أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشہ تو راوی، کرن اوان، عائشہ خالد، مہا عزت، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ کمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نکت سوال، عالیہ اختر، نشاط کوثر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فرناز، ثنا آفرین، فرزانہ سلوت، شہینہ ثریا، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ فلویائی، میرج فاطمہ، روشہ صدیقی، غزالہ شید، اشیا گلناز خان، ثانیہ شہباز، عبیرا شراز، ماریہ شگفتہ، عائشہ تسلیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، واسیہ حسین، امید تفشیش، نازمہ پروین، رانی شہین، سائمہ اظہر، نوبر مسعود، صوفیہ خان. جی جی، ایک اور بات بھی کہنی تھی کہ جو آپ کی اسائنمنٹس وغیرہ ہیں، کوشش کریں، ماشاء اللہ تقریباً ساری آپ لوگ جو لوگ ساتھ کر رہے ہیں اس کو ساتھ ہی کوشش کریں کرنے کی. اگر کوئی نہ خدا نہ سے کا کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئی تو وہ آپ کوشش کریے گا، آپ کو ٹائم مل جائے گا تھوڑا سا، لیکن کوشش کریں آن ٹائم اس کو ادا کرنے کی، مطلب کرنے کی آن ٹائم کریں گے. اس کا پتہ ہے کہ وہ سابقون اولون میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور فیس کا پھر دوبارہ سے کہہ دیں کہ آپ سب کو ای میل مل چکا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو لوگ تو فل پے کر چکے ہیں تو ان کو بھی میسج مل گیا کہ انہوں نے فل پے کی ہے. جن کی رہتی ہے تو میں دوبارہ سے لنک آپ کو واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. شرط اللہ، آج کی ہم تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں. التحریم آیت نمبر 1 سے 12 تک بہت خوبصورت ہے، دیکھتے ہیں اس میں اللہ پاک ہمیں کیا کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 260، آیت نمبر 1 سے 12، سورۃ التحریم. لیسن نمبر 260، آیت نمبر 1-12، سورۃ التحریم. کچھ باتیں سورۃ کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے یہ 66 یعنی 66 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام تحریم پہلی آیت لما تحرم سے ہے. 247 کلمات ہیں اور 1060 حروف ہیں، 1060. سورت تحریم کس دور میں نازل ہوئی؟ پہلی ہی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک خاص موقع سے مناسبت رکھتی ہے. اور وہ واقعہ کب ہوا؟ جب آپ کی دو بیویاں آپ کے نکاح میں تھی، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ اور حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں یہ اتنا. اور حضرت صفیہ خیبر کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، تو گویا کہ پھر 7 ہجری یعنی تقریباً مدنی دور کا بھی آخر شروع ہو چکا تھا اس وقت کی یہ سورت ہے. سورت بہت اہم ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ ہم سب اس کو بالکل اس طرح سنیں کہ بیچ میں کوئی بھی چیز ہمارے اور اللہ کے کلام کے بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. پوری سورت جو ہے انسان کو دین کو ساتھ لے کر گھر کو چلانے کا سبق دیتی ہے. اس ایک سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مثال بناتے ہوئے انسانی زندگی کے سب سے قیمتی گوشے کے بارے میں بات کی گئی، اور وہ گوشہ عافیت گھر ہے. انسان کا گھر وہ پناہ گاہ ہوتی ہے، اس کا تصور کرتے انسان کی روح پر خوشگوار اثرات آتے ہیں، جہاں انسان محبتیں پاتا بھی ہے اور محبتیں دیتا بھی ہے. اور گھر وہ جگہ ہے جہاں انسانوں کی فصلیں تیار ہوتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر انسان پیدا کرنے والی مشین یا کارخانہ ہے، اور گھروں میں انسانی شخصیات کی تربیت ہوتی ہے. اس لیے اگر گھر میں سکون نہ ہو، گھر والے ایک دوسرے کے دکھ درد کو نہ سمجھیں، گھر والے ایک دوسرے کی ترجیحات کی قدر نہ کریں، تو گھر جہنم بن جاتا ہے. اور اس گھر کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دو اینٹوں کی طرح رکھا. کے لیے مرد اور عورت دونوں کی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سورت روم میں ہم پڑھ چکے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس جملے سے پتا چلا کہ گھر کے سکون میں عورت کا کردار نمایاں ہے. مرد سکون لیتا ہے، عورت دیتی ہے. مرد لینا نہ چاہے تو بھی نہیں عورت دے سکتی، اور عورت دینا نہ چاہے تو بھی نہیں ملتا. گھر میں عورت پڑھی لکھی ہو، اس کو پتا ہو کہ میں نے کیسے ان دونوں چیزوں کو لے کے جانا ہے، تو گھر جنت بن جاتے ہیں. لیکن اگر عورت کے جذبات ذرا سے ادھر سے ادھر بھٹک جاتے ہیں تو گھریلو زندگی میں اس طرح پیدا ہوتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر جہنم بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کے بالکل آغاز میں دنیا کے سب سے قیمتی گھرانے کا ایک واقعہ پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے آپس کے تعلقات، پھر انسانی تاثرات، ان کے رد عمل، بیوی کو شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اس صورت میں انشاءاللہ ہمیں اسے ملے گا. بیچ میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو، اور خاص طور پہ پھر مردوں کو ذمہ داری دی کہ کو انفسکم و اہلیکم نار، آیت 6 میں، کہ اپنے گھر والوں کو اور خود کو آگ سے بچا لو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت ہمارے گھر کو بھی جنت بنانے کی ہے، اور یہ صورت ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی ہے. اور پھر آگے جاتے ہی ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر سے پل صراط کی کچھ جھلکیاں بھی ہیں، جو صورت حدیث میں ہم نے دیکھی تھی. گویا کہ نور کا پورا ہونا کیا ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے گھروں کو خوشیوں کے گہوارے بنا، اور آخرت میں بھی ہم صحیح معنوں میں جنت میں جا سکے. اور آخر میں پھر چار عورتوں کا تذکرہ ہے، اس میں سے تین شادی شدہ عورتیں ہیں اور ایک کنواری لڑکی ہے. چار میں سے دو کے شوہر نیک تھے لیکن ان کے دل میں نیکی نہیں تھی، دونوں کی بیویاں آگ میں گئیں. اور آخر میں پھر ایک ایسی عورت کا تذکرہ ہے کہ جس کا شوہر دنیا کا ظالم ترین انسان تھا، لیکن چونکہ اس عورت کے دل میں ایمان کی شمع جل چکی تھی، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ عورت جنت کی عورتوں کی سردار ٹھہری اور مثال. اور آخر میں پھر ایسی عورتیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی یا حالات نہیں بنے، یعنی کنواری لڑکیاں، بن بیاہی لڑکیاں، چاہے چھوٹی عمر کی ہوں یا بڑی، وہ کیسے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں، اس کا تذکرہ. سورت کا نام تحریم، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام کرنا. یہاں سے ہمیں اس سورت کا ایک مزاج سمجھ آتا ہے. چند باتیں جو اس سورت میں ہمیں مزاج کے ساتھ دکھیں گی، انشاءاللہ ہم سورت شروع کر کے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی مکرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ کیا اس طرح آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. خود بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے، اور اس صورت کے اندر اسی کو بنیاد بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل امت کو دیے. پہلی بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا یا ایھا النبی سے، اے نبی. گویا کہ یہاں خطاب نبی سے ہے، اور معاملہ ان کے ذریعے سے پوری امت کے لیے ہے. نبی صرف نماز روزہ نہیں سکھاتے، بلکہ وہ زندگی گزارنے کا ایک پورا پیکج دیتے ہیں. تین دفعہ قرآن پاک میں یاد ہے کم و بیش، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول کی صورت میں بہترین اسوہ حسنہ ہے. تو اس صورت میں اسوہ حسنہ پر ہمیں تھوڑی سی مزید توجہ دلائی جاتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم اس صورت میں انشاءاللہ دل کے سیدھے راستے سے ہٹ جانے کی حقیقت کو سمجھیں گے. فرما بردار ہو کر جئیں تو زندگی کتنی حسین ہوگی، اس بات کہیں گے. اور پھر ہم گھر والوں کو آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو دیکھیں گے. دو واقعات آتے ہیں ان ابتدائی آیات کی صورت میں، دونوں ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. معروف واقعہ جو ہے وہ پہلا ہے، صحیح بخاری کی تفسیر سورۃ التحریم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی کہ نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے، تھوڑا تھوڑا وقت ہر بیوی کے پاس رہتے، اس کی ضرورت کی کوئی چیز ہوتی پوچھتے، حال چال، یعنی جیسے بھی انسان گھر میں آتا ہے بات کرتا ہے. اور اس طرح پھر آخر میں اپنی اس بیوی کے پاس چلے جاتے جہاں پہ آپ کو رات بسر کرنی ہوتی تھی. ساتھ ہی ساتھ عمل کی باتیں لے لیں, کیونکہ جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں, تو پھر حقیقت میں بہت ساری عمل کی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے حقوق پورے کرتے تھے. ایک وقت میں کسی کے گھر میں 9 بیویاں ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حال کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ جس کو کوئی غم نہیں وہ شادی کر لے. شاید اس لیے کہتے ہوں گے کہ غم آ جائے, یا پھر اس لیے آتے ہیں کہ شاید غم دور کرنے والی آ جائے گی اور ساتھ کچھ غم بھی آئیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک ایمان والے شخص کے لیے گھر والوں کے, بیوی بچوں کے تقاضے پورے کرنا یہ جان جوکھوں کا کام ہے. یہ الگ بات ہے کہ من چلا کوئی نوجوان ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں کہ کون آئی گھر میں اور کون رہی اور کون چلی گئی, کہاں سے کھانا کہاں سے پینا. ایسے لوگ جو بالکل ہی راہ سے ہٹے ہیں وہ تو اس کو ذہن میں بھی نہیں لیتے. دوسرے درجے پہ اگر لے, اس وقت جو ہمارے معاشرتی کلچر کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ مردوں نے بس ایک ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی اور وہ پیسے کمانے کی. صرف ایک ہی بڑی ذمہ داری کہ ہم کما رہے ہیں, باقی سارے غم درد دوسروں کے اوپر ہیں. اسلام ایک مرد کو اس سے بہت بڑھ کر دوسری ذمہ داریاں دیتا ہے, اور یہ احساس جس مرد میں ہوگا وہ اتنی بیویوں کو خوش رکھے یہ اس کے لیے جہاد سے کم نہیں. ہم اس صورت میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی دینی تعلیم کا اہتمام کرے. کہاں آتی بھی بیوی کو روک لینا اور ڈانٹ دینا اور طلاق کی دھمکیاں دینا, یہ صرف ایک بگڑے ہوئے نظام میں ایک صحیح چیز لگانے والی بات. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہمارا کلچر, میں کلچر کس لیے بات کرتی ہوں کہ ہم اپنے ہی حالات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں, دوسروں کا ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہوگا, لیکن ہمارا جو انڈو پاک کلچر ہے اس کا حال کچھ اس قسم کا ہے کہ ایک گاڑی ہے بہت پرانی ٹیڑھی میڑھی ہے, اس میں آپ ایک بالکل ٹھیک پرزا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ٹھیک پرزا لگایا جا رہا ہوتا ہے وہ پرزا لگانے والا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا پرزا ہمیشہ کارآمد ہے, اس کے باوجود اس گاڑی میں جا کے لگتا ہے تو گاڑی کے اور بھی آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک عجیب و غریب سا ماحول بنتا ہے. خراب گاڑی کہہ لیں, ہمارا خراب سٹیٹس ہے, جو ہمارا ماحول چل رہا ہے, کون کیسے پلا کیسے بڑا ہوا, جوانی کیسی ہوئی کیا ہوا, نہ لڑکوں اور نہ لڑکیوں کی تربیت کا حصہ چل رہی تھی زندگی. ایک خراب گاڑی کی طرح زندگی کی گاڑی کھینچتی ہے, اتنے میں گھر کے کسی ایک فرد کو دین مل جاتا ہے. بعض دفعہ مردوں کو پہلے مل جاتا ہے, بعض دفعہ عورتوں کو ملتا. اب ایک ساتھی جس کو اللہ نے دین دے دیا, جس کو زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا, جس کو قرآن سے محبت ہو گئی, وہ ایک ٹھیک پرزے کی طرح ہو گیا. اب اس ٹھیک پرزے کو جب آپ گھر جا کے خراب گاڑی خاندان کی گاڑی میں لگاتے ہیں تو آوازیں اٹھتی ہیں, کہیں گڑگڑاہٹ کی کہیں چیخ کی, اور پھر دین بدنام ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ گاڑیاں ہی صحیح نہیں ہیں ہماری. اب کیا کیا جائے پھر, اس کمپنی کو بند کر دیا جائے جو ٹھیک پرزے بناتی ہے؟ نہیں, بلکہ کیا کیا جائے کہ آہستہ آہستہ گاڑی کے سارے پرزے بدل دیں. اگر آپ میں سے کبھی کسی کا واسطہ کسی پرانی گاڑی سے پڑا ہو تو آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے. کبھی بھی کوئی پرانی چیز لیتے ہیں نا, کمپیوٹر لے لیں, کچھ لے لیں, گاڑی اس لیے کہ گھر کی گاڑی چلتی ہے, یہ نام ہے تو اس لیے یہ مثال ذہن میں مناسب لگی, پوری گاڑی کے پرزے آہستہ آہستہ بدل دیں. کچھ لوگ بڑے شوق سے یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں پرانی لی تھی لیکن اس وقت بالکل نہیں ہے, سارے پرزے بدل دیے. پہلے آپ اس کا انجن بدل دیتے ہیں, تھوڑے دن بعد اس کی بیٹری فیل ہوئی وہ بدل دی, تھوڑے دن کے بعد آپ اس کی پوری چھوٹی چھوٹی چیزیں بدل چکے تھے, پھر آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ چلتی تو بہت اچھی ہے, سیٹیں کیوں خراب ہے, چلو لاؤ سیٹ کا کور بھی بدل لے لے, رنگ کرتے ہیں, اور بعض دفعہ تھوڑے سے پیسے لگا کے وہ گاڑی بالکل نہیں ہو جاتی ہے. یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. نہ تو آپ ایک دم نئی گاڑی افورڈ کر سکتے اور نہ ہی اس پرانی میں بیٹھ سکتے, کیونکہ دن بہ دن وہ گاڑی خود بھی خطرے میں, دھواں چھوڑے گی, آگ لگے گی, انجن خراب ہوگا اور کئی اور مسئلے اٹھیں گے. ہم سب اپنی زندگی کے اندر اسی قسم کے حالات کو پائیں اگر, تو پھر اس وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسوہ حسنہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین رول ماڈل تھے ایز اے ہسبینڈ. یہاں ایک ہلکی سی بات صرف یادداشت کے لیے لکھوا دوں کہ اگر آپ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحثیت شوہر دیکھنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ پہ سیرت کے موضوع میں ایک بک ہے, رہبر کامل, یہ کتاب ہے جس میں 19 مختلف اینگل سے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو ڈسکس کیا ہوا ہے. الحمدللہ پڑھائی تھی میں نے, اور اس کے اندر سے آپ چیپٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کی حیثیت سے کیسے اس کو سن لیں. کافی زیادہ آپ کو رہنمائی مل جائے گی اس میں سے اس بات کے لیے کہ واقعی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اینگلز کو کیسے دیکھ سکیں. قصہ مختصر یہ کہ آپ اپنی ساری بیویوں کا خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو تھی ان کی خدمت میں کسی نے شہد بھیجا, تحفے کے طور پہ بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو ہر بیوی کی خواہش جیسے ہوتی ہے کہ شوہر کو اچھے سے اچھا کھلائے, اچھے سے اچھا پلائے, اگر واقعی وہ اچھی بیوی ہے تو, اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا. فطری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے بڑی محبت تھی, آپ کو شہد بہت اچھا لگا. اب ہوا کیا کہ عادت بنتی گئی, جیسے ایک ہوتا ہے نا کہیں بیٹھے چلے چائے پی کے جائیے گا, کچھ ہے وہ دروازے سے ترخوا دیتے ہیں چلتے ہیں. ہر انسان کی ایک عادت ہوتی ہے تعلقات کی, تو یہاں بھی یہ ہونے لگا. آپ تھوڑا سا معمول سے زیادہ بیٹھ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتے ہوئے, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے کہ وقت سے تھوڑا سا زیادہ وقت حضرت زینب کے پاس رہنے لگے. حضرت زینب تو یقیناً اس سے خوش تھی, ان کو تو اپنا شوہر ہی نہیں اللہ کا نبی ان کے گھر میں تھا. آج آپ ہی سوچ لیں کہ اگر ہمارے گھر میں اللہ کے نبی آئے تو ہمارے پاؤں کیا زمین میں لگیں گے. تو حضرت زینب کے لیے تو خوشی بہت تھی, لیکن انسان انسان ہے, محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے رقابت کا جذبہ اتنا ہی قوی ہوتا ہے. اور عربی کا ایک محاورہ ہے کہ کلو زی نعمت محسود, یا تو یہ حدیث ہے یا روایت ہے یا کوئی محاورہ, اس لیے اچھی بات سن کے ہی سمجھ لیں. کلو زی نعمت, ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ, یہ آپ کی بیویاں تھیں, دونوں عمر کی نسبتاً چھوٹی بھی تھی, اور ابھی ان کے دل میں شوہر کی محبت اور وہ ابتدائی دنوں کی جو ایک چاہت ہوتی ہے وہ جذبات جوان تھے. ان سے یہ ضبط نہ ہوا کہ اللہ کے نبی وہاں زیادہ وقت لگائیں گے, پھر ہمارے پاس آئے تو کہیں گے اچھا میں جا رہا ہوں. اب آپ سوچیں کوئی آتے ہی کہ اچھا میں جا رہا ہوں, تو اب کیا کہیں گے, اچھا جائیے پھر. ہاں, پھر اس کو روکنا نہیں چاہیے ایسے بندے کو. بہرحال انہوں نے سوچا کہ یہ کیا بات ہوگی کہ اللہ کے نبی تھوڑی زیادہ دیر وہاں لگانے لگے. اب دیکھیے کہ جرت اتنی نہیں تھی کہ جا کے بو پہ بات کریں, جہاں سے آپ اس دور کی عورتوں اور خاص طور پہ نیک بیویوں کا اسوا بھی دیکھیے کہ وہ شوہروں کے لیے منہ پھٹ نہیں ہوتی, آتے سر دھاڑ منہ پھاڑ نہیں بولنے لگ جاتی, کہاں تھے, ہوش ہی نہیں آپ کو, تو گھر میں بچوں کا یہ حال ہے وہ ہو رہا ہے. کچھ بیویاں سمجھتی ہیں کہ شوہر کا ایک وقت میں الیکٹریشین بھی ہونا چاہیے, اس کا پلمبر بھی ہونا چاہیے, اور اس کو عالم الغیب بھی ہونا چاہیے. وہ آفس میں ہو اس کو سب پتا ہو کہ گھر میں کیا کچھ ٹوٹا پوٹا, اور آتی وہ شروع ہو جائے کام کرنا, انتہائی نامناسب رویہ. اچھی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ آتی شوہروں کو خوشی دیتی ہیں, ان سے سارے دن کے کاموں کا بدلہ نہیں لیتی. اس لیے ان عورتوں نے براہ راست تو کچھ کہا نہ, لیکن آپس میں ایک بات جوڑ لی, جس کو کہتے ہیں نا کہ گٹھ جوڑ کر لیا, کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جب بات چیت کریں گے تو ہم کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک گوند ہوتی ہے جیسے درخت کے باہر سے کچھ نکلتے, عرب کلچر میں اس کو کھاتے تھے فائدے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً بہت نفاست مزاج تھے, صاف ستھرے رہتے, گھر آتے مسواک کرتے تھے, اور آپ اپنی بیویوں کی پرسنل ہائیجین کا اپنی کا بہت خیال رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کسی نقطے کو پکڑتے ہیں. جب آپ آئے تو ان دونوں نے باری باری ایک ہی بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی آپ سے کچھ بو آ رہی ہے, کچھ مغافیر تو نہیں کھا لیا آپ نے؟ کہا نہیں, میں تو صرف زینب کے گھر میں شہد کھایا. ایک بیوی کے ہوا, دوسرے نے بھی جب یہ بات کی تو آپ فوراً دیکھی مان گئے, مومن بہت بھولا بھالا ہوتا ہے, وہ بیوی کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے چاہے وہ نبی کی بیوی ہو. کہا اچھا میرے سے بو آ رہی ہے اور تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. لیکن ساتھ ان کو بتا دیے کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا, فلن اعود لہ, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. فقط خلفت لا تخبری بذالک احدا, کہ تم اس پہ مطلب کسی دوسرے کو آگاہ نہ کرنا اور میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا. تو اس پہ جو ہی انہوں نے قسم کھائی تو فرمایا یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. اس سے مسائل بعد میں بات کر لیں گے تھوڑی سی, لیکن واقعہ بہرحال کلیئر ہے. بہت ساری باتیں ملتی ہیں. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے بہت کیئرنگ تھے. اب یہ بتائیے کہ ایک شوہر کے منہ سے مغافیر کی بو آئے اور وہ قسم کھا لے, تو جس شوہر کے منہ سے سگریٹ کی بو آئے اس کی بیوی کے لیے کتنا غم ہے، اور جس سے شراب کی بو آئے، اور جس کو کوئی پرسنل ہائیجین کا پتہ ہی نہیں، جو برش ہی نہیں کرتا، جس کے دانتوں پہ اتنی کائی جمی ہو، ایسے شوہر یا بیوی ہیں دونوں کو لیں. دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں. یہاں بہت ہی پرسنل بات ہے لیکن بہرحال عمل کی بات ہے کہ کیا میری پرسنل ہائیجین ٹھیک ہے، کیا میں اپنے شوہر کے لیے ناگواری کا سبب تو نہیں ہوں. بعض دفعہ ہمارا سارا ظاہری بناؤ ہوتا ہے باہر والوں کے لیے، چہرہ بھی سج جاتا ہے، ہاتھوں پہ بھی نیل پالش لگ جاتی ہے، پاؤں کے ناخن بھی چمکتے دکھتے ہیں، لیکن پرسنلی ہائیجین کا ہم خیال نہیں رکھتے. ہم غسل کرتے ہیں، ہم بنتے ٹھنتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں، ہم گھر میں ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ اگر باہر والوں کو ہمارے ظاہری حال لیے کی زیادہ کیئر ہے نا اگر، تو گھر میں رہنے والوں کو ہمارے اندر کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں دل کی بھی صفائی، روح کی بھی، اور جسم کے اندرونی حصوں کی صفائی. اس لیے ہر ایک قرآن پڑھا ہوا بندہ کم از کم اس معاملے میں تو اپنے گھر والوں کے لیے خوشی کا سبب ہو. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ سارا دن بھاگ دوڑ کر کے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ان کے کپڑوں میں پسینے کی بو ہوتی ہے، برقع پہنتے ہیں، ابایا پہنتے ہیں، یقین کریں بعض لوگ ملتے ہیں تو ملنا مشکل ہوتا ہے، اتنی بو آ رہی ہوتی ہے ابایا میں سے. کپڑے تو روز بدلتے ہیں نا لوگ عموماً، یا ایک دن چھوڑ کے بدلتے ہوں گے، لیکن کئی یہ لوگ ابائے کئی کی مہینوں نہیں بدلتے کیونکہ وہ کالا ہے، اور کالا ہے تو اس میں محل تو دکھے گی نہیں. جس وقت پہنے نا خود سوں گے کیسا لگ رہا ہے. کوئی مجھے اگر ملتا ہے، ویسے تو اتنا ملنا بھی نہیں چاہیے، بار بار کے سڑک پہ بھی کھڑے ہیں تو مل رہے ہیں، لیکن بہرحال انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ گھر کی جو بھی یہاں باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ایک عورت کا اصل جو حسن ہے نا وہ اس کی خوشبو ہے. بس بہت اس پہ بات لکھتے ہیں کہ عورت کی جو خوشبو ہوتی ہے نا مرد کو اس میں کشش محسوس ہوتی، یعنی ہر عورت کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے. بس عورتیں کہتی ہیں نا پتہ نہیں کیوں ان کا باہر دکھتا ہے، یا کچھ اس طرح کی باتیں. کوئی ایک خاص پرفیوم اگر بیوی لگاتی ہے تو مرد کو اسی میں ہمیشہ کشش ہوگی، کوئی بھی لگائے گا. یہ ایک الگ علم ہے، اس کو چھوڑ دیجیے اس وقت، لیکن حت الوسع اپنے آپ کو گھر والوں کے لیے خوشی کا سبب بنائیں. گھر والوں کو نہ تو ہمارے موتیوں ستاروں والے کپڑے پسند ہوں گے، نہ ان کو ہمارے کوئی اس طرح کے اکڑے شکڑے کپڑے، نہ زیور جیولری. ان کو جو چاہیے ہمارے لباس کی نرمی، جتنا نرم لباس ایک عورت گھر میں پہن سکے پہنے. اس پہ ایک لیکچر ہے 21 ویز تھے ہاؤ ٹو بی سکسیسفل وائف، کامیاب بیوی کیسے بنے، میرا گھر میری جنت سیریز میں سے. اس میں میں نے بہت ڈیٹیل سے پوائنٹس میں لکھا دیے تھے کہ یہ ہیں اچھی بیوی کے لیے جو شوہر اس سے چاہتا ہے، تو اگر موقع ملے کبھی تو سن لیجئے گا. بہرحال حت البسا خوشی کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ گھر جو ہے یہ خوشی کا گہوارہ ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کا، کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کا کورس کر رہے ہیں. انتہائی نہ سمجھی کی بات ہے، میں کبھی نہیں مان سکتی اس بات کو کہ آپ 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں، یا اگر 5 گھنٹے یہاں رہتے ہیں تو باقی جو آپ کے پاس 19 گھنٹے ہیں اس میں بھی آپ کے دل دماغ پہ یہ سستیاں بھی ہوتی ہیں، سوتے بھی ہیں، فون بھی کرتے ہیں، بیکار بیٹھ کے سوچتے ہی رہتے ہیں اب کرنا کیا ہے. تھوڑا سا وقت انسان خود کو دے. جتنا ایک دیندار بیوی جتنا دین کے قریب آئے، اگر وہ مرد کے لیے فزیکلی اپنے آپ کو خوبصورت کرتی جائے گی، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ مرد کی اشتہا بھی پوری ہوگی، مرد کی نظریں بھی پاک رہیں گی. الا یہ کہ کسی کو گندی عادتیں پڑ گئی ہیں نا، وہ اور بات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن عام حالات میں شوہر کو بیوی کا اثر جو حسن ہے نا، یا بیوی کی جو اصل خوبصورتی کہہ لیں یا اس کی نرمی، اس کے شوہر کے لیے. ہم خود بھی اپنے آپ کو اتنا انجوائے نہیں کر سکتے کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور فگر ایسا ہو گیا اور اب یہ کپڑے پہننے ہیں اور اب گرمی والے پہننے ہیں تو ویٹ لوز کر رہے ہیں. یہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی خوشی کا سبب ہونا چاہیے. بہرحال یہ ایک بات موجود ہے. دوسرا ایک اور واقعہ اس کو بھی ساتھ لے لیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت نامے بھیجے، اور یہ کب ہوا تھا؟ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، ایک محاذ بند ہوا تو دوسرا کھول لیا. یہ نہیں کہ آپ چھٹیوں پہ چلے جاؤ، لمبی کورس پورا اب ختم، دشمنوں سے جنگ نہیں ہو سکتی تھی تو آپ نے غیروں کو دشمنوں کو اب اپنا بنانا شروع کر دیا، اور اس طرح سے آپ نے خط بھیجے. ایک صحابی حاتم بن ابی بلتا، جن کا ذکر سورۃ الممتحنہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کو آپ نے خط دیا. مصر کا شہر ہے اسکندریہ، الیگزینڈرا اس کو بولتے ہیں آج بھی. اس کا جو بادشاہ تھا مکوکس، اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خط بھیجا ان کو. یہ گئے، اس نے بہت عزت کی ان کی، واپس ہوئے تو اس دور کے رواج کے مطابق جیسے تحفے چیز کسی کو بھیجتے ہیں نا, تو اس نے دو لونڈیاں کا نام سیرین تھا اور دوسری کا ماریا تھا, ان کو بھیجا. حضرت خاطب نے تبلیغ کی, تلقین کی, جس سے یہ دونوں مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیری نام کی جو لڑکی تھی یہ حضرت حسان بن ثابت کو دے دی, کیونکہ وہ اس وقت ان کے لیے کوئی اس کی ضرورت ہوگی, اور ماریا کپتیا کو اپنے پہلے آزاد کیا, کیونکہ آپ لونڈی کو نہیں رکھنا چاہتے تھے ایسا لونڈی, پھر ان سے نکاح کر لیا. بعض کہتے ہیں کہ وہ لونڈی تھی, کچھ بھی تھا, یہ موضوع اس وقت نہیں ہے. انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو تقریباً 18 ماہ کی عمر میں فوت ہو چکے تھے. سن 8 ہجری میں یہ سب کچھ ہوا. کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت حفصہ کی جب باری تھی, آپ سے اجازت لے کر اپنے باپ حضرت عمر کو ملنے چلی گئیں, وہاں حضرت ماریا بھی آ گئیں, اور تخلیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات چیت ہوئی. حضرت حفصہ جب گئی تو انہوں نے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماریا کو دیکھا, تو جیسے ایک قسم کی ناگواری کی بات آتی ہے نا, دل میں کوئی بھی تصور آ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید مجھے حقیر سمجھا اور اپنی دوسری بیوی کو میرے گھر میں جگہ دی ہے. کچھ اس قسم کی بات تھی جس پہ بعض مفسر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریا قبطیہ سے تعلقات نہ رکھنے کی قسم کھا لی تھی, اور حضرت حفصہ کو کہا تھا کہ آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں. یہ ایک دوسرا واقعہ, ہمیں اس دوسرے واقعے سے کچھ بھی نہیں لینا, لیکن میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ بہرحال یہ موجود ہے تفاسیر میں, لیکن دونوں باتوں کو دیکھیے تو اس سے عورت کی عزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بیوی کی بات بھی دکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مسائل ہمیں یہاں بتائے اس ایک واقعے میں سے وہ نوٹ کر لیجئے. لیما تو ہر رما احل اللہ لک سے, کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. کیا حلال ہے کیا حرام ہے, یا کسی حلال کو حرام کرنے کے جو تین بنیادی ذرائع ہیں, ہم اس کا تذکرہ کر چکے سورۃ مائدہ کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, کہ اے ایمان والو نہ حرام کرو طیب چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال کیا. دہرا دیتی ہوں, پہلا حرام کرنا ہوتا ہے کہ عقیدے کے طور پہ ہم کر دیں بغیر کسی ضرورت اور مسلحت کے, قسم کھا کر بندہ کسی چیز کو حرام کر دے, یہ تو ہے گناہ. اور اس کا کفارہ کیا ہے کہ قسم کو جیسے توڑا جاتا ہے اس کو بھی توڑ کر اس کام کو کر لے. مثلا آپ میں سے کوئی کہہ دے میں قسم کھاتی ہوں کہ کریلے نہیں کھاؤں گی, آپ نے قسم بھی کھا لی, کوئی ضرورت تھی نہیں تھی کچھ نہیں, بس آپ نے اپنے لیے کر لیا, تو یہ انتہائی لف بات ہے. آپ کو 3 روزے رکھنے پڑیں گے, 10 مسکینوں کو یا کھانا کھلائیں یا ایک غلام کو آزاد کریں, فرا کر دے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. دوسرا کسی چیز کو حرام کرنے کا رخ کیا ہوتا ہے, کسی ضرورت یا مسلحت کے سبب سے حرام کر دے. مثلا کریلے کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے, کریلے آپ کو کڑوے لگتے ہیں, کچھ بھی ہے. اب آپ اس کو نہ کھائیں تو یہ دوسرے درجے پہ آ جاتا ہے. تیسری صورت کیا تھی کہ نہ تو آپ کا عقیدہ تھا کہ کریلے کھانے بری بات ہے اور نہیں کھائیں گے, اور نہ کوئی ضرورت تھی, لیکن عملاً آپ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ میں کبھی کریلے نہیں کھاؤں گی, اس کا عزم دل میں کر لے, تو ایسی چیز گویا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ رہی ہے کہ آپ نے کہا تھا میں شہد نہیں کھاؤں گا, نہ آپ نے سوچا کہ شہد حرام ہے, نہ آپ کو شہد کے بارے میں کوئی ثواب اور گناہ کی بات لگی. اگر کوئی یہ سوچ لینا کہ میں نہ کھاؤں گا اور نہ کھانا ثواب ہے, تو یہ بدعت بن جائے گی, کیونکہ اللہ کے دین کو بدلنا اور رہبانیت کا آغاز اسی سے ہوا تھا کہ کسی بھی ایسی چیز کو انسان رکھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ شہد سے قسم کھا لی, اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے, لما تحرم ما حل اللہ لک, آپ نے کیوں حرام کر لیا جو اللہ نے حلال کیا تھا. تو پھر اللہ کے نبی نے قسم توڑی, اس کا کفارہ دیا جو کہ ابھی ہم نے ذکر کیا. پہلی بات اس واقعے سے جو پتہ چلتی ہے, نمبر ایک, حلال اور حرام, جائز اور ناجائز کی حد اللہ مقرر کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی درود دیکھیے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں اور انہوں نے پیار سے بنائے ہوئے ہیں, ہے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے, بعد کے علماء کرام یا بعد کے دینی لوگ یا بعد کے صوفیہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھے, جس میں درود تاج, تنجینہ اور اس طرح کے درود ہیں. اس میں سب سے بڑا مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ بعض جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال اور حرام کا مختار سمجھ لیا جاتا ہے, جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کرنے والے, جس کو غلو کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی انسان تو الگ ہے, یا ایھا النبی, نبی بھی اس طرح کے کام نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ساتھ بولتے تھے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کبھی اگر اللہ کے نبی نے بشری تقاضے سے کوئی ایسی چیز کرنی بھی چاہی تو وہی آ گئی. یہ اس کی دلیل ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورت نجم میں جو بات تھی اس کی یہاں ایک قسم کی دلیل ہے. تو کبھی تو وحی خفی کے ذریعے ایسا ہو جاتا تھا, لیکن یہاں وحی جلی, یعنی ہم سب بھی پڑھ رہے ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں ایک چھوٹا سا سائڈ پوائنٹ سوچیں. اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا تو کیا یہ آیت آپ لکھتے قرآن میں؟ اس میں تو سراسر بظاہر دیکھنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ڈاؤن ہوتی بھی دکھ رہی ہے نا. کیا آپ نے کچھ چاہا, اللہ نے کچھ اور کر دیا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا ہے, خود لکھا ہے یا خود بنا دیا, تو پھر وہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے ہی بارے میں یا اپنے ہی خلاف باتیں لوگوں کو بتائیں گے؟ تو بہرحال پتہ چلا کہ قرآن اللہ کا نازل کردہ. دوسری بات یہاں سے ایک اور جو اہم پتہ چلتی ہے کہ انسانی معاشرے میں نبی کا مقام بہت اہم ہوتا ہے اور بہت نازک بھی ہوتا ہے. ایک معمولی سی چیز جو دوسروں کے لیے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی, اگنوریبل ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, لیٹ اٹ گو, لیکن نبی کی حیثیت میں وہ بات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوب کڑی نظر رکھتے ہیں. اس کے لیے عربی زبان میں ایک محاورہ جس کا خلاصہ کیا ہے کہ کاملین کی خطائیں, یعنی کامل لوگ جتنا بالا درجے پہ جاتے جائیں گے نا تو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بڑے بڑے گناہ شمار ہوں گے. اس کو بالکل فزیکل سٹیٹ میں ایسے سمجھیں کہ سارے لوگ نیچے بیٹھے ہیں ایک شادی ہال میں, 50, 100, 200 لوگ ہیں, کچھ بھی کریں, منہ دیکھیں, بعض لوگ شیشے میں میک اپ بھی کر لیں, کوئی کوئی نہیں دیکھے گا, لیکن اس میں سے کوئی 2-4 خاص خاص لوگ سٹیج پہ بٹھا دیے جائیں, دلہن دیکھ لیں تو وہ خارش بھی کرے گی تو لوگ دیکھیں گے نا. آپ جتنا اوپر جاتے ہیں نا, یہ لیڈرز کے لیے بہت بڑی بات ہے. جس کو کسی بھی جگہ لیڈرشپ مل جائے یا اس کو شوق ہے نا, تو آپ دن بدن اپنے بولنے کو, اپنے چلنے کو, اپنے کھانے کو اور اپنے ایک ایک معاملے کو دیکھے, کیونکہ اس کی چھوٹی سی غلطی بہت جلدی ملٹی پلائی ہوگی. شادی سے پہلے انسان جو بھی کرے نا اس کا اپنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے شادی کے بعد جو عادت ہوتی وہ بچوں میں جانے لگتی ہے. ماں کی جو عادت ہوگی وہ بچے میں جائے گی. تو جتنا کوئی اعلیٰ درجے پہ پہنچے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنے میگنیفائنگ گلاس میں دیکھے, عام میں نہیں بڑے گلاس میں دیکھے. تیسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ ایک ذرا سی بات پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا گیا, اس کی اصلاح کی گئی, اس کو بھی ریکارڈ پہ رکھ دیا, کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جو پھر باتیں ہوئی اللہ نے وہ سب ان کو چیک کر کے ہمیں دکھایا. پاسبل تھا نا آپ اللہ کے نبی کے دل میں ڈالتے, جیسے ہمارے دل میں کئی دفعہ چیزیں ڈلتی رہتی ہے نا, یہ کروں نہ کروں, یہ کھاؤں نہ کھاؤں. بس ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کھانے سے قسم کھائی, ایک دم ان کے دل میں الہام ہوتا کہ یہ اچھی بات تو نہیں ہے, آپ فوراً نیت بدل لیتے. جیسے اس دن میں کئی بار ہمارے ارادے ہوتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, جاؤں کہ نہ جاؤں, اچھا نہیں جاتی, پھر ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں نہیں بری بات ہے چلتی ہوں. اس طرح بھی ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے کسی صورت کے آغاز میں اور بالکل سٹارٹ میں رکھ دیا. تو کیا پتا چلا کہ یہ دین قابل اعتماد دین ہے. ایک لیڈر کی جب اتنی چھوٹی چھوٹی حرکت ریکارڈ میں آ جائے, جیسے آج اخباروں میں آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی خبریں, جی صدر اوباما کو چھینک آ گئی, تو پھر بس وہ صدر اوباما کی چھینک تھی تو وہ گلوب پہ آ گئی. ہم جیسے چھینک چھینک کے الٹے ہو جائیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو آج جو کام میڈیا کر رہے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ بڑھا کر اس کو نبیوں کے لیے کرتے تھے. آگے آپ پڑھیں گے یہاں تو اس قسم زبان کی ہے نا, آگے آنکھ کا اشارہ اس میں بھی پوری صورت ہے, عبس و تولیٰ, یہ تیوری کیوں چڑھا دی آپ نے؟ اس سے کیا پتا چلا کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نا کہ جی مجھ سے کوئی کام کرا لے, تو اس کو اتنا بڑا دل اور اتنی چھوٹی زبان رکھنی چاہیے. دل بڑا کہ اس کی ایک ایک چیز پہ کوئی تنقید کرے کہ الحمدللہ کوئی سنوار رہا, اور زبان چھوٹی کیا کہ ایک لفظ تھا اس کے اندر ایسا بولے کہ جس سے اگلے کا دل ہی نہ چاہے کہ میں اس کو کچھ روکوں یا ٹوکوں. اور جو لوگ اس طرح خود کو پیش کرتے ہیں وہی کریم بنتے ہیں کسی بھی کام کی. بہرحال چوتھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت, جسے اللہ نے خود ایمان والوں کے لیے لازم کیا کہ نبی کی عزت کرو, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا, آپ کی دل میں تکریم ہونا, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پیچھے ہم یہ پڑھ چکے. اسی کے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے ایک چیز کو حرام کر لیا. تو آپ ذرا سوچئے کہ آج وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا آپ کی ازواج کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی بیویوں یا کیا مقام ہے؟ یعنی اس میں حرمت رسول کی ایک بات ہمیں مل جاتی ہے کہ اللہ کے نبی بہترین تھے، آپ کے ساتھی بہترین تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا. اور پیچھے اس کی بہت ساری مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں. اگر آپ کو سورت آل عمران یاد ہے، غزوہ احد کے تناظر میں صحابہ کرام کی اتنی بڑی بڑی باتیں کھول کے دکھا دی. دیکھو تم کمزور ہو گئے، دیکھو تمہارے دل میں مال کی محبت آ گئی، دیکھو تم فشل، تم جھگڑوں میں پڑ گئے، دیکھو تم میں سے کوئی دنیا کا طالب ہے، کوئی آخرت کا طالب ہے. 152 آیت سورت آل عمران کی اگر آپ دیکھیں تو وہاں سارے صحابہ کی باتوں کو کھول کھول کے رکھ دیا. سورت نور کو دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی، سارے صحابہ کے صحابیات کو بھی کہہ دیا کہ لولا، کیوں نہیں تم نے اپنے بارے میں وہ گمان کیا جو عائشہ کے بارے میں کرتے ہو، اس کو سنتے چپ کیوں نہیں کر گئے، یا تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہاں سب بختان و نظیم. وہاں خاص طور پہ ان صحابہ مستوں اور ان کے ساتھیوں کی باتیں قرآن میں آ گئی. کیا پتہ چلتا ہے، کوئی بھی غلطی کرے اللہ اس کو فوراً لے آتا سامنے. سورت نور کی آیت نمبر 12-17 میں یہ بات آئی. اسی طرح ایک اور مثال ہے سورت احزاب کی. ازواج مطہرات نے جو ہی مطالبہ کیا کہ اب ذرا ہمیں بھی کچھ خرچہ زیادہ دے دیں، تو پوری آیتیں نازل کر دی. آیات تحجیر 22 پارے کی آخری آیتیں کہ اچھا بھی ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو تو لو کپڑے لو اور میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، اور نہیں ہے تو پھر ایسے ہی رہتے رہو اور میں تمہیں مان جاؤں گا. 28 اور 29 آیت ہے. پھر اس کے آگے چلتے ہیں. ابھی ہم ریسنٹلی پڑھ کے ہیں سورت جمعہ میں صحابہ کی کیا غلطی. وہ اظہار آؤ، جب وہ دیکھتے تجارت کو اور لہو کو، ننفذ من حولک، آپ کے قریب جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. ایک غلطی ہوئی پکڑ لیا. ہم کتنی کرتے ہیں، کبھی سوچیے. ایک اور موقع مجھے یاد آ رہا ہے، سورت ممتحنہ میں ہم نے ہاتھی بن ابی بلتا کی غلطی کو دیکھا، اللہ نے کیسے پکڑا. اتنی سخت گرفت ہوئی کہ سورت میں ان کا تذکرہ کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نفس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ازواج رسول، ان کے فضل اور شرف کو بیان کرتا ہے، اور ان کی غلطیوں کے باوجود ردو عنہ، رضی اللہ عنہ و ردو عنہ. سورہ بینہ میں ہم پڑھیں گے، کہہ دیا کہ اللہ کے وہ بندے، اللہ ان سے راضی تھا، وہ آپ سے راضی. تو کیا آج کسی کو کوئی اجازت ہے کہ وہ نبی کے خلاف بات کرے یا نبی کے صحابہ کے خلاف کرے؟ نہیں کر سکتے. یہاں دیکھیں، لفظ یا ایھا نبی سے خطاب ہی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے نبی کو معاف کر دیا. یا یہ کوئی بات ایسی نہیں تھی، صرف پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات تھی. لیکن آج کوئی یہودی ہو یا نصرانی، وہ اللہ کے نبی کی ان باتوں پہ بات کرے، اور کوئی خود کو مسلمان کہنے والے اور اس کے ساتھ رکھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ کو گالیاں دیں، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. اصل بات ہے کہ ہم کھولتے نہیں ہیں. اس لما تحرم ما حل اللہ لک سے جو پانچویں بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کا دین بے لاگ ہے. اس میں ہر شخص کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کا وہ اپنے ایمان اور عمل کے لحاظ سے مستحق ہے. بڑی سے بڑی ہستی سے نسبت بھی فائدہ نہیں دے گی اگر خود عمل کھوٹا ہے، اور بری سے بری ہستی کی نسبت، جیسے آگے ہم دو واقعات پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، کہ جس میں شوہر برا تھا تو بیوی اچھی تھی، کوئی فرق نہیں پڑا، اور اچھے شوہر تھے، بیویاں بری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دور کیا. سورت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کا قصہ ہے، اور سورت کے آخر میں حضرت نوح اور لوط اور ان کی بیویوں کا قصہ ہے. کیا قرآن ہے جس کو ہم صرف بیٹھ کے چومتے رہتے ہیں اور صرف بغیر سوچے سمجھے پڑھتے رہتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کا حق ہم سے ادا کروا دے. اور یہ جو لفظ ہے نا، لیما تو ہر ریما، سوال ہے نا، استفہام کہتے ہیں نا، یہ اصل میں سوال نہیں ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں استفہام برائے انکار، کہ نہ کریں ایسا. جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں تمہیں میں نے منع نہیں کیا، دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ آپ پوچھ رہی ہیں، لیکن آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، نہیں کا لفظ ہے. تو یہ ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھ نہیں رہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، بلکہ اطلاع دی، اویئر کیا، وارن کیا کہ دیکھیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کا جو کام آپ سے ہو گیا، یہ درست نہیں ہے. اللہ اپنے نبی کو بھی یہ بات نہیں دیتا، تو آج دوسروں تیسروں کو کیا ہو. یہاں پھر دیکھیے کہ جو دین میں مرضیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا حرج ہے، یہ آج کے دور میں حلال نہیں رہا. یہاں لکھیے ذرا، بڑی تکلیف دہ باتیں، کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں جس کو لوگ آج حلال کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث ہی کافی ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ شراب کو، گانے بجانے کو، اور اسی طرح بعض روایتوں میں اشارے ملتے ہیں سود کو حلال قرار دیں گے. حلال کیوں قرار دیں گے؟ جو پہلے حرام تھی. آپ نے فرمایا ان کے کندھوں پہ گانے بجانے والی ہوں گی. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب سود کو حلال سمجھ لیا جائے گا, گانے بجانے کو حلال سمجھ لیا جائے گا, لوگ شراب کو حلال کریں گے مگر ان کے نام بدل کے کریں گے یہ کام. آج دیکھ لے, گانے بجانے کا نام فن اور انٹرٹینمنٹ رکھ دیا, شراب کا جو نام ہے وہ ہم نے اسٹیٹس کا سمبل بنا دیا, اور یہ تو بیئر ہے اور یہ تو فلاں اور کئی قسم کے الٹے سیدھے نام رکھ دیے, اور پیچھے رہ گیا سود, اس کو ضرورت بنا کے پیش کیا. موٹے موٹے لفظوں میں لکھنے لی حدیث ہے کہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز یہاں حلال وہاں حلال, آج کا دور کل کا دور. لیما تو ہر ریمو, کس نے آپ کو اجازت دی؟ کوئی فتویٰ ہے آپ کے پاس؟ کوئی اتھارٹی موجود ہے؟ کوئی آپ کے پاس اسٹیمپ موجود ہے کہ جس سے آپ اللہ کے کلام کو 1400 سال سے متفق حقیقتوں کو آپ بدل سکیں؟ کسی کے پاس بھی ایسا اختیار نہیں ہے. دوسری بات دیکھیے گا کہ آپ نے کیا کیوں. تب تک ہی مردات ازواجک, کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہاں آ کے پھر مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ دیکھا اللہ نے تو خود کہا کہ بیویوں کو خوش نہ کرو, اور نبی کو تو اس لیے پکڑ لیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہا. اور بعض بیچاروں نے جنہوں نے سمجھا نہیں دین کو, وہ صرف اس ایک آیت کو سمجھ جاتے ہیں, کہتے بیوی کو بالکل خوش نہ کرو, جو وہ کہتی ہے اسے اپوزٹ کرو. بس ریئلی ساری دنیا کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, گھر میں آتے ہی وہ ایک دم جابر بن جاتے ہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے. یہاں کون سی رضامندی کی بات ہے؟ موٹے لفظوں میں لکھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جہاں آپ کو انشاءاللہ اس مفہوم کو واضح کرنے میں بہت مدد دے گی, اور وہ کیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی ما الخالق, مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کرنی. اور اطاعت لفظ میں خوشی ہوتی ہے, دل کی خوشی سے جو کام کیا جاتا ہے. طوعاً و کرہاً میں آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں, یعنی اللہ کی ناراضگی میں کسی کو خوش نہیں کرنا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, تو تب تغی مردات ازواجک سے کیا پتا چلا کہ شوہر کا تو فرض ہے کہ بیوی کو خوش رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی ہماری بیویوں کا ہم پہ کیا حق ہے؟ سبحان اللہ, کیا پیارا دور تھا. عورتیں اپنے حق نہیں مانگتی تھی, مرد آ کے پوچھتے تھے کہ بتائیں ہم نے حق دینا ہے, کیا دیں. تقوی اندر آتا ہے نا تو بندہ دینے کا ذمہ دار ہے. جو میں نے دینا ہے مجھے اس کی فکر ہے, جس نے میرا دینا اللہ پوچھے اس کو پوچھے, وہ خود جانے اس کی مرضی, مجھے اپنی فکر ہے. آج کی سوسائٹی میں حقوق مانگنے کا رواج ہے. اسلام نے جو شخصیات پیدا کی تھی نا, ان کا تقوی اتنا بڑھ گیا تھا وہ حقوق دینے والے تھے. مجھے ملتا نہیں ملے یہ بات کی بات ہے, میں نے دینا ہے. صحابہ پوچھتے تھے آ کے, آپ نے 6 باتیں گنوائی بیوی کے بارے میں. ہاں حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ, اس کی عزت کرو, اس کے چہرے پہ نہ مارو, اس کو گالی نہ دو, گھر نہ چھوڑ کے جاؤ, ایک پوری تفصیل ہے, اس کی عزت کرو. صرف وہ 6 حقوق ہی آج مردوں کو بتا دیے جائیں تو وہ پکڑے جائیں گے قیامت کے دن. بیوی کی خوشی کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دل جوئی بھی کرتے, حالانکہ عائشہ سے اتنی محبت ہے, اس کے باوجود بھی جس کو کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں جانے کی, وہاں رہنے کی ان کو اجازت دیا کرتے تھے. تو بیوی کو خوش رکھنا چاہیے اللہ کی خوشی کے اندر اندر. بیوی کہے حرام چیز لے آؤ, نہیں خوش, تب تک ہی مرد آتا ازواجک. یہ جملہ ہر اس مرد اور ہمارے اس ہر بھائی کے لیے ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں کہ کی چین بن سکتی ہے یا کی پوائنٹ بن سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جب عورت نافرمانی کا کوئی کام کرنے پہ مجبور کرے, عورت کو مرد اور مرد کو عورت, کیونکہ ازواج کا لفظ جو ہے وہ میل اینڈ فیمیل دونوں پہ آتا ہے. کبھی آپ کے شوہر آپ سے کوئی ایسا تقاضا کرے جس میں دین کی کوئی حد ٹوٹتی ہے, جس میں آپ کے فرائض ساکت ہوتے ہیں, تو یہی بول دیں تب تک ہی مردات ازواجک. اب یہ نہیں ہو کہ آج ساری بات میں سے صرف یہ ایک جملہ جا کے مردوں کو سنائیں کہ آج یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ جی اللہ نے یہ کہا کہ شوہر کی بات نہ مانا. بہت ڈرا کریں اپنے لفظوں میں تفسیر کی بات بتاتے ہوئے, قرآن کی آیت ہی کوٹ کر دیا کریں. تب تغی مردات ازواجک, اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو حرام کرنے کا عمل آپ کی اپنی خواہش نہیں تھی. آپ کو کیا, آپ کو تو شاید اچھا لگا, بلکہ یہاں سے آپ دیکھیے ایک اور بڑا پیارا نقطہ ملتا ہے. شوہر کو سگریٹ کی عادت ہے, اس کو کریو ہوتی ہے, تب تک یہ مرد آتا ازواجک چھوڑے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو خوش کرنے اپنی من پسند چیز چھوڑ رہے ہیں, تو آج ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آج ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز سے ہمارے ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو پسند نہیں, چھوڑ دیں دونوں کے لیے. یہ ہے اصل میں رشتے کی خوبیاں, یہ ہے اصل میں ازدواجی تعلقات کا حسن کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کریں. اور آج حال کے جو ہمارے پاس کلچر ہے وہ کیا ہے کہ بیوی مرد کے دخل نہیں دیتی, مرد بیوی کو نہیں دیتی, ایک ہی جگہ خرید کے لا رہے ہیں, ایک اپنا سیب خرید رہا ہے دوسرا اپنا خرید رہا ہے, وہ اپنی چھری کانٹا لے کے بیٹھا ہے یا اپنی لے کے بیٹھی ہے. ایک آئیڈیل گھرانہ جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے کی خوشی کا سبب ہوتا ہے. جہاں تک اللہ کے حکم نہیں ٹوٹتے ہر ممکن کوشش کریں ہم اپنے کپل کو اپنے سپاؤس کو خوش کرنے کی. ہم بیوی ہیں یا شوہر ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو خوش کرنا چاہتے ہیں. آپ خوش کرنے والے بن جائیں وہ آپ کو خوش کرنے والے بن جائیں گے. اس لیے بیوی کو خوش رکھنا کوئی بری بات نہیں اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے اندر اندر ہے, ورنہ اگر ذرا حد کراس ہوئی تو پھر نہیں. آپ دیکھیں اس کے اب کئی مثالیں لے سکتے نا. پانی کا گلاس اب بھر رہے, کھولتا ہوا پانی ہے, پانی گلاس کے اندر جب تک رہے گا خطرہ نہیں ہے, جو ہی ابلتا ہوا پانی گلاس سے باہر گرے گا تو آپ کے اپنے بھی ہاتھوں کو جلا دے گا. اسی کی مثال اپوزٹ پہ بھی لے لیں, کوئی بہت ٹھنڈی چیز ہے. خطرہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان حدوں کو پامال کرتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی باتوں کو لاتا ہے. اچھا ایک اور سوال ہے اب یہاں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بات کی اور اس پہ قرآن میں یہ حکم آ گیا, کیا آج کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر کوئی اس قسم کا کام کر لیتا تو کیا وہ بھی اس درجے کا گناہ؟ مثلاً بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کچھ کپڑے پہننے بارے میں وہ کہتا ہے اچھا میں یہ نہیں آج کے بعد پہنتا. یعنی آرڈنری مین جو ہوتے ہیں, جو عام لوگ, ہم جیسے جو عام لوگ ہیں, تو وہ کوئی کام اپنی بیوی یا اپنے شوہر کی خوشی کے لیے حرام کرتے ہیں تو کیا اس کا وہی عمل ہوگا, وہی پکڑ ہوگی؟ وہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ نبی ایک منصب پہ ہوتے ہیں, ایک اہم ترین ذمہ داری پہ ہوتے ہیں, ان کے کسی عمل کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ہم میں سے جو جہاں پہنچے گا نا, یعنی مثال ہے کہ آپ کسی کام میں آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اپنے ازدواجی معاملات کے بارے میں اتنا کیئرفل رہنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے شوہر کی بات کوئی باہر نکل گئی نا کہ یہ دیکھیں یہ دین والی ہیں اور اپنا گھر صاف نہیں رکھتی, مثال ہے کسی کا شوہر غصے میں دکھ میں جا کے باہر بات کر دیتا ہے, تو آپ دیکھیے کہ اس پہ چوٹ پڑے گی آپ کے دین کو. جب ہم دین سے جڑتے ہیں نا تو آپ گھر میں کپڑے بھی دھو رہے ہیں نا تو اس وقت بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھا کریں. بچے بھی پال رہے ہیں, سسرال کو فون پہ بات بھی کر رہے ہیں, کوئی آپ کو گالیاں دے رہا اس وقت آپ کبھی نہ بھولے کہ میں اب اللہ کو راضی کرنے والی ہوں. میں نے نہیں بولنا اس وقت یہ میں نہیں, اپنے آپ کو اپنے ساتھ لکھ لیں کہ اب میں اپنی نہیں رہی, انی للہ. اللہ کی پراپرٹی بن جاتے ہیں جب ہم دین سے جڑتے ہیں. انسان ہوتے ہوئے پھر بھی بہت لوگ آپ سے ناراض ہوں گے, پھر بھی بڑی باتیں کریں گے, لیکن حت الوسع آپ کوشش کریں اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے کہ دین کو کبھی گالی نہ دلائیں. میں نے دیکھے بعض عورتیں اپنے میکے کے لیے بہت سینسٹیو ہوتی ہیں. دیکھو ہمیں جو کہنا کہہ لو, ہمارے ماں باپ کو نہ کہنا, یہ ایک عموماً جملہ بولا جاتا ہے. ہمارے ماں باپ تک نہ بات کرنا, ان کو گالی نہ دینا. بعض عورتیں کہتی ہیں جب تک مجھے بات کہتے رہے میاں میں چپ رہی, جو ہی وہ میرے ماں باپ پہ بات لائے پھر میں چپ نہ رہی. تو ماں باپ کے آگے ذرا دین کا حصہ لکھیے. کہاں کہ پھر ہم خود اپنے دین کے مشکلات اپنے شوہروں کے گوش گزار کریں اور ان کو موقع دیں کہ وہ ہمیں روک لے. یہ بہت ناسمجھی کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے دین کے پرابلمز, دینی مسائل, دین کے اندر جو چیزیں ہمیں آتی ہیں اس کو ہم اپنے شوہروں سے ڈسکس کریں. وہی کل ہمارے راستے کی دیوار بن جائیں گے. ہم اتنا سٹریس آؤٹ ہو چکے ہیں کہ آج کل تو بڑے ہی کام ہے, آج کل تو بہت ہی تھکن ہے. آج جن کو آپ اپنا دوست سمجھ کے دکھ شیئر کر رہی ہیں نا, کل وہ دیکھے گا آپ کے سر میں بھی درد ہوگا, وہ کہیں گے تم پہ سٹریس بہت ہے. ذرا سا اگر آپ کے بخار بھی ہوگا وہ کہیں گے کہ دیکھو تم پہ بوجھ بہت ہے. کبھی اپنے دکھ اپنے شوہروں کو نہ سنائیں دین والے. اگر آپ دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کی پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں, دین کے دکھ صرف دین والے کو سنائیں. کسی دنیا والے کو سنائیں گے وہ آپ کو ایک ہی مشورہ دے گا, چھوڑ دو, پیچھے ہٹ جاؤ, گھر نہ خراب کرو, بچے نہ رولاؤ, گھر والوں کو دیکھو, اللہ کی ذات کے سامنے رکھے. اللہ کے آگے جائیں تو روئیں عاجز, اور اپنوں کے آگے ہیں تو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, کچھ کام ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ ایک چیز آپ کے اندر سکون لائے گی, اطمینان, بڑی گہری ٹھنڈک ہوگی. اس سے آپ کے شوہر کہیں گے کہ دین کے بعد بھی یہ کول ہے, ٹھنڈی ہے. اور اگر آپ کے شوہر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ بہت سٹریس ہو گئی ہیں, آپ ہر وقت گھبرائی رہتی ہیں, آپ پریشان رہتی ہیں, آپ کو بچوں کی ہوش کوئی نہیں, آپ کا گھر بکھرا ہوا ہے, آپ کی چیزیں خراب ہے, تو یقین کریں آپ اپنی عادت بدلیں, آپ کے شوہر یہ جملے بدل دیں گے. ہوتا کہ ہم پہلے ہی تھکے ہوتے ہیں، پھر شوہروں کی یا گھر والوں کی ان باتوں سے اور سٹریس آؤٹ ہوتے ہیں، علاج کے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں، مطمئن، کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہے، کوئی پریشر نہیں، کچھ بھی نہیں، آج بھی ٹھیک ہے، کل بھی ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں. تو آپ کے آخری دن ہے کورس کے، بہت مشکل ہوگا، یہ ہوگا، ابھی یہ بھی کیا کرے گا کوئی آپ کا غم. ایک ہی مشرب آپ کو دے گا کہ جو لوگ اتنا آپ پہ ظلم کرتے ہیں ان سے ہٹ جائے آپ، یا آپ اتنا ظلم کرتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، اتنے ڈریس لیتے ہیں، جان چھڑاؤ ان سے. یقین کریں لوگ یہی کہیں گے. آپ اپنے بچے پہ رکھ کے اپنی اس بات کو دیکھیں، آپ بھی اپنے بچے کو یہ مشورہ دیں گی، اگر آپ کا بچہ کہیں کام کرتا ہو بالفرض، یا جنگ بچہ یا کوئی بھی، اور وہاں والے اسے ایکسٹرا کام لے رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گی؟ چھوڑو ان کو، اتنا پیسے تو کچھ دیتے نہیں، تم سے کام اتنا لیتے ہیں، چھڑوا لیں گے آپ سے. پھر جب وہ چھڑواتے ہیں تو پھر ہم ہی روتے ہیں، اور پھر روتے بھی ان کے ہی سامنے. کہتے ہیں نا کہ دین کی وجہ سے گھر ایک اکھاڑا بنا ہوا دکھتا ہے، تو کبھی اس طرح نہ کرے. اللہ کے ساتھ معاملہ گہرا رکھیں گے تو انشاءاللہ سب خوش ہوں گے. اللہ کو راضی رکھیں، اللہ سب کو راضی کر دے گا. کسی کی خدمت سے بھی آپ اس کو خوش نہیں کر سکتے، اگر آپ اللہ کو راضی کر کے اس کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کر دیں گے، بے نیاز ہو جائیں. میں ایک چھوٹی سی اور بات، کیونکہ اہم بہت ہے اس لیے بات اس پہ چلی جاتی ہے، ایک اور چیز رکھے کہ اس چیز کی دل سے تڑپ ہی نکال دیں کہ میں نے اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے سسرال کو خوش رکھنا ہے. بعض سفر جس چیز کو ہم ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں نا، وہ ہمارا روگ بن جاتی ہے. پھر ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ، ذرا شوہر نے بات اونچی کی کہا، بس اب یہ ناراض ہو گئے. وہ ناراض نہیں ہوئے، یہ فطری بات ہے. بعض دفعہ ساس کو ایک جملہ بول دیتی ہے نا، تو بہو کہتی ہے بس میرا تو کیریئر ہی ڈاؤن ہو گیا، بیڈ کریڈٹ ہو گئی. کچھ نہیں ہوتا، ابھی ناراض ہوئی ہیں، گلے میں باہیں ڈالیں وہ آپ کا منہ چومیں گی، کچھ نہیں ہوتا. کوئی ناراضگی آخری نہیں ہوتی. کسی نے اگر آپ کو برا کہہ دیا تو برا نہیں بنتا. اصل میں یہ فکر نکال دیں کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے. واللہ غفور الرحیم، اس بخشنے والے اور رحم کرنے والے کے اوپر انگلیاں رکھیں گے، نظریں رکھیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو آپ کے لیے لوگوں کے دلوں محبت پیدا کرے گا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ معاف کرتا ہے. کیا معاف کرتا ہے؟ تمہاری کوتاہیوں کو. اے نبی، آپ نے جو کیا اللہ نے معاف کر دیا. کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی اس بات کو بنیاد بنا کر آپ کے اوپر بات کرے. اور رحیم کے کیا آئندہ نیکیوں کے موقع دیتا ہے. اب اسی لیے آگے اس واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے قسم توڑنے کا کفارہ تھوڑا سا دہرایا گیا. قد فرض اللہ لکم، بے شک اللہ نے مقرر کر دیا ہے آپ کے لیے کیا؟ تحلت ایمانکم، قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ. یہ جو لفظ ہے نا تحلہ، حل یا ہلو سے ہے، حلال ہونا کا لفظ اردو میں بولتے. ایک لفظ ہوتی ہے حرمت کی، ہم احرام میں ہوتے ہیں، حج کے ٹاپک میں پڑھا تھا، تحلل اول تحلل ثانی، پہلا حلال ہونا اور دوسرا حلال ہونا. حج کرنے کے بعد پہلے کچھ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں سوائے ایک آدھی پابندی کے، وہ تحلل اول ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری، جب آپ بال بھی کٹوا لیتے ہیں تو پھر دوسرا تحلل ہو جاتا ہے. تو یہ وہی لفظ ہے. یہاں ہے تحلہ، وہ چیز جس سے حلال ہو جایا جائے. تحلہ وہ چیز جو حلال ہوئی، تحلہ وہ چیز جس نے حلال کیا. فاعل اور مفعول کا فرق ہے. مراد یہ ہے کہ اب قسم تو آپ کھا چکے، اب اس کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے بتا دیا آپ کو. کہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ سورۃ مائدہ آیت 89 میں، ساتویں پارے کے پہلے رکوع کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا لغو میں، اور اگر جان کے کھا لی تو پھر وہی جو میں نے شروع میں بھی حوالہ آپ کو دے دیا تھا کہ 10 مسکینوں کا کھانا یا 3 روزے، کہا وہی اس کا علاج ہے. اور ایمان، پیچھے بات ہو گئی، قسم کو ایمان کہتے تھے، یمنا یمین، دایاں ہاتھ ملاتے تھے، جیسے شیک ہینڈ ہم کرتے ہیں نا، تو عرب لوگ قسم کھاتے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے تھے، اس لیے بھی اس کو ایمان کہتے ہیں. اور یمن سے بھی، اور اس کے پر میں نے پیچھے آپ کو کچھ پوائنٹ لکھائے تھے کہ قسم کو ایمان کیوں کہتے ہیں. بہت زیادہ عربوں میں اس چیز کو عام طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. تو فرمایا کہ یہ کر لیجئے، اس سے قسم جو ہے وہ تمہاری پوری ہو جائے گی. اور فکر نہ کرو، واللہ مولاکم، اللہ ابھی بھی تمہارا کارساز ہے، وہ دوست ہے. دوستوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ تھوڑی پکڑ لیتا ہے. پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو کہا نکل جاؤ ادھر سے. بس آپ دیکھیں، جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں نا، کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو تربیت کے لیے ان کی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، کبھی سخت کبھی گرف لگتا ہے نا. اور تربیہ یا تزکیہ ہوتا ہی نہیں نرم ہاتھوں سے. نرم ہاتھوں سے کبھی برتن نہیں چمکتے. آپ کہے نا کہ جو لیڈر ہیں وہ پیار ہی کہتے ہیں، جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. نرمی سے اس کو صاف کر دیں، وہ برتن کبھی نہیں صاف ہوگا. برتن صاف ہوتا ہے جب اس کو سخت ہاتھ لگتے ہیں. اور جس کو سخت ہاتھ لگ جاتے ہیں انشاءاللہ پھر وہ نہ صرف خود چمکتا ہے بلکہ چمکاتا بھی ہے، لازم سے متدی بن جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ابھی بھی آپ کے مولا ہیں، ہم آپ سے ناراض تھوڑی ہیں، ہم آپ کی وہ گرہ کھول دیتے ہیں، آپ کفارہ دے دیجئے، ہم اس کو دور کر دیں گے آپ سے۔ تو یہاں پھر اس کے اوپر نفس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا اور اس کے بعد کفارہ دیا۔ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا حکمت والا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے بندے کون سی بات کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں سارے مسائل ہو گئے، اس کے بعد اب واقعہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کا ایک مزاج ہے، لفاظی نہیں ہے، سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے قرآن، مورلز لینا۔ پہلے مورلز دے دیے، ساری باتیں کر کرا کے کفارے بتا دیے، اور اب وہ واقعہ بتا دیا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب نبی نے رازداری سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی، کون سی بات؟ یہی بات کہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ پھر فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس نے دوسری کو وہ راز بتا دیا، حالانکہ شوہر نے منع کیا تھا کہ نہ بتانا، انہوں نے پھر بتا دیا۔ عورتوں کی مجبوری ہوتی ہے، وہ بات رکھ نہیں سکتی، بس کسی ایک کو بتاتی ہیں، ہر عورت کسی ایک کو بتاتی ہے اور ساتھ یہ جملہ بولتی ہے کہ آگے کسی کو نہ بتانا، اور جب اس کو بھی بتاتا کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا۔ یہی حالات کچھ ایسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے سامنے کہا تھا کہ ایسا نہ کرنا، دوسری کو نہ بتانا، انہوں نے بتا دیا۔ جہاں دوستیاں بہت ہوتی ہیں وہاں راز بھی بڑے لیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کے گھر والوں سے بہت انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہاں سارے شہر کے راز جاتے ہیں، اور جن کی بنتی نہیں اتنی وہ کہتے ہیں جو وقت گزر جائے ایسے ہی ٹھیک ہے، وہ باتیں بھی نہیں کرتے۔ تو کہیں بھی بے تکلفی ہو راز نہیں دینا، ایک اجتماعی راز، نبی کا راز، دین کا راز۔ اسی طرح بعض دفعہ دین کے کام کرنے والوں کو بہت ساری ایسی باتیں پتہ چل جاتی ہیں جو دوسروں کو نہیں پتا ہوتی۔ آپ جتنے بے تکلف ہیں اپنے شوہر سے، بیوی سے، اپنے بچوں سے، آپ نے اگر اس بات کو لیک آؤٹ کیا تو آپ نے اسرن چھپائے ہوئی چیز کو کھول دیا۔ اس لیے ایسا ظرف پیدا کرنا چاہیے کہ جو جب بتانا ہے تب بتائیں۔ آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں ایک جملہ سنا ہے کہ پیٹ میں بات نہیں ٹکتی، خود بھی کبھی کہتے ہیں پیٹ میں کھلبلی ہو رہی تھی، بتایا تو چین آیا۔ اگر کسی کا یہ مسئلہ ہو نا اپنے بارے میں، تو اس کو بالکل کلیئر کٹ بتا دینا چاہیے، جہاں بھی اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے کہ دیکھیں میں نہیں اتنی دیر رکھ سکتی۔ یاد رکھیے کہ جتنا برتن گہرا ہوگا نا، خالی ہے نا، اس میں آپ چیزیں ڈالتے جائیں، آپ کو اور بھی دیں گے لوگ ڈالنے کو، اور یہ بھرا ہوا کپ ہے نا چائے کا، اس میں آپ دو چار گھونٹ ڈالیں گے نا تو یہ باہر گر جائے گی۔ ہمیشہ دین کے لیے اللہ ان لوگوں کو چنتا ہے جو کھلے ظرف کے ہوتے ہیں، ڈالتے اس برتن میں ڈال دو، نکلنا تب بھی جب کوئی ٹوٹی لگے گی۔ تھوڑے دن لوگ زیادہ دن دین کا کام نہیں کر سکتے، دیکھنے میں بہت پمپن شو لگ رہی ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اس لیے وسخرہ اللہ علیہ، اللہ نے وہ راز کھول دیا یہ آیت نازل کر کے۔ صرف اپنے شوہر کی بات انہوں نے ظاہر کی تھی، اللہ نے صرف شوہر کو نہیں بتائی، گلوب پہ قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ نبی کی بیویوں سے یہ بات ہو گئی تھی۔ کتنی بڑی ہے بات کرنے کی، بیویاں شوہروں کو کچھ کہتی ہیں پھر کہتی ہیں آگے نہ بتائیے، ساتھ سے کوئی بات ہوئی کہا آپ شوہر کو نہ بتائیے، کریے ہی نہ۔ دیکھیے جو بات آپ چاہتے ہیں نا کہ نہ دوسرے کو پتا چلے، آسان سی بات ہے، وہ کریے نا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو وہ دکھے نا دوسرے کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ چاند نکلے گا دکھے گا، پھول ہوگی خوشبو آئے گی، بدبو ہوگی پھیلے گی، سورج نکلتا ہے سب دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے لیے عمل کی بات آج سے پھر اپنے محاسبے کے لیے نوٹ کر لیجئے کہ میں نے کوئی بات خود نہیں بتانی کسی کو۔ یقین کریے کچھ لوگ اتنے گہرے ہوتے ہیں آپ ان کے پاس گھنٹہ بیٹھ جائیں نہیں بولتے۔ اچھا کچھ لوگوں کو باتیں گلوانی بھی بہت آتی ہیں، جان کے بات چھیڑتے ہیں شروع سے، سنائے پھر کیا چل رہا ہے، کیا ہو گیا، کیسا ہو رہا ہے، اس وقت بھی نہیں میں نے بتانی، خود کے لیے لکھیں ادھر۔ کیا میں ہر بات فوراً بتا دیتی ہوں؟ اور بے موقع سڑکوں پہ کھڑے، بسوں میں بیٹھے، ٹرینوں میں بیٹھے، کسی کو کوئی شوق ہے تو وہ آئے اور پوچھ لے، کو مسئلہ ہے بیٹھے آئے میٹنگ کریں، آپ کو بتاتے ہیں کیا ہو گیا، کیا رہ گیا، کس طرح ہو گیا، کس جگہ ہو گیا۔ یہ صرف چسکا ہوتا ہے، یقین کریں۔ بعض لوگ صرف باتوں کی ٹو لینے کے لیے سیدھے سادھے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں، کئی باتیں آتی رہتی ہیں سامنے، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ جب دین سے جڑے ہوئے لوگ عام سیدھے سادھے لوگوں سے یہ باتیں پوچھ لیتے ہیں، بالکل بے نیازی رکھے، جب تک کوئی خود نہ بتائے اپنی بات مت پوچھے. مثلاً آپ دیکھیں، یہ تو اب اس وقت دین کی باتیں ہو رہی ہیں نا، دنیا بھی مثال ہے، کسی کی بچی ہے جوان، رشتہ ہو گیا، کوئی کیا ہے، کوئی آتا ہے پیغام، منگنی کر دی اس کی، بھئی ہوگی آپ کو دکھ جائے گی، چاند چڑھتا سارے دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں بعض ینگ بچیاں صرف اس لیے باہر جانا چھوڑ دیتی ہیں کہ جہاں جائیں لوگ خسر خسر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، ماں سے پوچھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. اسی طرح شادی کے بعد بچہ ہو گیا، علاج کرایا تھا، یہ تھا وہ تھا، ضرورت کیا ہے ان باتوں کی؟ چھپائیے مت باتوں کو، کھولیے. میں کہتی ہوں کہ کچھ اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں جس پہ اللہ چنتا ہے لوگوں کو. آپ پڑھ کے دیکھیں اسلاف کو، محدثین کے حالات پڑھیے، ائمہ کرام کے حالات پڑھیے، اخلاق کے اعلی مرتبے پہ تھے، پرواہ نہیں ہوتی تھی ان کو کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا. اور اگر خبروں کا شوق ہے تو کسی بھی نیوز چینل میں جائیے، اپنی ریزیومے دیجئے اور کہیں کہ بہت شوق ہے مجھے خبریں لینے کا، کوئی نہ کوئی کام کر لیجئے. لوگوں کی زندگی کو تو نہ کرے انسان، بہت ناگواری کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نبی نے کہا اس کو چھپانا، ایک عورت نے یہ بات آگے بتا دی، اسخرہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا اس پر، ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کی بات چھپائی، چھپانے والی بات کھول دی اور اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دی. یہاں سے آپ دیکھیں کہ اتنے پوائنٹ مل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بھی ساتھ دے رہے ہیں، پہلے نجائح نبی کا، یعنی نبی سے ناراض تو نہیں تھے نا، تبھی تو آپ کو سٹل نبی کا، پھر دیکھیں واللہ مولاکم کا، تمہارا آقا متولی اللہ ہے، وہ خود جانتا ہے، اس کو پتا ہے، وہ تمہارا ابھی بھی ساتھ دے گا. اللہ نے نبی کو بیوی کی وہ بات بھی بتا دی. تو بہرحال اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت پتہ چلتی ہے کہ وہ کیا تھی اور کس طرح کی تھی. پھر کیا ہوا، عرف بعدہ، آپ نے پہچان لیا اس میں سے کچھ بات کو، وعرض عن بعدن، اور کچھ سے چشم پوشی کی. نبی کو جب بات بتا دی تو اب نبی تو سن کے بھڑک نہیں اٹھے، وہیں سے فون نہیں کر دیا کہ آ لوں گھر ذرا تم سے پوچھتا ہوں، نعوذ باللہ. آج تو یہی ہوتا ہے نا، کوئی بھڑکاتا ہے تو فوراً بھڑک جاتے ہیں، فون پہلے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ ویسے اسپیڈ ڈائل میں نمبر تو ڈلا ہی ہوتا ہے بیوی کا، آج میں پوچھتا ہوں آ کے تم سے، یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر بات کہوں گی کہ جتنا آپ کے اندر تحمل ہوگا آپ کے اتنے معاملے زندگی کے صحیح ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، جب دین میں آئیں گے نا آپ اپنے اندر ایک چینج ضرور محسوس کریں گے کہ آپ پریشان نہیں ہوتے. پہاڑ بھی گزر جاتا ہے، آپ کہتے ہیں ذرا گزر لے آدھا کو، پھر دیکھتے ہیں اب کیا آگے سیدھا ہونا ہے. اور یہ چینج اگر آپ کو اپنے اندر نہیں محسوس ہوئی اس قرآن کو پڑھ کے، تو آپ نے ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا مس کر دیا. آپ کو اپنے اندر صبر، سکون، اطمینان، شعور دکھنا چاہیے. اور آپ خود اس کی گواہی دیکھیں کہ پہلے آپ بات پہ بات پریشان ہو جاتے تھے اور اب آپ تھوڑا سا کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آدھا فون کا بل کم ہو سکتا ہے صرف اگر ہم فوراً پینک نہ ہو جائیں، یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، نہیں اب ٹھیک ہو گیا، نہیں اب پھر خراب ہو گیا، نہیں اب آپ کام کر لیں آرام سے، بے آرام تو آپ نے کر دیا، اب ہم کیا کریں آرام. بات سارا دن شوہروں کو تنگ کرتی رہتی ہے اور شوہروں کی بھی بات کی عادت ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں اب کیا ہے، اب کیا کیا. ٹھیک ہے حالات سے آگاہی اچھی ہوتی ہے، لیکن ہر وقت انسان باتوں کو نہ رکھے. تو اللہ کے نبی کو پتا چل گیا تھا اپنی بیوی کی یہ بات، لیکن آپ نے کوئی سخت ریئیکشن نہیں لیا. عرف بعدہ، آپ نے بیوی کو یہ خبردار کر دیا اور کسی حد تک درگزر بھی کیا، ڈھکی چھپی بات کی. پھر کیا ہوا، فلما نبہ بہ، پھر جب آپ نے اس کو اس پر آگاہ کر دیا، قالت، تو وہ بولی، من امبا کا سا، یہ آپ کو کس نے خبر دے دی؟ یہ سوال ہر عورت کرتی ہے جو اپنی بات چھپا چکی ہوتی ہے، وہ چھپتی نہیں، میاں کہیں سے سن کے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتی ہے آپ کو کس نے بتایا؟ تو جواب کیا آپ نے دیا، قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے تو آگاہ کر دیا اس نے جو علیم اور خبیر ہے. اللہ کی طرف اشارہ ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بتا دیا تھا، تو کیا آج کے شوہروں کو بھی اللہ بتاتا ہے؟ بالکل بتاتا ہے. پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ کہ بندہ جو بات چھپاتا ہے اللہ اس کے منہ پہ لکھ دیتا ہے، بات کبھی نہیں چھپتی. وہ کہتے نہیں کہ بات یہ تم مجھے منہ سے نکالو، میں تمہیں گھر سے نکال کے دکھاتی ہوں. جو بات کرے سوچ کے کرے، اور آپ اپنی عادت خود چیک کریں کہ میں کتنی دفعہ کوئی بات کہہ کر آگے کہتی ہوں اب کسی کو نہ بتائیے گا. کہتے ہیں آپ لوگ، کہ کوئی بھی بات کسی کو بتائیں تو آگے یہ کہنا کہ اس بات کو اب آگے نہ بتائیں. آپ کو پتہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ جس کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ فوراً مشکوک ہو جاتا ہے. یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ آپ آگے نہ کسی کو بتائیں, اس کا مطلب یہ کہ یہ بات درست نہیں ہے. اچھا کیا درست نہیں ہے؟ اچھا کیا اس کا مطلب ہے کہ جو اجتماعی راز ہوتے ہیں, مثلا آپ سب یہاں کام کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, کوئی کام کرتا ہے, آپ کو یہاں کے کوئی راز بتائے جائیں یا ضرورتاً کچھ باتیں کھلتی ہیں, تو اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آگے کسی کو نہ بتائیں, وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے؟ وہ اس میں نہیں آتا, کیونکہ وہ تو ایک انسٹرکشن ہے, وہ تو لوگوں نے لکھ کے ڈالے ہوتے ہیں. مثلا ہم پیل ٹاک پہ کلاسز کرتے ہیں اور ہم لوگ لاک روم میں کرتے ہیں, جب کوئی ہمارا خاص کورس ہوتا ہے تو اس میں جب بھی ای میل میں ہم بھیجتے ہیں ان کو روم کوڈ ساتھ نیچے بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ یہ روم کا جو کوڈ ہے یہ آپ کے اسے امانت ہے, کیونکہ آپ کے اور دوسروں میں فرق ہے, اگر آپ نے یہ دوسروں کو دے دیا تو سارے ہی آ جائیں گے اندر. تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ضرورتاً اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی بات کو کہ اس کو نہ رکھے, اور یہ تو پالیسیز کا حصہ ہوتا ہے, ملک کا جو صدر وزیر بنتا ہے آپ کو پتا ہے کتنے پیپر پہ وہ سائن کرتا ہے کہ ملک کے راز کسی کو نہیں دیں گے, ورنہ تو چار چھ دن میں ملک بک جائے, سارے راز دے دیں. جن کے اوپر راز ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر کچھ ہوتا ہے, یہ بہت اسٹیپس ہوتے ہیں. آپ آرمی میں جا کے دیکھیں, فوج میں جا کے دیکھیں, ایک دم تو نہیں ہے کہ جو بڑے جرنیل کو بات پتا ہے وہ عام سپاہی کو بتاؤ, سارا سسٹم چوپٹ ہو جائے, پہلے ہارٹ فیل ہو جائیں سپاہیوں کے اگر اصل حالات ان کو پتا ہو. تو ایک تدریج, بڑے لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں, لیڈرز کے دل بڑے ہوتے ہیں, ان کو مشکلات بھی بڑی نہیں لگتی, ان کو بڑی بڑی خیر مل جائے تو بھی وہ دوسروں کو نہیں بتاتے, ورنہ دوسرے تو پھٹ جائے. تو لہٰذا یہاں سے اشارہ مل گیا کہ اس بات کو چھپانے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کا انداز دیکھیے, میں اس بات پہ انجوائے کر رہی ہوں کہ اللہ نے خود بھی نہیں اصل میں واقعہ بتایا کہ وہ واقعہ کیا تھا. ابھی تک کہیں قرآن میں آیا کہ یہ ہوا پھر وہ ہوا؟ اسر نبی الی عبادی ازواجی حدیثاً, وہ حدیث کیا تھی؟ مفسرین اس پہ کھوج پرکھ کر رہے ہیں کہ کون سی بات تھی, کیا تھی, اچھا یہی ہوگی, اللہ نے نہیں بتائی. تو گویا کہ آپ اپنے لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بات ہم سے چاہتے ہیں وہ خود اسی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. خیر, اب بیوی کو جب پتا چل گیا تو کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ تو فرمایا نبانی العلیم الخبیر. کون سی صفات آ گئی اللہ کی؟ العلیم اور الخبیر. یہ صورتیں اللہ کے ان دو ناموں کی چھاپ ہمارے دل پہ لگانا چاہتی ہیں. تم جو کرتے ہو نا اس کو پتا, اور تمہارے اصل حالات کیا تھے اس کو پتا, کتنے تو مجبور تھے, کتنی بڑی مشکل تھی, تمہاری سستی تھی یا تمہاری مجبوری تھی, تمہاری خواہش تھی یا تمہاری مجبوری تھی, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اللہ کو خوب پتا ہے. اس لیے اس سے معافیاں مانگو. ان تتوبا, اور اگر تم دونوں توبہ کر لو. یہ تتوبا نی تھا, تسنیہ ہے, دو عورتوں کے لیے لفظ آ رہا ہے. بس اگر تم دونوں توبہ کر لو, اللہ ہی, اللہ کی طرف. نوٹ کیجئے گا, توبہ کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. کیونکہ مَن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ بندے کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں. درود شریف کے ایک الفاظ ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں کے معاف کرنے والے کہا گیا, اور بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ پڑھتے ہیں اس کو. ان تتوبا الا اللہ, کیا کہا؟ ان تتوبا الا اللہ یا الا الرسول؟ یہ تو کفارے کا مسئلہ ہے نا. نصارہ یا کرسچن جو ہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں, اور آج پارڈن بکتی ہے. پریسٹ کے پاس جا کے وہ کچھ کام کرتے ہیں ایسے جس سے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں, پیسے دے کے لوگ اپنے گناہوں کو معاف کراتے ہیں. تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ توبہ اور گناہوں کی معافی کا کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی بھی نہیں کر سکتے. پیچھے پڑ چکے ہیں, لما زنتا, کیوں اللہ کے نبی آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ آپ کو تو نہیں کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ کچھ کرے. یہ ایک درود ہے, اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں. اچھا, ترجمہ بھی بالکل مختلف ہے. جو عربی کے لفظ ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. یہاں تک بات ٹھیک ہے, مبالغہ ہے, لیکن اٹس اوکے. کہ اللہ ہمارے آقا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو تاج کے مالک ہے. مجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کے پاس کبھی کوئی تاج تھا کہ نہیں. ذرا سوچی, کیا آپ کے تصور میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا کے بادشاہوں کی طرح سر پہ تاج پہنتے تھے؟ تصور میں آ سکتا ہے نبی سونا پہنیں گے؟ یہ تاج کا کوئی تصور نبی جیسے منکسر المزاج سے آتا؟ اس لفظ کی وجہ سے درود کو لوگ درود تاج کہتے ہیں. کبھی کسی نے بیٹھ کے سوچا کون سا تاج کدھر تھا، سونے کا، چاندی کا، ڈائمنڈ کا، یا ویسے ہی تھا کوئی تاج تھا؟ میں نے تو نہیں آج تک پڑھا، میرا علم ویسے ہی کم ہے. اوروں سے پوچھئے جنہوں نے بہت زیادہ سیکھا ہوگا کہ کہاں اللہ کے نبی کا تاج تھا. صاحب المعراج، آپ معراج کے مالک. کیا آپ معراج جو واقعہ تھا آپ اس کے مالک تھے؟ آپ کو تو دکھایا گیا تھا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ لے گیا، اس نے دکھا دیا، آپ صاحب نہیں تھے. کوئی چیز آپ کو دے دی جائے، دکھا دی جائے، وہ آپ کی تو نہیں ہوتی. بہرحال مبالغہ. والبراق، صاحب براق تھے جس پہ آپ نے سواری کی. والعلم، آپ جھنڈے کے مالک تھے. چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دافی البلائی، آپ بلاؤں کو ٹالنے والے ہیں. اور نیچے ترجمہ بالکل مختلف لکھا ہوا اس لفظ کے. دافع، آپ تھوڑا سا تو سمجھ گئے نا، فائل کا وزن ہے. دافع، فائل، دفاع کرنے والا، قاتل جیسے قتل کرنے والا، شاعر شعر کہنے والا، یہی لفظ ہے دافع، دور کرنے والا. کس کو؟ بلاؤں کو. اور اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ام من یجیب المضطر اذا دعا. اور نیچے ترجمہ بالکل وہ لکھا ہے جو اس کا مفہوم نہیں. دافع البلا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے جن کے وسیلے سے بلا، وبا، قحط، مرض اور دکھ دور ہوتا ہے. حالانکہ یقین کر عربی لفظوں میں وسیلے کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس موضوع کو ویسے ہی ذرا ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو قصہ مختصر، بہت سارے آگے لفظ ہیں. کچھ بھی پڑھیں، شوق سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، لیکن ایک دفعہ ترجمے پہ غور کر کے پڑھیں. تتوبہ اللہ، اللہ کی طرف معافیاں مانگو، وہ گناہوں کو معاف کرے گا. وہ جانتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا ہے. معافی کیوں مانگو؟ کیونکہ فقط سغت قلوبکما، تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں. کس کی طرف؟ کس کے دل مائل ہوئے ہیں؟ لفظ سغت کو دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا نیا لفظ ہے جو پہلے ہمارے سامنے نہیں آیا. پہلی تو بات لفظ تتوبہ ہے، تتوبان تھا یہ پہلے. اب لفظ آگے سغت. سغت کا لفظ سغب سے ہے، سوات، غین اور واو اس کا روٹ ہے. کوئی تا نہ لکھ دے، تا مؤنث کی ہے. عربی زبان میں مڑ جانے اور ٹیڑھا ہو جانے کو کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ کا بہت معروف ترجمہ ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں جو کیا، ہر آئین کج شدہ اس دل شما، کہتے ہیں کج ہو گئے دل تمہارے. یعنی اگر آپ ان کا قرآن دیکھیں گے تو کج ہو گئے، ٹیڑھا کمانی انہوں نے کیا. اسی طرح ابن مسعود، ابن عباس، سفیان ثوری اور دخاق نے اس کا مفہوم کیا پیش کیا؟ سغت کا، زاغت قلوبکما. یہ لفظ تو پیچھے پڑا نا، ٹیڑے ہو گئے تمہارے دل، یعنی تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے. اسی طرح ایک اور مفسر امام رازی، وہ کہتے ہیں کہ سغت قلوبکما کا مطلب کہ حق سے ہٹ گئے، اور حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اسی طرح ایک اور مفسر ہیں، وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تم پر واجب تو یہ ہے کہ رسول اللہ جو کچھ پسند کریں اسے پسند کرنے میں، اور جو کچھ ناپسند کریں اسے ناپسند کرنے میں آپ کی موافقت کرو، مگر تمہارے دل اس معاملے میں آپ کی موافقت سے ہٹ کر مخالفت پہ چلے گئے. تو یہ سارے معنی ہیں سغت کے. اشارہ اسی چیز کی طرف ہے، جھک گئے آپ کے دل دوسری طرف چل پڑے. اب کن کے جھک گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا. ایک صحابی ہیں ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ یہ کون سی دو عورتیں تھیں، میں اس کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھوں. کیونکہ آپ دیکھیں پھر اللہ نہیں نام لے رہا، کیسے اللہ راز لوگوں کے رکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک موقع مجھے ملی گیا، حج کے لیے حضرت عمر گئے، میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. سفر کے دوران ایک موقع پہ قضاء حاجت کے لیے جب حضرت عمر نکلے جنگل میں، واپس آئے، میں نے وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا اور آپ کے ہاتھوں پر ڈالا. وضو کرتے ہوئے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ان تتوبہ میں کون سی دو عورتیں ہیں. تو اس پہ حضرت عمر نے فرمایا، آپ سے تعجب ہے، کیا آپ کو یہ بھی خبر نہیں کہ یہ دو عورتیں حفصہ اور عائشہ ہیں؟ اور آپ کو تک حفصہ اپنی بیٹی بھی تھی. کیسے باپوں کو بیٹیوں کی باتوں کو پیش کرنا پڑتا ہے نا، چاہے وہ بھول پنے میں باتیں ہوں. تو یہاں اس سے مراد وہی واقعہ ہے پیچھے جس کا تذکرہ ہے، کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو پیچھے کر دیا تھا، مائل ہو گئے. اسی طرح عرب لوگ سغت کا لفظ کیسے بولتے ہیں؟ سغت النجوم، تمہارے دل مائل ہو گئے. ستارے جب ڈوبتے ہیں نا، اس کے لیے یہ لفظ آ جاتا ہے. تو بہرحال اس سے کیا پتا چلا کہ بیوی نبی کی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی دل تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہ شوہر کی بات کو لیک آؤٹ کر ہی دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ اب تھوڑا سا سختی کا انداز لے رہے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ, دیکھو اگر تم دونوں نے ان کے مقابلے میں ایکا کر لیا, یہ مطلب ہے. ظاہرہ ہوتا ہے مدد کرنا, اور اللہ آ گیا تو اپوزٹ چلا گیا کہ تم دونوں مل گئی ہو آپس میں نبی کی مخالفت میں. مخالفت سے مراد یہ کہ آپ کی بات کی مخالفت میں. تو پھر یاد رکھنا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, تو خوب جان لو کہ اللہ ان کا مولا ہے. تم دو بیویاں مل جاؤ اس کے خلاف, مل جاؤ, اللہ اس کا مددگار ہے. صرف اللہ نہیں, حالانکہ وہی کافی تھا. اور کون؟ وَجِبْرِيلُ, اور جبریل بھی اس کے مددگار ہیں. وہ آ کے خبریں دے دیتے ہیں آپ کی بیویوں کی. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور نیک بخت مومنین بھی آپ کے مددگار ہیں. وہ کون سے؟ جو قرآن پڑھ کے گواہیاں دیتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیویوں نے جو بات چھپائی تھی اس کو واپس کر دی. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. کتنا پیارا انداز ہے, اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے یہاں بات کرتے ہیں کہ دیکھو اس نبی کے ساتھ ہیں سارے. یہ کیسا انداز دکھ رہا ہے آپ کو عام دنیا داری کی زبان سے؟ کوئی دو چار لوگ کسی کے خلاف بات کرنے لگے تو کوئی کہتا ہے دیکھو اس ہوش سے رہنا, اللہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. اللہ کے فرشتے جبرائیل, کیونکہ نبیوں کے پاس تو وہی آتی تھی. سارا مکہ آپ دیکھیے کہ آپ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ نبی کا دشمن ہو جاتا, ہو جائے, کیا بڑی بات ہے. یہ جو تھوڑے سے ہاتھ میں آ گئے تھے چند صحابہ کرام, شروع میں مکی دور میں نہ آتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اسلام نہیں پھیلنا تھا؟ اگر مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہیرے نہ ملتے تو کیا خیال ہے اسلام مٹ جاتا؟ کبھی نہ مٹتا. اللہ تعالیٰ کہتے وَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر تم منہ پھیرتے ہو اللہ تمہارے لیے دوسرے لوگ لے آئے گا. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, تو کیا پتا چلا کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات بتائی کہ اس سے مراد حفصہ اور عائشہ ہیں, پھر انہوں نے ساتھ ہی بتایا ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے. اور آج بھی جو قریشی ذہن کا ہوگا نا, یعنی علم سے دور ہوگا, وہ عورتوں کو دبانا ہی چاہے گا. کہتے ہیں کہ پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں, یعنی بیویوں کا کنٹرول زیادہ تھا, اور یہی سبق ہماری عورتیں بھی ان سے سیکھنے لگ گئیں. مجھے ایسا لگتا ہے گاؤں کی سیدھی عورتیں نوشک میں آ کے نوشکی بن گئیں کہ مر ٹیڑے تو ہوں ہم فوراً چلے جائیں گے کرائز سینٹر میں. اعوذ باللہ. ایک روز میں اپنی بیوی سے ناراض ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے رہی ہے. یعنی حضرت عمر کو بیوی جواب دے کے جائے گی کہاں؟ اصل میں لفظ ہے فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي, کہتے مجھے بہت ناگوار گزرا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے. اس نے کہا آپ اس پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب دوں؟ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو حضور کو دو بدو جواب دیتی ہیں. لَيُرَاجِعُنَهُ کا لفظ ہے, یعنی ان کی اپنی بیوی نے کہا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں جا کے ذرا نبی کی بیویوں کو دیکھے, ان کو بھی خوب باتیں مل گئی ہیں, اور ان میں تو کوئی ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دن دن بھر ڈھوٹھی رہتی ہے. حضرت عائشہ کی طرف اشارہ تھا, بخاری کی روایت ہے. اور ساتھ ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے دن بھر ناراض رہتے ہیں. اب آپ سوچیے عمر کے دل پہ کیا ہوا, بیٹی کا باپ تھا نا. کہتے ہیں یہ سن کر میں گھر سے نکلا اور حفصہ کے ہاں گیا, اپنی بیٹی کے پاس پہلے گیا. اچھے باپ اپنی بیٹیوں کو پہلے پوچھتے ہیں, دامادوں کو برا نہیں کہتے. کہتے ہیں میں نے ان سے جا کے پوچھا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بدو جواب دیتی ہے, یعنی آگے سے سوال جواب کر. جس نے کہا ہاں. میں نے پوچھا اور کیا تم میں سے کوئی دن دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھی بھی رہتی ہے؟ اور بخاری کے الفاظ اس سے اپوزٹ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دن بھر ناراض رہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا جھوٹ نہیں بولا, بھی ایسا ہم کرتے ہیں. دیکھیں بیوی شوہر کا معاملہ فرق ہوتا ہے, ہو شوہر نبی, ہو شوہر کوئی عالم, مفتی, شاعر, جو مرضی ہو, میرے لیے تو وہ شوہر ہے, تو بیوی کے رشتے میں بے تکلفی ہے. اس پر کہنے لگے حضرت عمر, کہتے ہیں کہ میں نے کہا نامراد ہو گئی وہ اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے؟ دیکھو رسول اللہ کے ساتھ کبھی زبان درازی نہ کرنا. لا تراجعنی کے لفظ ہیں, اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کر. میرے مال میں سے جو تیرا جی چاہے مانگ لیا کر, یعنی میں باپ ہوں مجھ سے لے لیا کرو, شوہر سے تقاضے نہ کیا کرو. کیونکہ ان کو پتہ تھا اللہ کے نبی کس قسم کے انسان ہیں کہ جن کو ان چیزوں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں, اور پھر آپ دیکھیں کتنی پتے کی بات حضرت عمر اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، کہنے لگے کسی دھوکے میں نہ پڑ کہ تیری پڑوسن، مراد تھا حضرت عائشہ، تیری پڑوسن تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ کو زیادہ محبوب ہے. مراد یہ تھا کہ حضرت عائشہ کا مقابلہ نہ کر کے اب چڑھو خطیب میں کہنے لگ جاؤ، اچھا جو عائشہ کرے گی میں بھی وہی کروں گی، تم اس کے ساتھ اپنا تقابل نہ کرو. اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے، حضرت عمر کس کو چھوڑیں گے؟ لگ رہا ہے خاندان کے ایک بزرگ ہیں، پہلے بیٹی کو ڈانٹ کے نکلے، کہتے اس کے بعد میں ام سلمہ کے پاس پہنچا جو میری رشتے دار تھی، ان سے بھی جا کے بات کی، انہوں نے کہا ابن خطاب تم بھی عجیب آدمی ہو، ہر معاملے میں تم دخل دیتے، یہاں تک کہ تم اب نفس سلم اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے. ان کی اس بات نے میری ہمت توڑ دی، ورنہ ہو سکتا یہ نو کی نو بیویوں کے گھر جاتے اور ان کو ڈانٹتے. پھر ایسا ہوا کہ ایک انصاری پڑوسی رات کے وقت میرے گھر آیا اور اس نے مجھے پکارا. ہم دونوں باری باری نفس سلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. دیکھے شوق علم کا، باری لگائی ہوئی تھی کہ جس وقت میں نہ اس محفل میں ہوں میرا دوست ہو، پھر جب ملتے تھے تو شیئر کرتے تھے، جب تم تھے تو کیا باتیں ہوئی، اللہ کے نبی نے کیا بتایا، کیا ہوا، پھر میں اس طرح بتاتا. کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی رات کے وقت میرے پاس آیا تو یہ دن کی باتیں مجھے بتاتا تھا. زمانہ وہ تھا جب ہمیں غسان کے حملے کا خطرہ لگا ہوا تھا، یعنی ایک قبیلے سے حملے کا اتنا خطرہ تھا کہ ہر وقت فکر یہ تھی کہ کسی وقت بھی حملہ ہوگا، جیسے فوجیں جمع ہو جاتی ہیں سرحدوں پہ. کہتے ہیں کہ اس کے پکارنے پر جب میں نکلا تو اس نے کہا ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا. میں نے کہا کیا غسانی چڑھا ہے، یعنی اس وقت ان کی سوچ ادھر گئی. اس نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا معاملہ ہو گیا، اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. میں نے کہا برباد ہوئی اور نامراد ہوئی حفصہ. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، راغی من فو حفصہ تو عائشہ. مجھے پہلے اندیشہ تھا کہ یہ ہونے والی بات ہے، یہ بات انہوں نے کی. پھر اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اگلے دن نفس سلم کی خدمت میں آیا. یہ سب میں وہی آیت تحیر والی باتیں جب نفس سلم نے ایلا کیا تھا ایک مہینے کا، کہ بیویوں نے مطالبات شروع کر دیے تھے تو آپ نے ایلا کیا. اب وہ ایلا یا سپریشن طلاق بن گئی، جیسے عموماً سوسائٹیز میں ہوتی ہے، کوئی ناراض ہو جائے شوہر تو کہتے ہیں طلاق دے دی. طلاق دی بھی نہیں تھی لیکن لگا کہ طلاق ہو گئی. کہتے ہیں میں نے جا کے اللہ کے نبی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی آپ مراجعت کر لیجئے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں اب اس واقعے کو اگر ہم اگلی آیت کے ساتھ ملا کے آگے پورا دیکھیں گے تو پھر کچھ باتیں سمجھ آئیں گی. پہلے نبی کی بیویوں کو سمجھا دیا گیا کہ دیکھو کسی شے میں نہیں رہنا، اگر آپ اپنے اس نیک شوہر کا ساتھ نہیں دیں گی تو پھر اللہ ان کا ساتھ دے گا. آج بھی کوئی بیوی اگر نیک شوہر کے ساتھ ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہی بات ہے، وہ ٹیڑھی ہوگی اللہ اس کا ساتھ خود ہی دے گا. اسا ربہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن. ایک چیک لسٹ لے لیجئے، پین لے لیں، کاپی لے لیں، جو بھی ہے، اور یہاں نوٹ کر لیجئے گا کہ اللہ کن خوبیوں کی بنیاد پہ عورتوں کے یہاں نام لے رہا ہے کہ نبی کی بیویوں اگر تم نے نبی کی قدر نہ کی، ایک دیندار شوہر کے ساتھ تم نہ خوش رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رب کچھ کر دے. کیا؟ کہ یہ طلاق دے دیں تم میں سے سب کو اور بدل دے اس کے سوا بیویاں ان سے بہتر، خیرم من کننا، تم سے بہتر. کیسی ہوں گی وہ عورتیں؟ مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و بکارا. پکی مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، کچھ پہلے سے بیاہی ہوئی بھی ہیں کوئی بات نہیں، اور کچھ کنواریاں تو بھی ٹھیک ہیں. نہ اس میں خوبصورت ہے، نہ گوری چمڑی ہے، نہ پتلی ناک ہے، نہ پتلی کمر ہے، نہ اکلوتی بیٹی ہے، نہ باپ کی لاڈلی ہے، نہ کنیڈ کالج کی پڑھی ہوئی ہے، نہ کچھ. مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات. توبہ سے کیا دکھ رہا ہے؟ پچھلی زندگی میں گناہ کر سکتی ہے، اب توبہ کر چکی ہے. عابدات، پہلے وقت ضائع کرتی تھی، اب عبادت میں چلی گئی. سائحات، اللہ کے راستے میں بھاگنے والیاں. لوگ سب کچھ لے لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں بھاگنے والی لڑکیوں سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں گھر کو وقت نہیں دیں گی. اور سائحات کا دوسرا معنی لے لیں تو صائمات بھی ہے، روزے رکھنے والیاں، کہ جو بیوی روزہ رکھے گی وہ گھر کے کام کیسے کرے گی، اور ایسی بہو لا کے کیا کرنی ہے جو ہفتے کے دو روزے یا ہفتے کے تین روزے رکھ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں ڈھونڈنا ہے تو ایسی عورتوں کو ڈھونڈ لو کہ جن میں یہ خوبی، اگر تم اپنے گھروں کو جنت بنانا چاہتے ہو. کتنی مائیں اپنے بیٹوں کے رشتے ڈھونڈتے وقت یہ چیک لسٹ ساتھ لے کے جاتی ہیں، اور کتنے لڑکے ہیں جو اپنے لیے بیویاں ڈھونڈتے ہیں تو یہ چیک لسٹ دیتے ہیں ماؤں بہنوں کو کہ اس پہ پرکھ لینا بیویوں کو۔ پھر ساتھ خوبصورتی آ گئی، دیکھیے ادھر آ سکتا تھا نا خوبصورت کا لفظ، آ سکتا تھا نا دبلی پتلی امیر دولت علی، یہ تو مال غنیمت ہے، مل جائے تو سونے پہ سہاگا، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کی بنیاد پہ نہ رشتے توڑو نہ جوڑو، نہ ٹھکراؤ اور نہ اپناؤ۔ آج سوسائٹیز کیوں بکھری ہوئی ہیں، آج کیوں گھر گھر میں دین کی وجہ سے لڑائی لگتی ہے، یہ تصور نہیں ہے۔ یہاں تو بات ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے مردوں کو کہا گیا، تو جب لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈے تو اس میں کیا ہونا چاہیے، یہی خوبیاں ہوں گی، مسلمن مومنن قانتن تائبن عابدن سائحن، اور سیب اور ابکار کا تو فرق مرد کے لیے کم ہی ہوتا ہے۔ یہاں نیا لفظ ہے وہ سیبہ اور ابکار ہے، سیب کا لفظ سا یا با سے ہے، یہ وہی لفظ ہے جس سے صوب ہے، شوہر دیکھی ہوئی لڑکی کو کہتے ہیں، صوب کہتے ہیں اس کپڑے کو جو سلا ہوا ہے۔ اب آپ اپنی قمیض دیکھ لیں، بازو کو جب طے کرتے ہیں تو یہ دو تہیں تو ہوتی ہیں نا، کہیں سے بھی آپ کا کپڑا سنگل نہیں ہوتا، یہ چیز مثلا یہ نیپکن کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی شرٹ ہے، تو یہ پلٹی ہوئی نا، جوڑ توڑی تو درزی کرتے ہیں یا کپڑے سینے لے ادھر سے جوڑتے ہیں، تو سیبہ کے جو پلٹا دی گئی، اصل یہاں سے چلی تھی باپ کے گھر سے، کسی وجہ سے واپس آ گئی، بیوگی کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں۔ اور ابکار کا لفظ بکر سے ہے، بکر کہتے ہیں کنواری کو، صبح کا وقت ابکارا، وہ بھی اسی سے، یعنی وہ بالکل نئی بچی، ابھی کوئی بھی اس طرح کے تجربات کا اس کو وزن نہیں ملا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ کیا شادی شدہ لڑکی سے شادی کرنا دوبارہ، یعنی کسی حادثے کا شکار ہو گئی یہ ناپسندیدہ، ہمارے کلچر میں کیا، خود شادی شدہ چھوڑ بچوں کا بھی باپ ہوگا نا تو کہے گا کہ لڑکی کنواری چاہیے، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی، ایک شادی شدہ، دو دفعہ شوہر دیکھ چکی، اور تقریباً تین یا چار مختلف روایتیں ملتی ہیں حضرت خدیجہ کے لیے، اتنے بچوں کی ماں سے ہوئی تھی، 25 سال آپ ان کے ساتھ رہے، دوسری شادی بھی نہیں کی، دیکھا نہیں کسی دوسری عورت کو، ان کی وفات کے بعد پھر سودا، اس سے بھی بوڑھی عمر کی، موٹے جسم کی، سیاہ رنگ کی، سودا کالی عورت کو عرب کہتے تھے، ان سے ہوئی، اس کے بعد جا کے حضرت عائشہ سے شادی ہوئی، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاحزاب میں۔ تو یہ کوئی کلچر نہیں ہے کہ شادیوں کے موقع پہ ہم اس قسم کی چیزوں کو ڈسکس کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر اور بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا بنا کر۔ بعض لوگ ان چیزوں کے اوپر ہی بہت زیادہ پکی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کچھ پچھلی کہانیاں سنی ہوئی ذہن میں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل جوانی میں دین پہ آ جاتے ہیں نا، ینگ ایج میں آتے ہیں، وہ پھر مجاہدین کے قصے سنتے پڑھتے، سیرت کی کہانیاں پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہی ہیں کہ ہم نے شادی ہی کسی متعلقہ سے کرنی ہے، یا بیوہ سے کرنی ہے، یا بچوں والی سے کرنی ہے۔ کنواریاں سے تو بہت ساروں کی ہوگی، لیکن ایسی عورتوں کو کوئی نہیں اپناتا، ایک تو شادی ہوگی گھر بسے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک عورت کو ڈھارس مل جائے گی، تیسرا نیکی کا موقع، اگر وہ اپنے ساتھ ایک آدھا بچہ بھی لے آتی ہے تو چلو یتیم کو پالنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ دین والوں کے بھی مختلف اینگل ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ دیکھیں کہ اپنا مزاج کیسا ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں رکھی کہ بس ایسا ضرور کر دو۔ کچھ لوگ ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ دوسری چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال شرن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، کسی کا واقعہ کہ شادی ہوئی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ چاند کا ٹکڑا، چاند کا ٹکڑا ایک لفظ ہے، اس سے بھی پیاری خوبصورت لڑکی تھی، شادی کا ایک سال بھی نہیں پورا ہوا پریگننٹ ہوئی، اور اسی دوران پتا چلا کہ شوہر بیمار ہے، کینسر تھا، تو 2-3 مہینے میں وہ شوہر فوت ہوا، بچی پیدا ہو گئی، یعنی اس کی عدت بھی ختم ہو گئی۔ اب اس لڑکی کا کیا کیا جائے، گھر ہی کے بچے نے جو اس کا دیور تھا پہلے، عمر میں بھی اس سے شاید چھوٹا ہوگا یا برابر ہوگا، اس نے کہا کہ میں شادی کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کی بچی کہیں اور جائے، اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، ماں بہن کو اعتراض شروع ہو گیا، کبارا بچہ ہمارا، تو یہ لڑکی کہاں سے، یہ کنواری تو آئی تھی آپ کے گھر میں۔ بہرحال پھر ہو گئی شادی الحمدللہ، لیکن جب ساس کو غصہ آتا ہے تو وہ پھر ایسی بات کہہ دیتی ہوں گی کہ میرا تو چھوٹا سا بچہ تھا تو اس کے بلے پڑ گیا۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ واقعی کسی کا دل دیکھیں نا تقویٰ والا، تو وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کو ایسی بچی مل جاتی ہے جو ایک ٹھوکر کھائی ہوتی ہے، وہ زیادہ ریئلسٹک ہو جاتی ہے، وہ زیادہ خواہشوں کو دبانے والی ہوتی ہے، اس کے اندر تمنائیں کم ہیں، اس کے اندر آرزویں کم ہیں. اس کے برعکس ایک چھلبلی سی، آپ ایک نومولود سی کہہ لیں یا ایک بالکل ینگ ہوتی بچی لیں گے، اس کے تو تقاضے بھی بہت ہوں گے. بعض دفعہ جب آپ پورے تقاضے نہیں کر سکتے، کوئی ایسی بچی گھر میں لے آئیے کہ جو بیچاری زیادہ تقاضے نہ کرے. بہرحال یہ تو ایک سائڈ کی بات تھی، لیکن یہاں دیکھیے کہ انداز کتنا سری ہے. کوئی فخر کر سکتا ہے کہ میں نبی کی بیوی بن گئی ہوں تب ساری عمر رہوں گی؟ آسان رب ہو. اور یہاں رب کی بات ہے کہ رب یہ کرواتا ہے. جب بیویاں اچھے شوہروں کی قدر نہیں کرتی اور جب شوہر اچھی بیویوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ بیچ میں آ جاتا ہے. یہ جملہ لکھ لیں، اللہ الگ کرا دیتا ہے. بظاہر وہ آپریشن لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اتنی خیر ہوتی ہے کہ خیر ہوتی ہے. تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کا ایشو ڈسکس ہوا. ہم نے 5 آیتیں پڑھی ہیں، نہ اس میں نماز کی تذکرہ تھا براہ راست، نہ زکات کا، نہ حج کا. کس کا تذکرہ؟ شوہر بیوی کا تعلق، گھر کا سکون. گھر میں سکون آئے گا تو دین آئے گا. پھر اس کے بعد اگلی آیت سمجھ آتی ہے جو مین تھیم ہے اس سورت کا. اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک ہم نے سورت کا ایک حصہ پورا کیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کے ایک یا ایک سے زائد واقعے کو بنیاد بنایا گیا. وہ چیز جس کو حرام قرار دیا آپ نے، یا تو وہ شہر تھا یا آپ کی ایک بیوی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات غفور الرحیم کا شعور دلایا، پکی اور سچی توبہ کی طرف انسان کی توجہ دلائی. اب یہاں سے آگے ہم دیکھیں گے کہ جب کسی بھی گھرانے کی بنیاد اچھی پڑتی ہے کہ مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات، طیبات، وابکارا والی صفات والی بیوی ہے اور شوہر بھی یقیناً سچا مومن ہے، تو اس کے بعد جب ایک گھر بن جاتا ہے تو اس کے اندر کیا رنگ دکھنا چاہیے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ صفات سے متصف کروایا اور اس کے بعد کچھ ذمہ داریوں کا احساس دلایا. ایک آدھ بات جو آپ کو شاید فائدہ دے گی، لفظ تائبات گزرا ہے تو توبہ کرنے والی عورت یا مرد وہ نہیں ہوتا جو ایک دفعہ توبہ کرے اور چھوڑ دے، بلکہ مسلسل توبہ کرنے کا معنی آتا ہے. جس کا ضمیر بیدار ہو، ہر وقت اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کا احساس غالب رہے، اسی پہ شرمندگی، اسی پہ ندامت. ایسا شخص ہوتا ہے نہ اس میں غرور ہوتا ہے نہ تکبر ہوتا ہے، خود پسندی کے جذبات نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان نرم طبع اور حلیم ہوتا ہے. اسی طرح لفظ عابدات ہم نے دیکھا تو ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اچھی بیوی کی عبادتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو حقیقت یہ کہ جو عبادت کر لیتا ہے یا جو کوئی عبادت کرتی عورت، تو اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کی انرجی ملتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے اپنے شوہر کے حقوق بھی ادا کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. صائحات کے دو ترجمے جو آپ کو بتائے تھے کہ ایک تو اللہ کے راستے میں گردش کرنے والے، سیاحت یعنی اللہ کے دین کے لیے سفر کرنے والے، اور دوسرا روزہ، ان دونوں میں ایک ربط بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ پہلے دور میں جو لوگ سفر کرتے تھے، سیاحت کرتے تھے، یا کوئی دین کو پھیلانے کے لیے راہ بن کے نکل جاتے تھے، کوئی درویش قسم کے لوگ، تو ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا تھا، کھانا کم تھا، اکثر ان کو بھوکا رہنا پڑتا، کھانے کو مل جاتا کبھی نہ ملتا. تو اس طرح پھر سائحون روزے دار اور سیاحت کرنے دونوں کے لیے آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی سیاحت روزہ ہے. روزے سے ہم وہ سارے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں جو لوگوں نے راہ بن کر کیے. اب یہاں ذمہ داریوں کا احساس ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہوں گے. کیسی ہے وہ آگ؟ وقودہا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تندخو سخت مزاج ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم. نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی اس پر جو اس نے حکم دیا ان کو. اور اگلی صفت ان کی کیا ہے؟ کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور وہ بجا لاتے ہیں جو ارشاد ان کو فرمایا جاتا ہے. بہت اہم آیت ہے سورت کی بھی اور قرآن پاک کی بھی. اور یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو آگ سے بچائے. جس طرح خودکشی دنیا میں حرام ہے، سوسائڈ اسلام اس کو کبھی بھی ویریفائی نہیں کرتا، اسی طرح اگر کوئی زندگی میں خود کو آگ نہیں لگا سکتا تو خود کو جہنم کی آگ کا ایندھن کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ مین نقطہ سمجھیے گا، بڑا باریک نقطہ ہے. جب زندگی میں خود کو آگ نہیں لگا سکتے، ایسا کرنے والا مجرم ہے اور خودکشی کی بہت سزا ہے، تو ایسا شخص جو خود ایسی زندگی، ایسا سٹائل آف لیونگ اپنی چوائس سے گزارے کہ جس کا آخری نتیجہ آنکھ ہے، تو کیسے لوگوں کو سزا نہ ملے؟ کبھی غور کر کے دیکھیں تو یہ بہت اہم آیت ہے. یہ قرآن پاک کا واحد مقام ہے کہ ایمان والوں کو خود کو آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا. پتہ کیا چلتا ہے کہ ایمان والے بھی آگ میں جا سکتے ہیں، کوئی خوش فہمی کی ضرورت نہیں. یہ نہ سوچ لیں کہ میں نے مسلمان ہو کر اپنے آپ کو فائر پروف کر لیا. ہر ممکن کوشش کر کے ایندھن بننے سے بچے. یہ کام انفرادی طور پہ بھی ہوگا، ہر ایک آگ سے بچے گا. بالکل امیجینیشن میں لائیے کہ خدا نخواستہ اس کمرے میں آگ لگ جاتی ہے. ایک کوشش ہوگی ہم میں سے ہر ایک کی خود کو بچانے کی، اور ایک کوشش ہوگی دوسروں کو بچانے کی. امیجینیشن میں لائیں. پہلی بات یہ کہ ہم خود کو کب بچائیں گے؟ جب ہم آگ کو دیکھ لیں گے. اور اجتماعی طور پہ اس کمرے کو آگ سے بچانے کے لیے کام کب کرنا پڑتا ہے؟ جب آگ نہیں لگی بھی بلڈنگ بنتی ہے، جب آپ لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دیکھتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں فائر ایگزٹ ہے کہ نہیں، بلڈنگ میں کوئی تار ایسی تو نہیں لٹک رہی کہ جس سے آگ لگنے کا خطرہ ہو، کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا اس جگہ کہ جس سے آگ کا خطرہ ہو. یہ کام پہلے کے ہیں. بس اسی سے آپ اس آیت کا مزاج سمجھ سکتے ہیں. خود کو بچانا ہے آگ دیکھ کر، بچوں کو گھر والوں کو بچانا ہے. ابھی آگ لگی بھی نہیں تو بچا لیں. یہ نہیں کہ بچے بگڑ جائیں پھر نکلو ان کی اصلاح. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بیویاں سرکش ہو جائیں تو پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرو. پیغام کیا ہے؟ جب ایک گھرانہ بنتا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکے کا جوڑ جڑتا ہے. اس کو آپ سمجھیں جیسے بجلی کے دو تار جڑتے ہیں. وہ موڑ بڑے خطرناک ہوتے ہیں آپ کی استری کے، آپ کے ویکیوم کلینر کے، جہاں آپ کی تار کھلی بھی ہوتی ہے، دو جوڑ ہیں. بعض لوگ پرانی تار کو لمبا کر کے نئی تار بنا لیتے ہیں، تو وہیں سے بجلی کے ایسے اسپارکس نکلتے ہیں کہ جہاں سے آگ نکلتی ہے. اسی طرح جب ایک لڑکی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو وہ دو تاروں کا جڑنا ہوتا ہے. ذرا آپ نیلی تار کو سرخ سے اور سرخ کو نیلی سے تار دیں، ایک ہی بلاسٹ ہوگا اور پوری استری جل جاتی ہے. اس طرح وہ گھرانے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، جہاں اطیبات کا جوڑ خبیثات سے اور خبیث کا جوڑ طیب سے لگ جاتا ہے. یہ تو پہلے ہی مرحلے پہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ گھر کی استری جل جائے گی. لیکن یہ کام ہو گیا، اس کے بعد اب مرد جو ہے اس کا اپنا کردار ہے، بیوی کا اپنا کردار ہے. یہ آگ لگ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مرد کو فون کرتے ہیں، آئیں اور ہماری اس آگ کو بجائیں. باپ گھر میں بیٹھا ہو، جوان بچی جس کی شادی ہو چکی ہے، اس کے دوپٹے کو آگ لگ جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تمہاری شادی کر دی ہے، اب تم جانا تمہارا شوہر جانے، فون کرے اس کو آؤ بھائی اس کی آگ بجاؤ. ایک لمحے میں باپ جائے گا اور بچی کے دوپٹے کو اتارے گا، اس کی آگ کو بجھائے گا. تو نہ یہ ذمہ داری شادی کر دینے سے پوری ہوتی ہے، نہ بڑے معصوم بچوں کی پوری ہوتی ہے کہ ابھی چھوٹے ہیں، کمرے میں آگ لگے آپ معصوم بچے کو سوتا رہنے دیں، یہ تو ابھی معصوم ہے، چلو اب جلتا ہے تو ہو جائے، راکھ ہو جائے، یہ کون سا چل سکتا ہے؟ آپ بالکل اس آگ کی مثال کو ساتھ رکھ کے اس آیت کو دیکھیں، لفظ بلفظ خود سمجھ آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے جان بچتی ہے. آگ سے بچانے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بھی آگ سے بچاؤ. جہاز میں بیٹھتے ہوئے سیفٹی انسٹرکشنز جب دیتے ہیں، ان کیس آف ایمرجنسی پہلے اپنا آکسیجن ماسک پہنیں پھر دوسروں کو دیں، پہلے اپنے آپ کو سیکیور کریں پھر دوسروں کو کریں. ایک اسپیشل سلائڈ دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں یا کوئی ہینڈی کیپ لوگ ہیں، کہ دوسروں کی ہیلپ کرنے سے پہلے اپنی کریں. تو سب سے پہلے اگر آگ سے بچانے کا کوئی مستحق ہے تو وہ ہمارا اپنا یہ جسم ہے، 5-6 فٹ کا یہ جسم ہے. اگر ہم نے اس کو آگ سے بچانے کی حد الوسع کوشش نہیں کی تو ہم اپنے بچوں کو نہیں بچا سکیں گے. شوہروں کو نہیں بچا سکیں گے اور شوہر بیویوں کو نہیں بچا سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کو کس طریقے سے پیش کرتا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، ہم اپنے اہل و عیال کو کیسے دوزخ سے بچا سکتے ہیں؟ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح سے ان کو بچا سکتے ہو کہ جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل و عیال کو بھی ان سے روکو، اور جن کاموں کو بجا لانے کا حکم اس نے تم کو دیا ہے تم انہیں حکم دو کہ وہ بھی اس کو بجا لائیں. یعنی ہر وہ حکم جو اللہ آپ کو دے رہا ہے آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کو دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی معروف روایت ہے، آپ نے فرمایا، کلکم رائیون، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، شفٹ، چرواہا، اور ہر ایک سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حکمران بھی رائی ہے، یعنی لیڈر، صدر، وزیر اعظم، ان سے پورے ملک کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، یہ اتنی چوریاں کیوں تھی، یہ اتنی بے حیائی کیوں تھی، یہ حکمرانوں کو پوچھا جائے گا. اور اس چیز کا احساس حضرت عمر کو رلاتا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا رہ گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، کہیں کو خرابی ہوگی تو ہم سے پوچھا جائے گا. حضرت عمر تھے جو عمر ثانی ہیں عبدالعزیز، ان کے جسم سے گوشت ختم ہو گیا تھا خلافت کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے بعد، اس غم سے کہ اس ملک کا انجام کیا ہوگا یہ مجھ سے پوچھا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ مرد اپنے گھر کا رائی ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دے ہے. مرد کے پاس اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے، کوئی عورت مان لے یا نہ مانے، مرد کے پاس بہرحال اختیار زیادہ ہوتا ہے. جہاں اختیار زیادہ ہوتا ہے نا وہاں جواب دہی بھی زیادہ ہوتی ہے. جیسے لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، اگر کے پاس چوائسز بہت ساری اپنی مرضی سے یس نو کر دیں، لیکن لائبلٹیز بھی ہر بات کے اینڈ پہ ان پہ ہی آتی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری، اور خاص طور پہ بری، تو مرد کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اور مرد سے پوچھا جائے گا. پھر آپ نے الگ سے فرمایا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دے ہے. آپ کہہ لیں کہ مرد سے بیوی کے بارے میں زیادہ پوچھا جائے گا اور بیوی سے بچوں کے بارے میں زیادہ پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی کوکھ سے بچے کو جنم دلوا کر اس کی ذمہ داری عورت پہ ڈالی. مرد کو کہا کہ رزق حلال کماؤ تاکہ تمہارے حلال رزق کا اثر بچوں کے خون میں جائے اور تمہاری بیوی کو کم محنت کرنی پڑے. اگر ان دو ذمہ داریوں کو دیکھ لیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بچے کو مانگنا کہ اللہ ہمیں بچہ، اپنے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ اور ایک ذمہ داری لینے کے برابر ہے. کوئی بچ سکتا ہے آگ سے؟ خود تو بچ لیں، دوسرا ہی نہ چلنا چاہے. آپ دیکھیں، آپ بھاگتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ والا اگر لڑک رہا ہے، چبن بن گیا، میں نہیں چلتا، جاؤ، آپ کیسے پھیریں گے؟ کبھی بھی کوئی ایمرجنسی آتی ہے لوگ خود بچ جاتے ہیں، دوسروں کو بچاتے بچاتے بلکہ خود بھی ڈوب جاتے ہیں. تو کون خسکم و اہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے. اور اسے ایک جملے میں تربیت اولاد بھی ہے، ماں اور باپ دونوں پہ، بچے کی بھی اور اپنی اخلاقی، روحانی، جسمانی، جنسی تربیت کی ذمہ داری ہے. ہم بچوں کو صرف کھلا پلا کر ان کے جسموں کو موٹا کرنا اچھی ماں ہونے کا ثبوت سمجھتے ہیں. اچھا باپ کیا جب بچے کی ہر خواہش پوری کر دے، ہزاروں کا کھلونا دلا دے، کمپیوٹر دلا دے، جو بچہ کہ اس کو دلا دو اور بعد میں جہاں بتائے وہاں شادی کر دو. یہ ہیں کامیاب باپ ہونے کے آج کے کوڈ ورڈز. بچوں کو ناراض نہ کرو، بس ان کی خوشی کا خیال رکھو. پھر ان کو بھی تو عقل ہے، ان کو بھی سمجھ ہے، دی تو آپ نے ہے کوئی نہیں ان کو عقل، آپ نے تو ان کو بچہ بنا کے پالا، نہ آپ نے ان کو صحابہ کی کہانیاں سنائی، نہ قصے سنائے، نہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھائی، نہ قرآن سے جوڑا، اور وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں ادھر شادی کرنی ہے، آپ کہتے ہیں کر دو، ان کو عقل ہے. ان کو بھیجیں بازار 10-20-25 کرون دے کے جاؤ سے، جو باسی سبزی اٹھا کے لے آئیں گے. اور بعض دفعہ وہ بچے جو سبزی تک نہیں خرید سکتے ان کو ہم رشتے لینے دینے کا ٹوٹل مجاز سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ کیا کریں، اب ان کی خوشی، ان کو بھی تو سب پتہ. اصل بات کیا ہے کہ انسان اس ذمہ داری کو محسوس کرے تو وہ بچے کے پیدا ہونے پہ خوش نہ ہو، ذمہ داری کو محسوس کرے، اس بوجھ کو محسوس کرے جو اس ذمہ داری کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مقاتل کہتے ہیں کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اب دیکھیے کس کس کو، اہلیکم میں کون آتے ہیں؟ نمبر ایک آپ خود ہیں، انفسکم، پھر اولاد، پھر بیوی، پھر خدام، خادم کی جمع، اپنے خادموں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. ایک ایک سے سوچئے، کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں. خادموں بیچاروں یا ماسیوں اور لڑکیاں جو گھر کی کام والی، ان کو تو کہتے ہیں یہ کپڑے دھوتی اور استری کرتی رہیں، یہی بہت ہے. اسی طرح علامہ قرطبی ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں، اور وہ ادب اور ہنر جس کے بغیر چارہ نہیں، اس کی تعلیم بھی دلوائیں. پہلے مینرز، دین، پھر دنیاوی فنون. فن ہے یہ، میڈیکل ایک فن ہے. آپ ایک آکوپیشن بناتے ہیں، آپ اس کو بعد میں کاروبار کا ذریعہ بناتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی پرائیورٹی سیٹ کی جائے. کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کی دنیا کی تعلیم کے لیے جتنے فکر مند ہیں، دین کے نام پہ کیا فکر ہے؟ قرآن نہیں پڑھا بھی انہوں نے، الف با تا سا، یہ پڑھ لیں تو مردہ بخشا جائے گا. ابھی 6 کلمے نہیں ان کو آئے، یہ پڑھا دو ان کو. اور اسی طرح کی چند چیزیں، اور ماری باندھی نمازیں، بیٹا نماز پڑھ لو پھر سو جاؤ، ختم. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس سے بھڑکے بات بتاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کے لیے عمدہ نام تجویز کرے، جب وہ بڑے ہوں تو انہیں تعلیم دے، اور جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے. یہ نہیں کہا کہ اولاد خود ہی کر لے، پھر تنگ آ کر جب آپ نے تو ان کی کرنی نہیں ہے. چیزوں کو وقت پہ کر دیں تو بہت سارے فتنوں سے بچ جاتے ہیں. پرورش کے انداز تو اتنے لاڈ اٹھانے والے ہو گئے کہ 18 سال 19 سال کا بچہ ہے تو ماں ہی اس کے لیے چیزیں لا کے دے رہی ہے، اور وہ کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، تو ایک دم شادی کے قابل کہاں سے ہوگا؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ بچے کو سیلف سفیشنٹ کر دو. 18 سال تک وہ اپنے سارے کام دھندے، اپنی ضروریات پوری کرنے والا ہو، اور پھر اس کو اگر محسوس ہوتا ہے تو اس کو پھر شادی کے قابل سمجھے تو شادی کر دیں. بچہ بنا کے پالتے ہیں تو پھر ایک دم بڑا تو وہ نہیں ہوگا نا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا. اچھے مینرز، ماں سے کیسے بولنا ہے، باپ سے کیسے بولنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے لیے کوئی دیر نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی کہ پانی سب سے گزر جائے. ایک درخت ہے نا، اس کو آپ نے کاٹنا ہے تو آج ہی کاٹ دیجیے، ہر اگلے سال اس کے ارد گرد ایک موٹی تہ اور جمتی جائے گی چھال کی، اور آپ کے ہاتھوں میں کمزوری ہو جائے گی. جو بچوں کی تربیت کا آغاز بچپن سے نہیں کرتے، دن بدن بچے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اور دکھ کی بات ہے کہ بچے اپنی جگہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بالکل ہی بے گناہ، انہوں نے جیسا پالا ہم نے وہی کیا. وہ ہماری دوڑ دھوپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا میں ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں، اور ہم ان کو کہیں نیک بن جائیں اور ہم خود نہ بنیں. اس آیت کے اوپر ایک سے زیادہ لیکچر موجود ہے الحمدللہ، جس میں ہم نے 14 پوائنٹس کیے تھے، 14 مختلف نقطے تھے کیسے بچائیں. جس میں مثلاً ایک جاتا کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی نیک ہوں، ہمارے گھر نیک لوگ آئے جائیں، مسجد کے قریب گھر ہو، عبادت خانہ یعنی بچوں کے ساتھ وقت دیا جائے. پھر ایک اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ شوہر رزق کے لیے اتنی کوشش کریں جتنی ضرورت ہے، اور ایکسٹرا ٹائم بچوں کی تربیت پہ لگائیں. اور وہ کافی پریکٹیکل قسم کا درس ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہتا ہے کہ اے میرے بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکات، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم، تمہارے پڑوسی. یعنی اتنی باتیں بچوں کو ماں باپ سکھاتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں گے. تمہاری نماز روزہ کہنے کا مطلب یہ کہ ان چیزوں کا خیال رکھو اور غفلت میں نہ جاؤ. اور مسکینکم و یتیمکم سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد جو غریب لوگ رہتے ہیں تم ان کا خیال رکھو. بس لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل ہوں گے. کون سی آگ؟ وقودہا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. لوگ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ والے جنہوں نے خواہشوں میں اپنے آپ کو رکھا، پتھر کون سے؟ یہ وہ پتھر ہیں جن کو پوجا جاتا تھا، مورتیاں. سونا بھی تو پتھر ہی ہے نا، پہاڑوں سے ہی نکلتا ہے. لکڑی کے بت، کوئلے کے بت. سدھی کہتے ہیں یہ گندک کے پتھر ہوں گے جہنم میں جو بھڑکائے جائیں گے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دعوت دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہونے پہ اگر نماز نہ پڑھے تو ذرا سختی کرو. میں اس کو تھوڑا سا مزید کھول دیتی ہوں کبھی کبھی، کہ 7 سال سے پہلے بچہ ماں اور باپ کو 5 وقت نماز پڑھتا دیکھ چکا ہوگا. باپ کی دوڑ مسجد کی طرف ہے اور ماں کی دوڑ مسلح کی طرف ہے، تو وہ 7 سال میں تو پہلے منتظر ہے کہ جلدی سے مجھے وہی کام کرنے دیا جائے جو میرے ماں اور باپ کرتے ہیں. دیکھیں بچے کے لیے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہیروز ہوتے ہیں، سپر مین ہوتا ہے باپ بچے کے لیے. بچپن میں بڑے ہو کے تو وہ کیا سوچتے ہیں وہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن بچپن میں ان کو اپنا باپ بہت ماسٹر لگتا ہے، ہر فن مولا. ذرا بڑا ہوتا ہے تو دماغ میں کیڑا آتا جاتا ہے. اور دیکھیے کہ جوانی ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے دل سے رحم کے جذبے کم ہوتے ہیں. بچپن میں بچہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو بالکل چھٹتا ہے. پھر قدر کب آتی ہے؟ جب 25-30 سال کے بعد خود ماں باپ بنتا ہے، اور جب 40-60 سال کی عمر میں ماں بھی بڑھیا ہو گئی، پھر کہتے کہ ہاں میرے ماں باپ واقعی ایک چیز ہیں. اور جب 60-70 کی اپنی عمر ہوئی تو پھر کہتے ہیں ہاں میرے ماں باپ بہت اچھے تھے، کیونکہ وہ نہیں رہتے. یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس پہ جتنی بات کی جائے اتنی تھوڑی ہے، لیکن اگر ہم اگلے حصے پہ غور کرتے ہوئے دیکھیں تو واقعی آج ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے بگاڑ کا جو شکوہ کرتے ہیں نا، وہ ہم کبھی نہ کریں اگر آج ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا شعبہ شروع کیا. ایک جملہ شوق سے بولوں گی، آپ بھی غور سے سنیے گا، کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، یعنی جو بھی سکولنگ کالجز جو بھی چلتی ہے، ہم بچوں کو اسلام کے نام پہ جو دیتے ہیں نا، وہ صرف تعلیم دیتے، تربیت نہیں دیتے. سورۃ التحریم پڑھتے ہوئے آپ کو اس کا احساس ہو چکا ہے الحمدللہ. تعلیم کیا ہے؟ کلمے، نماز سکھا دو، مولوی صاحب سے کو دعائیں سکھا دو، یہ سب تعلیم ہے. صبح کی دعا، شام کی دعا، باتھ روم کی دعا، استاد کتابوں سے پڑھ پڑھ کے بتا دیتے ہیں، کتابوں میں جو ہیں پڑھتے ہیں. تعلیم پوری، تربیت کہاں سے، تزکیہ کہاں سے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ نہیں ہے. آج آپ کسی بھی پارٹ ٹائم سکول کا سلیبس کھول کے دیکھ لیں، کتابوں میں آپ کو ہر چیز اے ٹو زی اسلام کی الحمدللہ ملے گی. 5 پلرز آف اسلام کی بات ہوگی، روزہ، حج، زکات، نماز، سب ہوگا. اسپرچولی نماز کیوں پڑھو، اس کی حکمت، اس کی وزڈم بہت کم. تو تعلیم کا بوجھ آپ زیادہ نہیں برداشت کر سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم سنتے ہوئے 2-2.5 گھنٹے بندہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا جیسے قرآن کی کلاس میں ہم بیٹھتے ہیں. کیوں؟ کہ یہاں صرف تعلیم نہیں ہو رہی، تربیت ہے. دل پگھلتے ہیں، کبھی آپ میلٹ ہوتے ہیں، کبھی آپ سخت ہوتے ہیں، کبھی آپ کو ایک چیز یاد آتی ہے، کبھی دوسری طرف آتی ہے. اور اگر دل لگے کہ نہ لگے، کرنا تو پھر بھی ہے، اس لیے کہ وہ آگ اتنی شدید ہے کہ اس کے اوپر جو داروغہ ہیں وہ کیسے؟ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پہ بڑے سخت فرشتے ہیں. غلاظ غل سے ہے، غلیظ. ہم پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے سخت دل کو کہتے ہیں. غلظہ تھکنس کے لیے آتا ہے، شداد شدید کی جمع، بہت سخت مزاج. بات ہی نہیں سنتے. کبھی کسی تھانے دار یا کسی جیلر کا تصور ذہن میں آئے تو اس کو لے آئیے. کوئی کسی جگہ امیگریشن پہ کوئی سخت شخص مل جائے جو بھی بات بڑی روڈلی کرے، وہ سوچ لیجئے لا یعصون اللہ ما امرہم. یہ کس کی صفت ہے؟ فرشتوں کی. ایسے فرشتے ہیں جو بات بھی نہیں سننا چاہتے. کوئی رشوت نہیں دے سکتے تم وہاں کہ دے لے کے بچ جاؤ، کہ مجھے تو آگے جانے دو، ایسا نہیں ہو سکے گا. اور ان کی صفت کیا؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی روئے تو ان کو ترسا دے، پیسے دے تو اس کو چھوڑ دے، اور اتنے کمزور نہیں ہے کہ مارتے مارتے تھک جائیں. قوی، توانا، کوئی ان کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا. ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی بجاوری کریں. اس کے حکموں کی تعمیل میں سستی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، ایسے لوگ جو ہیں وہ وہاں کھڑے کیے جائیں گے۔ مینجمنٹ میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹرانگ لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جہنم کی مینجمنٹ کرنے والوں کی صفات ہے، کیونکہ نرمی سے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اصولوں کی سختی، زبان کی نرمی، یہ بہترین کمبینیشن ہوتا ہے کسی سے کام کروانے کا۔ کم بول کر اگلے کو سوچنے کا موقع دو، پھر بھی کوئی نہ سوچے تو پھر اور بات ہے۔ جب بچوں کو ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں نا، ہر وقت روکتے رہتے ہیں اور کر کرا کے ان کو ڈھیٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہوتا۔ آپ بھی یہاں ملائکتن غلازن شدادن دیکھیں، کہیں آپ پورے قرآن میں اور حدیث میں نہیں پڑھیں گے کہ وہ فرشتے جو جہنم کے دروازے پہ وہ گالیاں بکھرے ہوں گے، یا وہ روب ڈال رہے ہوں گے، سوکھا روب جھاڑیں گے، وہ کام کر کے دکھائیں گے۔ اچھے ماں باپ کی بھی یہی صفت ہوتی ہے۔ بچے کو خوب بتاؤ کہ میں رو، میں تڑپوں، میرا سانس کھینچ جائے، میری غلط بات نہیں میری ماں نے مانی، اور میں باپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا رو دھو کے۔ انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ کھوں گے۔ ہم بچوں کو بعض دفعہ خود ہی بہت زیادہ لاڈلا بنا دیتے ہیں، اس لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر ماں باپ کی مجبوری سمجھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کیسے ناراض کرنا؟ پہلے یا ایھا الذین آمنوا تھا، اب دیکھے گا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذر اليوم، آج بہانے مت بناؤ۔ قیامت کے دن کوئی بہانے بازی کام نہیں آئے گی، عذر پیش نہ کرو، یہ معذرتوں کا دن نہیں، کیونکہ انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے۔ یہ کون سے کفار ہیں جنہوں نے ایمان کا حق نہیں ادا کیا یا جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا؟ کفر کے بہت سارے درجے ہیں، جیسے پیچھے مسلمات، مومنات۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو دین پہ عمل کرتا ہوا دیکھے، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کی حرارت۔ یہاں کفر کی بات کر کے بتائی عذر نہ کرو، کیا پتہ چل رہا ہے کل قیامت کے دن جان بچانے کے لیے لوگ عذر بہانے کریں گے۔ اب دیکھیے پیچھے یا ایھا الذین آمنوا، بیچ میں یا ایھا الذین کفروا، اب دوسری طرف پھر بریکٹ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یا ایھا الذین کفروا سے مراد نام نہاد کافر نہیں ہے، بے عمل مسلمان ہے جنہوں نے قو انفسکم و اہلیکم کا حق ادا نہیں کیا۔ دو بریکٹوں کے بیچ میں ان کی ایک استثنائی صورت بتائی گئی کہ وہ لوگوں کو وہ نہیں کرنے کا حکم دیتے تھے جس کے کرنے کی ضرورت تھی۔ اب غلطیاں کر چکے، بہت خرابیاں کر چکے، یا ایھا الذین آمنوا، احساس ہوا نہ خود بچے نہ دوسروں کو بچایا، تو کہا کیا کرو؟ توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ یہ ندامت کے آنسو تمہارے دل کا بوجھ بھی ختم کریں گے، یہ ندامت کے آنسو اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیں گے، یہ لوگوں کی نظروں میں تمہاری بیڈ ریپیٹیشن کو بھی دھو دیں گے، یہ تمہارے لیے آئندہ کے راستے واضح کر دیں گے۔ دھند چھائی ہوتی ہے نا جو رستوں میں نیکیوں کے، وہ چھٹ جائے گی تمہارے آنسوؤں سے۔ توبتن نصوحا، یہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ لفظ توبہ ہی پڑھا ہے ہم نے قرآن میں، یہاں لفظ ہے توبتن نصوحا، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں کم و بیش 22 یا 23 اقوال ملتے ہیں، سارے لکھا دوں گی تو پھر آگے نہیں جا سکیں گے، لیکن چند قول نوٹ کیجئے گا۔ توبتن نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر آپ داد دیں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کی کہ وہ لفظ استعمال ہوئے کہ جس کے ساتھ اصل حسن ہے الفاظ کا۔ نسخہ، نون سواد ہا کا لفظ ہے اصل میں اس میں، توبہ پیچھے ہم نے تائبون میں دیکھ لی۔ وہ شہر جس کو موم اور دیگر آلائشوں سے پاک کر دیا ہو، آپ جانتے ہیں کہ شہد چھجے میں لگتا ہے اور اس کے ارد گرد موم ہوتی ہے، تو جس شہد کو صاف ستھرا کر کے الگ کر دیں، اس کو عرب لوگ کہتے ہیں اصلن ناسخن، شہد خالص۔ اگر توبتن نصوحا کا نصوحا اس سے ماخوذ لیں تو کیا مراد ہوئی؟ کہ تمہاری توبہ نفاق، ریا، اور کاہلی کی آلائشوں سے پاک ہونی چاہیے. ادھر یہ ایک چیک لسٹ بنا لیں. 28 پارے آج پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ. کیا میں نے جو توبہ کی ہے وہ ریاکاری سے پاک ہے, نفاق سے پاک ہے, اور کیا سستیوں سے پاک ہو گئی ہوں؟ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے نفاق سے جان لیتے ہیں, ریاکاری سے بھی الحمدللہ جان بچ جاتی ہے, لیکن سستی سے جان نہیں چھٹتی, اور بھی سست ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اب تو بہت کچھ پڑھ لیا. سن سن کے سن ہو جاتے ہیں. پوچھیں کیا قرآن نے میری سستی دور کی؟ اگر نہیں دور ہوئی نا تو اس لیے یقین ہی نہیں کہ ملنا کیا آگے. کسی کو ایک خبر کا یقین ہو نا کہ یہاں سے اٹھتے ہی جو باہر وہ کارنر تک پہنچ جائے اس کو 10,000 کرون ملیں گے, ساری سستیاں دور ہو جائیں گی, ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی, سارے درد ذہن سے نکل جائیں گے. جس کو جنت یاد رہے گی, جس کو اپنی نیکیاں یاد رہے گی, وہ نہیں سست ہو سکتا. کوئی کہتا ہے میں سو لوں تم جاؤ میں آتا ہوں, سویا تو کھویا, نہیں ملے گا. اور کسی کو کہا جائے کہ 3 منٹ کے اندر اس بلڈنگ کو خالی کر دیں, آگ لگنے کا ڈر ہے, پھر پتہ چلے گا سستی کہاں ہے, نیند کدھر ہے. بیٹھ کے بستہ ہی ٹھیک کرنے لگ جائیں, کوئی صفائیاں نہیں کرے گا گھر کی, پھر کوئی فون پہ لمبی باتیں نہیں کرے گا, اچھا ذرا میں کل کی کوئی بات کسی سے کرنی ہے ابھی کر لوں, ایک ہی فکر ہوگی کہاں میں بھاگوں نہ بھاگوں, میرا بستہ بچے نہ بچے میں نکل جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا عجیب ہے وہ شخص کہ جو جنت کو طلب کرنا چاہتا ہے پھر بھی سو رہا ہے, اور جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے پھر بھی سو رہا ہے. تو ہر ایک خود پہ خود چیک لسٹ لگا سکتا ہے. دوسرا معنی ہے توبت النصوحا کا, پھٹے ہوئے کپڑے کی مرمت کرنا. رفو کا لفظ سنا ہوا آپ نے, چاکوں کو رفو کرنا, مساحت الصوب کہتے ہیں اس کو عربی میں. آپ دیکھیے کپڑا پھٹ جاتا ہے نا تو اس کے اندر تھوڑی سی جگہ خالی ہو جاتی ہے, پھر ایک دوسرا کپڑا لے کے اس کو کناروں سے سیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے. اگر توبتن نسوحا اس معنی سے بنے تو پتہ کیا چلے گا کہ جس طرح گناہوں سے تم نے اپنے ایمان کا لباس تار تار کر دیا تھا, اپنے تقویٰ کے پیرہن میں چاک ڈال دیے تھے, اب ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک رفو ہو جائیں, ان کا نام و نشان باقی نہ رہے, اپنی روح پہ لگے ہوئے دھبوں کی اصلاح کر لو. میں اس جملے کو جب بولتی ہوں تو میرے ذہن میں تیزاب آتا ہے, بلیچ لے لیں. چلیں تیزاب تو عموماً نہیں ہوتا گھروں میں, کپڑے دھوتے ہوئے بلیچ کی ڈبی آپ کھولتے ہیں یا اس کی بوٹل, اور اس میں سے کچھ قطرے آپ کے اپنے پہنے ہوئے کپڑے پہ گر جاتے ہیں, آپ بھول جائیں گے تھوڑی دیر بعد, لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہیں سے کپڑا جلا ہوا ہوگا. ہماری روح پر گھوں کے دھبے پڑتے ہیں. یہ جو ڈپریشن ہے نا یہ اسی کے حال ہے, جیسے اسکن پہ اگر تھوڑی سی چھالا بن جاتے تو جلن ہوتی ہے نا. گناہوں میں بڑھتا ہوا شخص جو تڑپ اور اچھل کود رہا ہوتا ہے نا, اصل میں وہ تیزاب گرا ہوا اس پہ گناہوں کا. اللہ کہتے ہیں جاؤ اس ادھڑی ہوئی روح کے اوپر توبہ کا پھاہا رکھو اور اس کو سیلو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا. تیسرا لفظ توبت النصوحا کا کیا ہے کہ نصوحا نصیحت سے ہے اصل میں, نصحا خیر خواہی. پھر کیا مطلب بنے گا؟ ایسی توبہ کرو کہ اس کے آثار تم میں نمایاں ہو جائیں, تم میں نمودار ہونے والی خوشائن تبدیلی کو دیکھ کر دوسرے کا بھی گناہ چھوڑنے کو دل چاہے, دوسرے گناہگار بھی سوچیں آخر اس کو کیا مل گیا کہ یہ اپنے آپ کو چھوڑ چکی ہے, وہ بھی اپنی غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر تمہارے جیسے راستے پہ آنا چاہیں. نصیحت, خیر خواہ بن جاؤ. اور آپ غور کر کے دیکھیں ہم گناہ کر کے سب سے بڑا نقصان اپنا کرتے ہیں, ہم اپنے ہی خیر خواہ نہیں ہوتے. کہتے نا تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, گناہگار اپنا بھی نہیں ہوتا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی توبۃ النصوحا سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو گناہ بندے سے سرزد ہو جائیں اس پر شرمندہ ہو, نادم شرمسار, پھر بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے, یعنی اللہ تعالیٰ سے ایکسکیوز می, چلو پلیز ایکسکیوز می, پارڈن, جس طرح دودھ کھیری میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا پھر اس سے یہ گناہ صادر نہ ہو. ایک دفعہ جانور کے تھنوں سے دودھ نکالنے تو واپس نہیں جا سکتا, اس طرح بندہ واپس نہ پلٹے. یہ ہے توبت النصوحہ. اسی طرح امام نووی, انہوں نے صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی ہے, یہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ وہ ہے جن میں تین چیزیں جمع ہو جائیں. نمبر ایک, اس گناہ کو ترک کر دے. پھر جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے. اور تیسرا, پختہ عزم کرے کہ پھر کبھی نہیں کروں گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عرابی کو سنا, عرابی جیسے کم پڑھے لکھے, پیچھے بات ہم کر چکے, بدو ٹائپ کے لوگ, دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہم انی استغفرک واتوب الیک, یعنی جلدی جلدی یہی جملہ بول رہا تھا, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں, توبہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا اے عرابی, یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے, توبۃ الکذابین. اس نے کہا اچھا, پھر سچوں کی توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سچی توبہ میں چھ چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, جو گناہ پہلے ہو چکے ان پر شرمندگی, یعنی کہ انجوائے کریں کیا اچھے دن تھے, شرمندگی, پسینے پسینے ہو جائے بندہ اپنے پچھلے گناہوں کو سوچ کر. دوسری چیز, جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا, یعنی روزے چھٹے میں تو ان کو رکھنا پڑے گا. تیسری چیز, کسی کا حق غصب کیا تو اسے واپس لوٹائیں, یعنی ماں باپ کے حق نہیں دیے دیجئے, بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا کے دیجئے, کسی سے کچھ لیا تھا واپس نہیں کیا, یعنی حقوق و لباد کے معاملات کو واپس لوٹائیں. پھر اگلی چیز, جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگے, یعنی کسی کو تکلیف دی اپنی زبان سے تو اس کو دور کرے. پانچویں چیز, پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اور چھٹی شرط ہے کہ جس طرح پہلے اپنے نفس کو بدکاریوں سے موٹا کیا تھا, کھلا پلا کے بندہ موٹا ہی کرتا ہے نا, اب اسے اطاعت الہی میں گلا دے. ویٹ لوز کرو اللہ کے راستوں میں, بھوکے رہو, سفر کرو, جاگو راتوں کو. یہ حسن جس کو کتنا داغدار کیا, اب اللہ کے راستے میں اس کو بالکل ختم کر دو. یہ ہے سچوں کی توبہ, کاملین کی توبہ. ایسا انسان گناہوں پر ندامت کرنے والا اس چیز میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے موقع دیا کہ میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کیوں کریں؟ اب یہ ایک سوال ہے. یہ سب کچھ تو ہو گیا, کر کرا لیا, یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے, لیکن کریں کیوں؟ فرمایا ربکم یکفر عنکم سیئاتکم, امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے دور کر دے. لفظ سا کو دیکھ کے پھر دل ہل جاتا ہے, کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے شاید, میں بھی, پرہیپس, شور نہیں ہے. پھر بھی اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. تم پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کلیم نہیں کل کر سکتے کہ اللہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میرے گناہ معاف کر دے, اور کیوں نہیں کیے اور کدھر کیے ہیں لا کے دکھاؤ. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عصا آتا ہے تو پھر اس سے مراد یقیناً بھی ہوتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ندم التوبہ اور تائب کمل لازم بلہو, دونوں کا خلاصہ کیا ہے کہ شرمندہ ہونے والا شخص ہی اصل میں توبہ کرنے والا ہے, اور توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور ویسے بھی دیکھیے کہ جنت تو اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پہ کسی کو بھی نہیں کہا کہ ضرور ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے عملوں پہ جنت ملے گی, ہاں مگر میرا رب میرے اوپر اپنے فضل اور رحم کا معاملہ کر دے. اسا ربکم یکفر عنکم سیئاتکم, امید ہے کہ اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. اس کے بھی دو درجے ہوتے ہیں, دنیا میں بری عادتیں چھٹنے لگتی ہیں, گوسپ کی عادت پڑی تھی تو ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے. اسی طرح انسان جب ان چیزوں کے اندر پڑتا ہے کہ جس میں انسان دوسروں کو دکھ دیتا تھا تو اب دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے, دل توڑنے والا دل جوڑنے والی باتیں کرتا ہے, کٹنے والا جڑنے کی کوششیں کرتا ہے. اور دوسرا مراد ہے کہ قیامت کے دن تمہارے برے اعمال کی سیاہی تم سے دور کر دے گا. سچے دل سے توبہ کر لو. التکفیر سترتہ, کسی گناہ کو یوں ڈھانپ دینا کہ اس پر یوں پردہ ڈل جائے جیسے نسیم منسیہ ہو گیا, بھولی بسری. لوگ نہیں بھولتے ہمارے گناہ, اللہ بھلا دیتا. آپ کو اگر اپنے گناہ یاد کرنے نا تو جائیے اپنے رشتہ داروں کے پاس, خاندان کے لوگوں کے پاس بیٹھ کے تو دیکھیے, آپ کی بچپن کی بھی باتیں آپ کو یاد کرائیں گے کہ وہ یہ کرتی تھی اور اس نے یہ تھی اور وہ اس کا فیڈر چھین کے پی جاتی تھی اور وہ یہ کرتی تھی اور اس بچے نے تو بڑا ہی ستایا ماں کو. اچھا میں نے دیکھا بعض دفعہ کسی کو صدمہ پڑتا ہے نا, مثلا جیسے کسی کی بچی کی کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ بھئی مثلا کہ گھر نہیں بنا یا طلاق ہوئی, تو کچھ ظالم کہتے ہیں یہ باپ کو ملا بدلا باپ, اس نے بھی اس کی ماں کو بڑا ستایا ہوا. یقین کریں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا لوگوں کو ایسے بولتے ہیں. یہ اب آج بیٹی کے طور پہ یہ سامنے آئی, یہ اس کی ماں کا صبر آج اس کے سامنے آیا کہ اس نے بھی تو اپنی بیوی کو ستایا تھا. اور ذرا کوئی بچی کسی اور دکھ سکھ میں کہتے ہیں ہاں اس نے بھی خوب ستایا تھا نا اپنے ماں باپ کو. ہم بننا چاہتے ہیں مالک یوم الدین, ہم ججمنٹ کرتے ہیں, انتہائی صدمے کی بات ہے. ان چیزوں سے دکھ یہ نہیں رہتا کہ دکھ کیا ہے, لوگوں کی باتوں کا دکھ زیادہ بڑا ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پردے ڈال دوں گا, اس طرح چھپا دوں گا جیسے ہے ہی نہیں, لوگ پھر بھی کریتنا چاہیں گے پھر بھی ان کو نہیں دکھے گا. کفارہ, کفران نعمت کا لفظ اسی سے ہے, بہت اس کی بھی باریکی ہے, لیکن بس یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تمہارے سارے گناہ چھپا دے گا, لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا تم اتنی نیکیاں کرو گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور تمہارے بارے میں گمان بھی نہیں کرے گا کہ کبھی کسی موقع پہ تم نے کوئی غلط کام بھی کیا تھا. جب گناہ دھلے مٹے راستے کے وہ آبسٹیکل دور ہوئے, جس طرح وہ روڈ پہ جاتے ہوئے ڈنڈیاں لگی ہوتی ہیں نا جگہ جگہ چیک پوسٹ کہہ لیں, تو یو کف فران کم سے ہی آتی کم کے کوائنس ڈالتے جاؤ توبہ کے اور رستے کھلتے جائیں گے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور ان جنتوں میں داخل کرتے گا جس میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی, ساری رکاوٹ ختم. اور یہی اصل بات ہے, جس بندے کو اس بات کا یقین ہو گیا نا کہ میں نے اپنے گناہوں کو دنیا میں معاف کرانا ہے, وہ دنیا میں کوشش کرے گا. پیچھے مثال دی تھی آپ کو سورۃ نساء کے بالکل شروع کے لیسنز, چوتھے پارے کا آخر ہے. بہتر ہے کہ دنیا میں اپنے گناہوں کی پس نکال لیں, ورنہ اللہ نکالے گا تو بڑی تکلیف ہوگی, قبر میں پلسرات پہ کٹ لگیں گے اور کیسے گندگی نکلے گی. پھر یہاں یاد رکھیے کہ توبہ جو ہونی چاہیے نا وہ شرمندگی کے ساتھ ہو, نہ کہ صحت کے نقصان کے لیے. شرابی شراب چھوڑ دے کیونکہ لنگس کے کینسر کا ڈر ہے, یہ توبہ نہیں ہے. کسی بدنامی کے نام سے کوئی لڑکے سے تعلقات نہ رکھے, یہ بھی توبہ نہیں ہے. مالی نقصان سے بچنے کے لیے اب اس گناہ کو چھوڑتا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. سچی توبہ کیا ہے کہ جس وقت بندے کو احساس ہو جائے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی اسی وقت چھوڑ دے, کسی چونچ راہ میں نہ پڑے. اسی طرح توبہ کو کی چھوڑا, گناہوں کی طرف پلٹتے رہے, رمضان آیا تو چھوڑ دیے, عید آئی تو پھر پکڑ لیے, یہ صحیح نہیں ہے. شرمساری کے کچوکے لگیں گے تو پھر انشاءاللہ توبہ سچی توبہ ہوگی, اور کبھی کوئی سچی توبہ کر لے تو اس کو ہار نہیں دلانا چاہیے, یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. ناپسندیدہ ہے یہ عمل اور انتہائی بڑا گناہ کہ کسی کے ہار دلانے پہ کوئی پھر وہی گناہ کرنے لگ جائے کہ اچھا پھر اب میں تمہیں برا بن کے دکھاتا ہوں, یہ سٹائل نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی دکھ دینے والی تبلیغ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرا چڑ کے اور بھی آ جائے. پھر اسی طرح جب کبھی اپنا وہ گناہ یاد آئے, پچھلی زندگی کے گناہوں سے نفس لطف لیتا ہوا دکھے, تو اور زیادہ اللہ کو یاد کریں. بعض کہتے ہیں کہ گناہ یاد آتا رہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی وہ معاف نہیں ہوا, یہ درست نہیں ہے. یاداشت تھوڑی چلی جاتی ہے توبہ کرنے والے کی. ہاں خفا گناہ کا احساس کیوں آتا ہے کہ اور زیادہ توبہ کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ان جنتوں میں لے جاؤں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اگلا حصہ اگر آپ سوچیں تو سورت حدید کی آیت 12 اور 13 کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیں تو وہی آگے بات آ رہی ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے. کیسے کیوں؟ کفار مکہ کو اپنی دولت بڑا گھمنڈ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے غربت اور بے بسی کو دیکھ کر اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ آج ہم بڑے ہیں، عزت والے ہیں، مال والے ہیں، بہت بڑا جتھا ہے، قیامت آنی تو ہے کوئی نہیں، آ گئی تو دیکھنا وہاں بھی ہماری بڑی عزت ہوگی. اور یہ ملا اور مولوی اور یہ قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے والے کل وہاں ان کو عزت نہیں ملے گی. یعنی دنیا کے معاملے پہ قیاس کرتے تھے تو اللہ کہتے ہیں نہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی، اگر بیچ میں سے نبی کا نام نکال دینا تو آیت کے پچھلے حصے کو جوڑوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ والذین آمنوا کو خوشخبری دیتا ہے، جن کو توبہ کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی یہ خیال ستاتا ہے کہ اللہ پچھلے گناہ پھر دکھیں گے تو کیا بنے گا. تو کہانی فکر نہ کرو، گناہ تو ختم ہو کے نیکیوں میں ڈھل چکے ہیں، اب کیا دکھنا ہے، بلکہ نیکیاں تو نور بن کے پھیل چکی ہیں. نور ہم یس آ بین ایدیہم و بی ایمانہم، اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب. نیکیوں کا نور، عمل صالح کا نور، اللہ تعالیٰ سے محبت کا نور. اندھیرے ہیں، خوب اندھیرے، سب ٹھوکرے کھا رہے ہیں، لوگ دوزخ میں گر گر کے پڑ رہے ہیں، اور یہ روشنی ایمان والوں کو ملے گی. ایسے نازک موقع پہ جہنم میں گرنے والے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر لوگ پھر کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارا نور مکمل کرنا، ہم بیچ میں ہی اس نور کے سفر سے کٹ نہ جائیں، بجھنے نہ دینا کہ پل سرات پہ پہنچ جائیں. اہل ایمان جب دیکھیں گے کہ منافقوں کے نور بیچ راستے میں رک گئے، کچھ لوگ ہوں گے شروع میں جب سفر کریں گے شروع تو نور ہوگا ان کے پاس، جو ہی عین جہنم کے بیچ میں پہنچیں گے بلب فیوز، بیٹری ڈاؤن. یہ وہی تھے جو نیکیوں میں بڑے اتفاق سے چلتے تھے، اتنے اتفاق سے نمازیں شروع کی، خشوع والی نمازیں، پھر اسی نماز پہ آگے جو بس ماری باندھی نماز تھی. اور اسی طرح کے کام، نیکی کر کے چھوڑنا، اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جن میں تین باتیں ہوں، اور اس میں ایک بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ اسلام سے کفر کی طرف آنا، نیکی سے دور ہونا اتنا ناگوارا جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں رکھا. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو نیکی کا موقع ملا، اس کی بدبختی کا کیا کہیے کہ جس نے نیکی کو چکھ کے چھوڑ دیا، نمازوں کو چکھ کے چھوڑ دیا. ایسے لوگوں کے جلتے بجھتے ٹارچ دیکھ کر وہ دعائیں کریں گے کہ رب بنا تم لنا نورنا. یہ کون سا نور ہے؟ یہ ایمان کا نور ہے، یہ اسلام کا نور ہے، یہ قرآن کا نور ہے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. کہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو رکھا، آپ سوچیے کہ اسٹیج بنا ہوتا ہے نا، وہاں خاص لوگوں کو بٹھاتے ہیں لوگ، اور ساری لائٹیں اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، بڑے بڑے فانوس، سرچ لائٹیں اور ٹارچ اور کیا، تاکہ ان کا ایک ایک اینگل دکھے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے نور کو اس طرح پورا کرنا چاہتا ہے کہ سارے آنکھیں کھول کھول کے ان کو دیکھ لیں کہ یہ ہے اللہ کی بات ماننے والوں کا انجام. اللہ ان کو کونوں خدروں میں نہیں چھپائے دے گا قیامت کے دن کہ بس کہیں کونے میں پڑے ہوئے اور پتہ ہی نہ چلے بلال کا کیا ہوا، عمار کدھر گئے. اللہ ان کو سامنے تختوں پہ بٹھائے گا، ہم سورت متففین میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. اللہ ایمان والے کو دنیا میں بھی نمایاں کرے گا، کب؟ جب وہ سارے صبر کے مرحلے طے کر لے گا. شروع میں دین پہ آتے ہی گھر والے خاندان والے باتیں شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کی چیز جو پکڑ لی، ان سے خدائی کے اختیارات جو آپ نے ان کو دیے ہوئے تھے وہ آپ نے واپس لے لیے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سچے ایمان کی وجہ سے عزت دیتا ہے. اس کے بعد ایک آیت بیچ میں لگتا ہے کہ مفہوم سے مختلف ہے لیکن ہے نہیں، پڑھ کے دیکھتے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد جاری رکھیے اور ان پر سختی کیجیے. یہ وہی لفظ ہے غلظہ جب بھی پیچھے گزرا، کیونکہ وما واہم جہنم، اور ان کا ماوا ان کی جگہ جہنم ہے، ٹھکانہ آگ ہے. وبئس المصیر، اور کتنا برا ہے یہ ٹھکانہ، کتنی بری ہے یہ جگہ. یہاں دیکھیے کہ ایک دم منافقوں اور کافروں کے ساتھ سختی اور جہاد کی بات کیوں آ گئی، پیچھے تو بات ہی کچھ اور تھی. بتا دیا کہ جو وہاں رسوا ہوں گے ان کو ادھر ہی کر دو. آخری دور میں منافقوں کی باتیں کھل کے آنے لگ گئی تھیں. اور سورۃ تحریم کی شان نزول میں ہم دیکھ چکے کہ 7 ہجری کے بعد یہ نازل ہوئی ہے, تو مدنی دور کا یہ آخر تھا. 2-3 سال رہ گئے تھے. کب جاہد الکفار, کفار سے جہاد کس کے ساتھ ہوگا؟ تلوار کے ساتھ ہوگا. لیکن والمنافقین یہ کس سے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے تو ساری زندگی منافقوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی, اجازت ہی نہیں تھی, حکم بھی نہیں تھا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ منافقوں کے ساتھ قلم کا جہاد کرو, ڈانٹو ان کو, بتاؤ کہ سچے دین کے یہ تقاضے ہیں, خوش فہمیوں میں نہ رہو. اگلی آیت پڑھیں گے تو بات اور سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی. تم ان کے سامنے اللہ کی بات رکھو, پھر اس پہ سختی کرنی پڑے تو کرو. کچھ چیزیں نرم ہاتھوں سے ہوتی ہیں, کچھ سخت ہاتھوں سے ہوتی ہیں. تمہارے افکار اور نظریات سخت ہونے چاہیے ان کے مقابلے میں. مخالفتوں کے طوفان میں بھی حق کا چراغ روشن رہے. تم ان کے پریشر میں آ کے اپنے دین کو نرم نہ کر لو, کیونکہ وما واہم جہنم, ان کا جہنم ٹھکانا ہے, وبئس المصیر, اور برا ٹھکانا ہے. اس کے بعد ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, یہاں پہ یہ بات آگے آئے گی جو پیچھے شروع ہوئی. بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے مثال. مثال کیا؟ کسی کو اس کے ہم مثل کرنا, موجود کو غیر موجود کے برابر کر کے دکھانا, یا غیر موجود کو موجود سے نسبت کروانا, محسوس کو غیر محسوس سے جوڑنا. کافروں کی مثال, کس کی مثال دی گئی؟ امرات نوح و امرات لوط, حضرت نوح کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. یہ کیوں دے دی؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں, ہم قریبیوں میں سے, ہم سائے ہیں, ہمیں ایمان لانے اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر آ گئی قیامت اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دیں گے, ان کا پلو پکڑ کے ہم بھی بخشے جائیں گے. اللہ نے یہ غلط فہمی دور کی, پہلی مثال بیوی کی دی, کیونکہ بیوی کا شوہر سے بڑا قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے. دنیا میں بھی دیکھیے, دکھ سکھ میں ساتھی ہوتے ہیں, تکلیف اور راحت میں ساتھی ہوتے ہیں, بیماری صحت کا ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا قریبی تعلق بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. تو جب شوہر بیوی کے کام نہیں آ رہا تو بتاؤ پھر باقیوں کے کدھر آئے گا؟ اگر بیوی اسلام کے رشتے میں نہ لگی تو شوہر کے ساتھ رشتہ کام نہیں آئے گا. اور کسی ولی کی نہیں, کسی بزرگ کی نہیں, نبی کی بیویوں کی بات کر دی, نوح اور لوط کی. ان کے دلوں میں نفاق تھا, کفر نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کانتا کانتا, دو ہیں یہ, تحت عبدینی, دو بندوں کے تحت. تحت کا معنی وہی جو ہم ماں تحت کہتے ہیں, انڈر. مراد استعارہ ہے یہاں کہ بیویاں تھیں, یعنی ان کے کنٹرول میں تھیں. من عبادنا الصالحین, ہمارے دو بندوں کے. اب اس کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیجئے گا, یہ صالحین ہے, ترجمہ نہیں آئے گا تو صالحین پڑھ دیں گے. یعنی ان کو اللہ نے اچھا نصیب دیا, اچھے نیک بندوں کی یہ بیویاں بن گئیں, لیکن اندر خیانت تھی نا, اندر کھوٹ تھا, تو کیا کیا؟ فخانتاہما, تا کو لمبا نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا. فخانتاہما, پھر ان دونوں نے ان دونوں کی خیانت کی, یہ مفہوم ہے اس کا. لوط کی بیوی نے لوط کی, نوح کی بیوی نے نوح کی خیانت کی. کیسے خیانت کی؟ یہاں خیانت کا معنی بدکاری نہیں ہے, کیونکہ شوہر اور بیوی کے تعلق میں عموماً خیانت کا یہی مفہوم آتا ہے. اصل میں ان بیویوں کا قصور کیا تھا؟ کہ یہ شوہر کے مشن میں شامل نہیں تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کی ہمدردیاں اپنے خاندان کے ساتھ تھی, اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کے دل میں بھی اپنے خاندان اور اپنی برادری کی محبت بہت زیادہ تھی. لہذا انہوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کیے. نوح علیہ السلام کی بیوی کہتی تھی کہ یہ دیوانہ ہے. قمر میں پڑھ چکے ہیں کہ نوح کو لوگوں نے دیوانہ, مجنو کا سور کا لفظ آیا تھا, سین عین را. آج بھی تو بیویاں اپنے دیندار شوہروں کو دیوانہ کہتی ہیں کہ ان کو تو پتہ نہیں کیا. اور حضرت لوط کی بیوی کی خیانت کیا تھی؟ کہ گھر آنے والے مہمانوں کے بارے میں اپنی قوم کو اطلاع دیتی تھی. اور ان بیویوں کا جرم کیا تھا؟ کہ ان کی ہمدردیاں کافر قوم کے ساتھ تھیں اور دونوں نفاق میں تھیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہوئی کہ یہ کس کی بیویاں ہیں. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, بس وہ دونوں نبی ان کے شوہر اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے. اور ان دونوں کو کیا کہا گیا؟ وقیل ادخلا, تم دونوں داخل ہو جاؤ, النار, آگ میں, مد داخلین, داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہ حکم تو دیا جائے گا قیامت کے دن یا ان کی موت کے وقت پہ دے دیا گیا, دونوں ہی باتیں ٹھیک ہے. یہ کیوں بات آ گئی؟ ازواج متخرات کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کی بیویاں ہو, شکر کرو, اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب کی ہے, دعا کرو اسی پہ موت آئے. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ایک آدھ ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنا سارا حق چھوڑتی ہوں, لیکن آپ کبھی مجھے اپنے سے جدا نہ کریے گا تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں. اور اس میں ان لوگوں کے کھوکھلے دعووں کی بھی دلیل ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی کا ساتھ ہمیں سب کچھ دے دے گا. اصل بات یہ ہے کہ جہاں بندے کا عمل پیچھے رہ جائے اس کا نصب اس کو آگے نہیں کرے گا. کتنی بڑی مثال ہے, آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں پڑھ کے؟ دنیا میں ہر وہ عورت جس کا شوہر بڑا نیک ہے مت خوش رہے کہ یہ تو حافظ صاحب ہے, یہ میری سفارش کرا لیں گے, یہ مفتی صاحب, یہ فلاں, یہ فلاں. نہیں, پہلے اپنے قبلے درست کرنے پڑیں گے. یہی بات مردوں کے لیے بھی ہے. بیوی نے کیا کہتے, تم نے مجھے بھی بخشوا لینا. دیکھیے کئی لوگ کتنے زیادہ شور ہوتے ہیں اس بات پہ, نہیں یہ دیکھنا میری بیوی نے مجھے بچانا ہے, میں اس کو اجازت نہیں دے رہا قرآن پڑھنے کی. بس میرا یہی عمل بہت ہے. آپ بتائیں, کسی کا اجازت دے کے خود غلط کام کرنے لگ جانا, یا نماز نہ کوئی پڑھے اور آپ کو روز کہے کہ صبح کے ساتھ اب شام کا سیشن بھی اٹینڈ کر لو, تو فائدہ ہونا چاہیے. خود بچنا چاہیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہاتھ بڑھا کے بچا دے گا. یہ تھی مثال کفر والی کہانی کی. اب آگے مثال ہے دو ایمان والی عورتوں کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ الْفِرْعَوْنِ. وَضَرَبَ اللَّهُ, اور اسی طرح بیان کی اللہ نے, مثلاً مثال, کس کے لیے؟ لِّلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے لیے. کس کی مثال؟ امْرَأَتَ فِرْعَوْنِ, فرعون کی بیوی کی. کون تھی یہ؟ آسیہ بنت مزاحم ان کا نام تھا. آسیہ دریا میں بہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام آئے صندوق میں, تو اسی عورت نے حضرت موسیٰ کی پرورش کا اہتمام کیا. جب جادوگروں کا سامنا ہوا تو یہ بھی مسلمان ہو گئی. ہمیشہ فرعون کے مقابلے موسیٰ علیہ کی طرف داری کرتی تھی. آخر میں فرعون کو پتہ چل گیا کہ آسیہ اسے خدا نہیں بلکہ موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے, تو فرعون نے ظلم شروع کر دیا. دونوں ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوکتا, چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیتا, لیکن آپ کی استقامت کا یہ حال تھا کہ مسکراتی رہتی. فرعون جب ان کو مسکراتے دیکھتا تو کہتا یہ پاگل اور دیوانی ہو گئی ہے. ایسے وقت میں جب اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں مار دوں گا, فرعون کی عادت تھی کہ لوگوں کو کیل ٹھوک کے مارتا تھا, تو اس نے اس وقت گیو اپ کرنے کی بجائے ایک دعا کی. کیا؟ اس قالت رب ابنی لی اندک بیتم فی الجنہ. جبکہ اس نے دعا کی کہ میرے رب میرے لیے اپنے پاس ہی جنت میں گھر بنا دینا. ونجنی من فرعون, اور مجھے فرعون سے بچا لے, مجھے نہیں چاہیے یہ فرعون, اور مجھے یہ دنیا کا روب داغ یہ کچھ متاثر نہیں کرتا, نہ صرف کہ فرعون و عملی ہی, اور اس کے عمل سے, اور بعض کہتے اس کے عملے سے, دونوں ہی معنی ہے, یعنی فرعون کے چمچے اس کے پیروکار ان سے بھی بچا لے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور مجھے اس ظلم کرنے والی ستم پیشہ قوم سے نجات دے دے. یہ ہے شادی شدہ عورتوں کے لیے ایک مثال. اگر آپ یہاں غور کر کے دیکھیں تو فرعون کی بیوی کون تھی؟ مسز فیرو, فرسٹ لیڈی, کوئین, ملکہ. سچا ایمان اندر آتا ہے نا تو اس کو پھر نہ کسی کا روب لگتا ہے, روب, اور نہ کوئی لالچ لالچ لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرعون کی بیوی کی مثال کیوں دی؟ تاکہ ایمان والوں کو رغبت ملے, اور اس لیے دی کہ مشکل ترین حالات میں ظالم ترین شخص کے سامنے دین کے لیے کیسے استقامت پہ کھڑے رہنا ہے, کیسے صبر کرنا ہے. اور اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے رغبت دی ان لوگوں کو کہ جو ہمیشہ آسانیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. چاہتے کہیں کہ آسانیاں ہوتی رہے اور دین کے احکامات پہ عمل کریں، دین پھیل جائے، ہم اس کے لیے اپنا حصہ نہ ڈالیں۔ حضرت آسیہ کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشکلات میں ہی تو اللہ کے احکامات پر عمل ہوتا ہے، اور تنگیوں میں، مصائب میں صبر کر کے بندہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ اور جہاں سے ایک اور بھی سبق دیا اللہ نے ایمان والوں کو کہ کفر کی شان و شوکت اور کافر کی دولت، ایمان کی دولت والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو سچا مومن ہے وہ دولت سے یا کسی کی قوت سے ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی مثال سے بتا دیا کہ وقت کے سب سے بڑے ظالم اور کافر کی بیوی تھی، اور وہ ان کو ایمان سے نہ روک سکا، تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے روکتے ہیں، کوئی کیسے کرتا ہے۔ اس کہانی کو ذرا اپوزٹ کریں، بی بی آسیہ وہی کرتی جو عموماً ایسے حالات میں کیا جاتا ہے، کمپرومائز۔ کوئی بات نہیں ہے، میرے دل میں تو ایمان ہے ہی تو ہے، اب میں کیا اور کروں، نام آتا ہے ادھر۔ دو چیزوں کا یہاں تذکرہ، من فرعون اور عملی ہی۔ کیا چھوڑا محبت کرنے والا شوہر، اور کیا چھوڑا محل چھوڑے، یہ دو ہی تو مشکلات ہیں زندگی کی۔ ہم دین کے نام پہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، محل اتنا بڑا ملا ہوا اب اس کو چھوڑ، اور شوہر ملا پتہ نہیں پھر بعد میں کیا حالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، روایات میں آتا ہے، یعنی ساری چیزیں اکٹھی کر لیں، خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو وہ محل دے گا جو ان کے اسی جگہ پہ جہاں ان کو تکلیف کے ساتھ شہید کیا جا رہا تھا تو ان کو دکھا دیا گیا تھا۔ فرمایا کہ بی بی آسیہ کی ابھی جان بھی نہیں نکلی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ پڑھ کے سنا دیتی ہوں ایک روایت اس کے بارے میں۔ جب آسیہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میہیں گاڑ دی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جنت کے محل کو ان کے سامنے کر دیا، جس سے ان کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، اور وہ اپنے رب کے اس لطف و کرم کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آپ کہیں گے محل مانگا، محل پہ غور نہ کریں، اندکا پہ غور کریں، محل تو دنیا میں بھی مل جائیں گے، لیکن چاہیے وہ جو اندکا، اللہ کا قرب دیں۔ اصل محبت جو ہے نا وہ اللہ کی ہے، جب اللہ کی محبت ہے تو اللہ ہوگا تو پھر ملے گی وہاں کی جنت اعلیٰ درجے۔ بعض کہتے ہیں اندہ کا مطلب ہے کہ اپنے پاس سے ہی دے دے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جان دے رہی اللہ کے راستے میں، کہہ رہی اللہ میں تو حق نہیں رکھتی، تو اپنے پاس سے ہی مجھے دے دے، وہ نجنی اور نجات دے مجھ کو۔ آپ دیکھیے کہ 28 پارے کے بالکل آخر میں اس واقعے کانا کیا بتاتا ہے۔ حضرت آسیہ کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو فرعون کے محل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کو رب کی جنت سے دلچسپی تھی۔ اس سے حضرت آسیہ کے شعور کی پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کی حقیقت ان پر نہیں کھلی تھی تو دنیا میں مگن تھی، ایمان کی وجہ سے جب آخرت کے پردے چاک ہوئے تو اس دنیا سے دلچسپی ہو گئی۔ یہی قرآن کا کام ہے، یہ صرف آگے سے پردے ہٹاتا ہے، آنکھوں پہ پڑے ہوئے خواہشات کے، تعصبات کے، اور نہ جانے کون سے گندے پردے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آسیہ فرعون کی بادشاہت سے قطعاً مرعوب نہ تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کائنات کی حقیقت کو پا چکی تھی۔ ان کے نزدیک دنیا کے ساز و سامان کی کوئی ویلیو نہ تھی۔ اور حضرت آسیہ ظالم قوم سے نجات مانگتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہاں رہ کر اپنا ایمان بچانا مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ مال اور اقتدار والے اکثر ایمان کی دولت والوں کو برداشت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ہو۔ آپ دیکھیے کہ ہم سب قرآن کے ساتھ جڑ رہے ہیں، آپ میں سے مشورہ کئی لوگ جو قرآن کا کورس کر رہے ہیں، وہ چلیں ایک سال سے تو زیادہ ہو گیا نا، اوپر کے مہینے کسی کے بھی فرق ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک گھر والوں کو آپ نے اپنے دین کا کیا میسج دیا؟ میں بہت سوچ رہی تھی اس پہ، آج کل بہت سوچتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمارے گھر والوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ قرآن ہماری زندگی ہے، یہ کلاسز، یہاں کے کام، یہاں کی باتیں ہمارا گھر ہے، یہ اصل وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا کے گھروں کو بھی ٹھیک چلانے، اور آخرت کے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے مائل کرتا ہے تو یقیناً کمی ہے پھر ہمارے اندر. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سال ڈیڑھ سال سے آپ اس قرآن سے جڑے ہوں, آج تک آپ کے شوہروں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ قرآن اور اس کے تقاضے آپ کے لیے کیا رکھتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے نا, شادی کے دن جو ہوتے ہیں وہ عام دنوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں. کسی شوہر کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ تم اس وقت یہاں کیوں نہیں اور وہاں کیوں نہیں, گھر بھی بکھرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ ہمارا گھر والوں سے جو تعلق ہے نا, اگر وہ صحیح اسی طرح جیسے ہونا چاہیے تو جب دین کے ایکسٹرا تقاضے پڑتے ہیں نا, تو کوئی اگر یہ کہتا نا کہ کلاس کے بعد کدھر ہو, تو یہ ایسا ہی سوال ہے جیسے بیٹی کی شادی کو کوئی دو ہفتے رہ گئے تو کوئی پوچھے کہ کیا ضرورت تھی کہیں جانے کی. ہم خود دیکھتے ہیں ہماری زندگی 6 مہینے تک اپسٹ رہتی ہے, شادی سے پہلے اور بعد بھی, کارڈ دینے, شادی, کپڑے, زیور, جیولری, آخری دن تک عورتیں گھر کو اپسٹ کر کے تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں. کوئی کچھ نہیں کہتا, کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ ضروری ہے, یہ بچے کی شادی ہے, یہ بچی کی شادی ہے, مہمانوں کو دیکھنا ہے, یہ کرنا ہے. پھر ایکسٹرا تقاضے میرا نہیں خیال کوئی شوہر اس وقت کرتا, کرے بھی تو بیوی کو پرواہ نہیں ہے. ہم دین کے نام پہ, یعنی میرے دل میں تھا کہ میں آپ سب کو ایک سوال دوں لکھنے کے لیے اور اس کا جواب آپ اپنے شوہروں سے لکھا کر لائیں یا اپنے گھر والوں سے لکھا کر لائیں, کہ اس 1.25 سال کے سفر نے انہوں نے آپ کے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کی, وہ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی یہ کلاس کے لیے کیا ہے, اس کا جواب لکھا کے لائیں گا. کیسا رویہ آپ کا؟ اگر آپ کے گھر والے آپ گیو اپ کر چکے نا کہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں, نہیں پوا فائدہ کوئی نہیں ہونا, اس نے ماننے نہیں, یہ تیسے جیسے کسی کے اسے آکسیجن کا ماسک کٹاؤ, ان کو اگر یقین ہوگا نا یہ مر جائے گی, یہ کملا جائے گی اگر اس کو قرآن سے روکا, تو یہ آپ سمجھ لیں گے جیت چکے ہیں. اور اگر ابھی نہیں یہ کیا نا, تو اس کی وجہ وہ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ اس کی وجہ آپ ہے اور آپ کے بعد میں ہوں کہ میں نے آپ کو ٹیچ ہی نہیں اچھا کیا, آپ کو سکھایا ہی نہیں کہ ایک دیندار لڑکی کیسے رہتی ہے گھر میں, اور ایک دین والی عورت کا گھر کتنا باسلیکہ, وہ کتنی آرگنائزڈ, وہ کتنی پرائیورٹائز ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اپنے حساب سے کر کے رہتی ہے, پھر بھی وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ میں کچھ اور کروں, کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں جاؤ تم کام کرو ہم خود ہی کر لیں گے. یہ اچانک فیصلہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے ہم اپنے اخلاق کا کریڈٹ اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں تاکہ وقت پڑنے پہ کیش کرا سکے, اور اگر اس لمحے بھی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, تو سمجھیے کہ کمی ہمارے اخلاق اور رویے میں, جس نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ یہ کتنی پیاری چیز پڑھ کے آ رہی ہیں جس کا اتنا اچھا اثر ان کی زندگیوں پہ آ رہا ہے. پھر فکر کی ضرورت ہے, پھر انسان واقعی غور کرے کہ میں اس دین کو بدنام تو نہیں کر رہی. اس کے بعد کنواری لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہے, وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, اور دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے. کون؟ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی. شادی شدہ عورت کے لیے گھر بڑا قیمتی ہوتا ہے, اس کو نہیں توڑنا چاہتی, ساری سرگرمی آخر گھر اور گھر والوں پہ, اور کنواری لڑکی کی سب سے قیمتی متاع اس کی عزت ہے. احسنت, فرج, دونوں لفظ پیچھے پڑ چکے آپ, ہم نے اسی پہ پکڑ لے لی. آزمائش بھی وہی آتی ہے جہاں کمزوری آتی ہے, دشمن وہی حملہ کرتا ہے جہاں سے جوڑ کچا ہوتا ہے. فنفخنا فیہ من روحنا, پھر ہم نے پھونک دی اس میں اپنی روح. وصدقت بکلمات ربها, اور مریم نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی. یہ بڑی مشکل ہے. وَكُتُبِهِ, اور اس کی کتابوں کی, اور کیسے کر لی؟ کیونکہ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, وہ تھی ہی اللہ کے فرما برداروں میں سے. اس کو بیکورڈلی چلائیے. جب ہمارے اندر قنوت آئے گا نا, دوام اور عاجزی, یہ جو ہم سیکھ سکھا رہے ہیں نا, اس سے ہم لوگوں اور گھر والوں کے ساتھ بات چیت میں عاجز ہو جائیں اور اللہ کی عبادت میں ہم پکے ہو جائیں, پھر صدقت بکلمات ربیہا ہوگا. مریم بی بی کی کہانی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت دے کر بتایا کہ بگڑے ہوئے ماحول میں اور بگڑی ہوئی قوم میں رہ کر بھی ایک انسان پاک صاف رہ سکتا ہے. کوئی لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ماحول کا اثر ہے, میں کیا کروں، سب ڈیٹنگ کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی مثال سے بتا دیا کہ اللہ کی شریعت اور اس کی کتابوں کی حفاظت کیے بغیر کوئی بندہ قانتین میں شامل ہو ہی نہیں سکتا. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت سے جو انرجی ملتی ہے نا، وہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات میں سہارا دیتی ہیں. کسی کی بات سے آنسو آتے ہیں نا، وہ نماز میں خود ہی پہنچے جاتے ہیں. ہماری عبادات میں کمی ہے، ابھی تعلق باللہ کمزور ہے. ہم لاپرواہ ہیں، ہم نیکیوں کے موقعوں کو چینج کی طرح ضائع کرتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ایک خاص لیول پہ رکھا کہ اس سے اوپر ٹیمپریچر نہیں جا سکتا، یہ بوجھ ہوگا ہمارے اوپر. ہم نے خود ہی سوچ لیا ہمارے گھر والے ظالم ہیں، ہم نے خود ہی سوچ لیا ہمارے گھر والے ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم نے خود ہی سوچ لیا کہ ہم بہت مجبور ہیں، ورنہ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق اور ہمارے معاملات گھر کے جتنے اچھے ہوتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ راستے کی رکاوٹیں دور ہوتی جاتی ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان یکفر عنکم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
پورے قرآن پاک میں ہی گائیڈنس تو ہے ہی کہ اپنی زندگی کو کیسے بیلنس کرو، لیکن خاص طور پہ 28 پارا جو ہے یہ سلسلے میں بہت زیادہ خوبصورت نصیحتیں رکھ دیتا ہے کہ ہم کس سے اپنی زندگی کو بیلنس کریں. شروع بھی اگر آپ دیکھیں تو پارے کا ایک عورت کی واقعہ سے ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، خالہ کے قصے سے. اور سورت کی پارے کی آخری سورت، سورت تحریم دیکھیے تو چار عورتوں کو مثال بنا کر پیش کیا گیا، دو اچھی مثال اور دو خراب مثالیں، بیچ میں کھون و اہلیکم نارا ہے، کہیں اللہ تعالی اولاد اور شوہر اور بیوی یعنی رشتوں کو آزمائش کہتے ہیں، کہیں ان کو ایک دوسرے کے دشمن کہتے ہیں، کہیں ان کے ساتھ نرمی آسانی محبت کے معاملے کی بات کہتے ہیں. تو دیکھا جائے تو ہم سب بھی اگر علم کے راستے پہ چلتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے جانا پڑے گا. اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، اتنا ہی انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان معاملات کو آسان کر دے گا. یاد رکھیے کہ دین کا سفر کبھی بھی تنہا طے نہیں ہوتا، اس کے لیے ساتھیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور گھر والوں سے اچھے ساتھی کس کو ملیں گے بھلا؟ کیونکہ گھر والے جو ہیں اگر وہ ساتھ نہ دیں کسی کا تو باقی لوگ کہاں ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ بہت دعا کیا کریں کہ اللہ اب تو بالکل ہمارے قرآن کی آخری سیڑھیاں ہیں جس پہ چڑھ کر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اب اونچا محسوس کرتے ہیں, اور جتنا انسان اوپر جاتا ہے اتنا ہی خطروں میں ہوتا ہے. نیچے سے گرے تو کم چوٹ لگتی ہے, اوپر سے گرے تو شاید بچ بھی نہ سکیں. اللہ نہ کرے کہ قرآن کے ساتھ جو ہمارے تعلقات جڑ رہے ہیں یہ کبھی ٹوٹیں, یا جو ہم سیکھ رہے ہیں پھر اس پہ ہم عمل نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس میں برکت دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. 28th پارا بھی کمپلیٹ ہو گیا. کیا فیلنگس ہیں ابھی استاذہ جی نے بھی شارٹ میں سارا بتا دیا 28th پارے کا. جی کیا سیکھا ہے کہ 28 سیڑھیاں ہم بات کر چکے ہیں, اس میں سے دیکھیں آپ لوگ آپ کو چیک کریں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے, کیا زیادہ ہم نے پا لیا ہے یا کم کھویا ہے, یا بہت کم پایا ہے اور زیادہ کھویا ہے. کیونکہ یہ سوچنے والی بات ہے نا, فکر مندی کی بات ہے کہ آخری پارے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں دوبارہ ٹائم ملے گا. ہم کہتے ہیں نہیں ہم دوبارہ سے کر لیں گے, یہ تو اللہ پاک کو ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں نا. سستی سے جان چھڑانی ہے. ویری گڈ جی, آپ نے لائف کو بیلنس کر کے چلنا ہے. جی اپنی لائف کو بیلنس کر کے چلنا ہے, کھویا نہیں بس بہت زیادہ پڑا. جی الحمدللہ الحمدللہ ایوری ڈے از بیٹر دین بیفور. ویری گڈ, اللہ کا شکر. یہ واقعی اگر ہمارا گزرے ہوئے کل سے آج کا دن زیادہ بہتر ہے نا تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے, لیکن اگر ہمارا آنے والا کل آج والے کل سے برا ہوتا جا رہا ہے تو یہ باعث شرمندگی کی اور دکھ اور افسوس کی بات ہے, اور سوچنے کی بات ہے کہ ہم ڈاؤن کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج سورۃ تحریم سے کیا سیکھا. جی سورۃ تحریم سے کیا سیکھا آپ نے. کیونکہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر آیا, تھوڑی سی اس میں جیلسی آئی, ان کو کیسے ان کی تربیت کی گئی, وہ پھر ٹھیک ہو گیا. دیکھیے جیسے استاذہ جی نے بار بار بولا کہ اتنی ان کی بیویاں تھیں, اقل کی یہ کیا لکھا رہا ہے, اس کی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. تربیت جی, تربیت تو کی الحمدللہ. ہاؤ ٹو ڈیل ان ریلیشنز. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں یہ جو ریلیشنز کو ڈیل کرنا یہ ہمیں آنا چاہیے. ایمان نہیں تو نبی کی بیوی کی بھی معافی نہیں. بالکل دیکھیں, دو بیویاں چار عورتوں کا ذکر آیا ہے کہ چار دو جو ہیں ان کو سزا ملی ہے, ایک حضرت نوح علیہ السلام کی ہے, ایک حضرت لوط علیہ السلام کی جنہوں نے کیا, اور یہاں پہ ایک فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ اور دوسری حضرت مریم ہے. کہ فرعون کیسے ان کے ہاتھوں میں کیلے بھی ٹھوکتے تھے اس کے باوجود انہوں نے ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اور وہ دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہاں صرف اتنی جو دعا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں اور اپنی دعاؤں میں شامل کریں, سامنے لگائیں. یہ بہت خوبصورت دعا ہے. توبہ تو نصیحہ. جی وی شوڈ ورک آن آور فیملی وتھ صبر. ہاں جی بالکل. دیکھیں اپنا اگر ہم اپنا دیکھیں نا کہ ہم نے بھی ٹائم لگایا نا, دیا ہے اس قرآن کی طرف آتے ہوئے, اس کو سیکھتے ہوئے. دیکھیں 2015 میں اسٹارٹ ہوا ہے, ماشاء اللہ 2017 جا رہا ہے, تو بڑے سلولی ہم گریجولی اوپر آئے ہیں. قرآن نے ہمیں ایمان میں اضافہ کیا ہے, لیکن ہم نے خود ابزارب کیا کیونکہ ہمارے دل میں اس کے لیے پیار تھی, محبت تھی, تڑپ تھی, تو ہم نے اس کو دیا ہے. تو یہ جو آخری جو وائس نوٹ آپ کو استاذہ جی کا یہ سنوایا گیا ہے تربیت کے حوالے سے, اس میں سارا کچھ آتا ہے. وقو اہلیکم انفسکم نارا, اپنی جانوں کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام نہیں کرنا. ویری گڈ, ایمان کی پختگی آ جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں اضافہ کرے. اور کیونکہ میں اب زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ ماشاء اللہ استاذہ جی نے ویسے اتنی زیادہ ڈیٹیل سے بات کی ہے, تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ رہتا نہیں ہے بات کرنے کے لیے. تو بس اتنا ہی کہوں گی, جو سیکھا ہے اس کو اپنے عمل میں لے آئے, ساتھ ساتھ چیک کریں. دیکھیں انسان ہے, غلطیاں ہوں گی, اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. کثرت سے استغفار کیا کریں, جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. الحمدللہ اللہ کی بنعمت کرتے ہیں الصالحات. جی الحمدللہ, الحمدللہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی, گھر بیٹھ کے آرام سے سن رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ان شاء اللہ 15 منٹس کی بریک ہے آپ کی, اس کے بعد ہم بریک کے بعد اس طرح تھوڑی سی گرامر کریں گے, پھر آج ایک نئی بک سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے. دیکھیں آپ لوگ آج کون سی بک کرواتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرافع الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال
الرحيم العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني
غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، حق بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک، لبیک حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب بریک سے واپس آ گئے الحمدللہ. صحیح ٹھیک ہے. ابھی ہم انشاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں گرامر تھوڑی سی کر لیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو لنک سینڈ کیا ہے, پیج نمبر 76 جو ہے وہ اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم فاعل مفعول کا ٹاپک کیا تھا, پھر میم کے ساتھ اگر اسٹارٹ ہوتا ہے تو اگر اس میں مفعول کیا ہوگا اور فاعل کیا ہوگا وہ بھی ہم نے کیا ان شاء اللہ تعالیٰ. آج جو ہم پہلی صورت میم میں جو دو دیکھی تھی, آج ہم لام کو دیکھیں گے صرف لام حرف کو. ٹھیک ہے. یہاں پہ پلیز ون ٹائپ کریں اگر آپ نے اوپن کر لیا ہے پیج, پیج نمبر 76. یہ الحمدللہ آسان ہے بہت زیادہ. دیکھ لیں لام کے نیچے زیر یعنی لام کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے لی. ٹھیک ہے. لی یعنی صرف لی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ماشاءاللہ تجوید کا بھی آپ کو رول سارے پتا ہے کہ کیا ہے. اگر یہ علامت اسم کے شروع میں ہو تو اس کا ترجمہ کے لیے یا کا کو کی کیا جاتا ہے. دو ٹرانسلیشنوں نے بتایا, یا کے لیے آئے گا یا کا کو کی کیا جاتا ہے. مثلا سب سے پہلے ہم اسم کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں, للہ اللہ کے لیے. بہت آسان ہے مسئلہ, ہم پارے سے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. للمتقین پرہیزگاروں کے لیے, للکافرین کافروں کے لیے, للظالمین ظالموں کے لیے. اب اس کو سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 1 میں دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ٹھیک ہے. کے لیے. اب اگلا دیکھ لیتے ہیں, وما للظالمین من انصار, اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مدد کا. یہاں پہ اب ظالموں کے لیے نہیں آیا, لکھ سکتے ہیں لیکن کا جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے, ظالموں کا کوئی مدد کا. پھر اگلی جو آیت ہے البقرہ کی آیت نمبر 24 ہے, اعدت للکافرین, تیار کی گئی ہے جہنم کافروں کے لیے. ٹھیک ہے. پھر حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 ہے, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, اور مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو. ٹھیک ہے. یہاں پہ کے لیے نہیں آئے گا, کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. کے لیے ہوگا تو اس کا میننگ اور کسی سینس میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. جی اتنی کلیئر ہو گیا, آسان تھا میرا میں, آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. جی کوئی کوشچن؟ جی الحمدللہ صحیح. نیکسٹ نوٹ اس میں آپ دیکھتے ہیں, اتنا کلیئر ہو گیا اللہ کا شکر ہے. اب نیکسٹ ہے اس میں نوٹ میں دیکھتے ہیں. اگر قال, جی فریدہ یہ لنک اوپن کر لیں, پیج نمبر 76 پیج ہم نے لنک کا ٹاپک سٹارٹ کیا. حرف ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ علامت اسم کے شروع میں ہو تو اس کا ترجمہ کے لیے کا کو کی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اسم کے ساتھ دیکھا ہے جیسے للہ اللہ کے لیے, للمتقین پرہیزگاروں کے لیے, للظالمین ظالموں کا. اس کی ہم نے پھر اگزامپل دیکھی. اب ہم نوٹ دیکھنے لگے ہیں. اگر قال قالوا قیل قل وغیرہ کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں لی ہو تو اس لی کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیا. ٹھیک ہے. یہ جب بھی یہ چاروں ورڈ آئیں گے, ٹھیک ہے, قال قالوا قیل قل وغیرہ لکھا ہے کہ اور بھی اس ٹائپ کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف یہ چار نہیں, ٹھیک ہے, یہ چار نارمل نے ایگزامپل دی ہے. اسی جملے میں اسم کے شروع میں لی ہو تو اس لی کا ترجمہ ٹرانسلیشن سے کیا جاتا ہے. مثلا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, قوم کے لیے نہیں کہا, قوم کو نہیں کہا, کہہ سکتے ہیں قوم کو کہا لیکن زیادہ بیسٹ کیا قوم سے کہا. ٹھیک ہے. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ, اور مومن عورتوں سے کہو. کیونکہ ہم اردو میں بعض دفعہ ٹرانسلیشن اگر کچھ کی الفاظ کی کرتے ہیں وہ غلط کر جاتے ہیں, نے کے سے میں نا, تو یہ ایگزیکٹ جو انہوں نے بتایا اس کی ٹرانسلیشن اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے. اب افعال یعنی فعل میں دیکھ لیتے ہیں. اگر لی فعل کے شروع میں ہو تو وہ دو صورتیں ہوں گی. پہلی اس کی صورت دیکھ لیتے ہیں کون سی ہوگی. کبھی لی کے بعد والے فعل کے آخر میں جزم ہوتی ہے. اب ہم فعل دیکھتے ہیں. اسم کا تو سمپل دیکھ لیا ہم نے, للہ للظالمین للمتقین للکافرین, ٹھیک ہے, للقمر للشمس, ٹھیک ہے, ان سب کا کے لیے قا آ گیا. پھر نوٹ میں ہم نے دیکھ لیا جہاں پہ یہ آئے گا قال قالوا قیل قل وغیرہ, تو پھر سے ٹرانسلیشن کریں گے. اب افعال کے ساتھ انہوں نے سب سے جو پہلی کنڈیشن سورہ ہے کہ کبھی لی کے بعد والے فعل کے آخر میں جزم ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ چاہیے کہ کیا جاتا ہے, اور لی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے واو فتحہ یعنی واو کے اوپر زبر یا فا کے اوپر زبر آ جائے اور لی پر بھی جزم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں. اگر لی کے بعد والے فعل کے آخر میں سوری کبھی لی کے بعد والے فعل کے آخر میں جزم ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ چاہیے کہ ہوتا ہے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس لی کی پہچان کیسے کریں گے کہ اس کا ٹرانسلیشن ہم چاہیے کہ کریں گے. انہوں نے کہا ہے اگر اس سے پہلے واو زبر کے ساتھ آئے یا فا زبر کے ساتھ آئے تو لی پر جزم آ جائے, یعنی ول یا فل, ٹھیک ہے, ول یا فل. اب فل کے ساتھ جیسے ول یوم لے, پاس چاہیے کہ وہ املا کرائے, فل یا توکل, پاس چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی اس کی, جی کلیئر ہو گیا الحمدللہ. اب نیکسٹ اس میں اور ایگزامپل دیکھتے ہیں, ول یکتب, اور چاہیے کہ وہ لکھے. یہ آپ آتے دین کی آیت کھول کے وہاں پہ دیکھیں گے, اس کی ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گی, کیونکہ یہ آپ یہ آ بھی رہے آگے آیت دین ہی میرے خیال میں 282. ہاں جی ہوئی. پھر ول تنظر, اور چاہیے کہ وہ مونس دیکھے, کیونکہ تا بھی آ رہی ہے نا, تو یہ تا جو ہے مونس کی علامت ہوتی ہے. پھر آپ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں, النور کی آیت نمبر ہے 58, لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم, چاہیے کہ اجازت لے تم سے تمہارے غلام. اب نیکسٹ ہے البقرہ کی آیت نمبر 22, ولیکتب بینکم کاتب بالعدل, اور لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے. ٹھیک ہے, الحشر کی آیت نمبر 18, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, چاہیے کہ ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. جی اب اگلے دوسری صورت دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں لی کے لیے جو دو من پہنے ول یکتب فل اور لام جو ہے, ویسے ہم دیکھ رہے ہیں لی زیر کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب یہ دو حرف آئیں گے تو اس کی ٹرانسلیشن چاہیے کہ آئے گا, اور یہ لام جو ہے یہاں پہ ساکن ہو جائے گا. یہ اگر ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں. اب دوسری صورت دیکھ لیتے ہیں, کبھی لی فعل کے شروع میں آتا ہے اور اس فعل کے آخر میں زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس صورت میں اس کا ترجمہ تا کے کیا جاتا ہے. کیسے, لیننظر تا کے ہم دیکھیں, روا کے آخری حرف پہ جو ہے زبر آ رہی ہے. لیتمئن تاکہ وہ مطمئن ہو جائے, لینعلم تاکہ ہم جان لیں, لنخرجہ تاکہ ہم نکالیں. اب اس کو آیات میں دیکھ لیتے ہیں, سورہ یونس کی آیت نمبر 14 ہے, ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون, ہم پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. نیکسٹ ہے, وما کان له علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرة, اور اس شیطان کا ان مومنوں پر کوئی زور نہیں چلتا مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے. جی مجھے یہ بتائیں, اتنا سمجھ آ گیا آپ سب کو؟ جی الحمدللہ, سب بتائیں, باقی لوگ بھی بتائیں, باقی لوگوں کو بھی اس کی سمجھ آ رہی ہے. جی کیونکہ یہ ایک ضروری چیز ہے, کیونکہ ہم لوگ آلریڈی قرآن ماشاء اللہ 28 پارا ہمارا ہو گیا ہے, تو اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو ہم ریوائز کریں. یہ دیکھیں آپ پڑھیں گے, آپ کو بولا تھا کہ ہم ایپ ہی آپ لوگوں نے میرے حال میں ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا, بک کا لنک بھی آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ٹیبلٹ میں یا آپ کے جہاں بھی آپ لیپ ٹاپ سے اگر کر رہے ہیں تو وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بس پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی, کیونکہ یہ بہت آسان ہے جی. مفتاح القرآن آپ جائیں گوگل پلے پہ تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, بک آرام سے مل جائے گی آپ کو, یہ تو بہت آسان ہے موبائل پہ, ٹھیک ہے, یہ آپ کو مل جائے گی, اس میں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, اب یہ نوٹ دیکھ لیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, بس یہ آپ نوٹ کر کے ایکسرسائز ہے تو وہ آپ لوگ منڈے کا کر لیجیے گا, نیکسٹ منڈے جو بھی آ رہے ہیں, ٹیوزڈے سوری. ہاں جی, وہاں پہ آپ کو جو ہے نا ایپ مل جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ, اس پہ مفتاح القرآن آپ لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. اب نوٹ میں دیکھیں, اگر لی کے ساتھ ہو ہما ہم ہا ہننا کا کما کم کی کننا نہ ہو تو یہ لا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ پڑھنے میں آسانی کے لیے انہوں نے لکھا ہے, دیکھیں انہوں نے خود یہ ساتھ میں اس کو لکھ دیا, یعنی اس کو زیر کو اگر یہ زبر کے ساتھ لکھے تو اس کی ٹرانسلیشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. یہ نوٹ رہے, جب بھی یہ ضمائر جو آئیں گے نا ان کے ساتھ ہمیشہ لا کے ساتھ آ جائے گا, ٹھیک ہے, زبر کے ساتھ آ جائے گا, جیسے لہو اسی کے لیے, لہما ان دونوں کے لیے, لہم ان کے سب کے لیے, لہا اس کے لیے, لہنا ان سب عورتوں کے لیے, لکا تیرے لیے, لکما تم دونوں کے لیے, لکم تم سب کے لیے, لکی تیرے یعنی مونس کے لیے, لکنا تم سب عورتوں کے لیے, تم سب عورتوں کے لیے, لنا ہمارے لیے, ٹھیک ہے. سمپل ہے, کوئی اس میں کوئی مطلب اتنی زیادہ مطلب اس طرح کی چیز نہیں ہے, صرف اس کو ایک دو دفعہ پڑھیں گے تو ان شاء اللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ایکسرسائز, آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لازمن کیجیے گا, کیونکہ یہ جو بھی ہم نے دو دن میں کیے ہیں وہ یہ سارا کچھ ابھی میں جو بھی آپ کو کروا رہی ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو ان شاء اللہ ہم اس کو منڈے کو سوری منڈے کا بار بار میرے منہ سے نکل رہا ہے, نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم ان شاء اللہ کلاس میں, یا تھرسڈے کو ہم وینسڈے, جب بھی مطلب ہمارے پاس ٹائم ہوگا کلاس کے دوران ہم اس کو کر لیں گے. اور پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے لازمن کیجیے گا, اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا جس چیز کے آپ کو سمجھ نہیں اس کو ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگوں کا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بک کا سیشن اسٹارٹ کرنے لگے ہیں, میں ابھی سرپرائز رکھ رہی ہوں آپ کے لیے, تو اب دیکھتے ہیں کون سی بک ہے, وہ پڑھانا بازی اب لنک سینڈ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم ایک نئی بک اسٹارٹ کرتے ہیں, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, ربي يسر ولا تسر بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم تفہیم و سنہ سیریز کی بک نمبر 5 کتاب الجنائز اردو میں, جس کا نام جنازے کے مسائل اور انگلش میں دا بک آف فیونرلز ہے, اس کو شروع کریں گے. پڑھنے کا انداز تھوڑا سا ہمارا مختلف ہوگا, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس ٹاپک سے فائدہ اٹھائیں گے. اور کتاب یہ ایک سیریز ہے اقبال کیلانی صاحب کی, تو اسی سیریز کا ایک حصہ ہے, لیکن ہم صرف اس بک کو نہیں پڑھیں گے. بک بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ ہم یہ جو سیریز شروع کریں گے کتاب الجنائز, اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت ہمیں کس طرح گائیڈ کرتے ہیں. نمبر ایک کہ انسان صحت مند تو رہتا ہے تو بیماری کیوں آتی ہے. دوسرا ٹاپک ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی بیمار ہو تو وہ خود کیا کرے, اور جب دوسرے اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو وہ کیا کرے, ٹھیک ہے جی. دوسری چیز دیکھیں گے, گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیماریوں میں کیا کریں شکوے کرنے کے سوا. عموماً ہم شکوے کرتے ہیں تو شکوے نہیں کرنے. پھر اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا موت اور میت کے مسائل, جب ہمارے سامنے کسی کے اوپر ایسے اثار شروع ہو جائیں تو اس وقت کیا کرنے. پھر اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا تعزیت کے مسائل, کہ جیسے کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے گھر جاتے ہیں تو کیا کریں. عموماً ہم ایسے وقت میں کہتے ہیں جی ہم افسوس کے لیے جا رہے ہیں, کچھ کلچر ہیں جس میں کہتے ہیں پرسے کے لیے جا رہے ہیں، اور بعض دفعہ ہم اس میں بہت کچھ ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں، اس سے قرآن و سنت کی ہم گائیڈ لائن لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا غسل میت کے مسائل، کہ میت کو غسل کیسے دے. میں ابھی بھی آپ سب سے پوچھوں کہ کیا اس وقت اگر ہم میں سے کسی کو ضرورت پڑ جائے، اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے میری ہی جان چلی جائے، تو کیا آپ سب اس قابل ہیں کہ آپ بغیر کسی کی رہنمائی کے مجھے صحیح طریقے سے غسل دے سکے؟ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ ہر شہر اور ہر علاقے میں ایک دو لوگ مشہور ہوتے ہیں، پھر ایسے وقت میں لوگ ان کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اس کورس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ دوسروں کو اس سلسلے میں مدد کر سکے. پھر اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا کفن کے مسائل، کہ عورت یا مرد جب ان کی ڈیتھ ہو جائے، غسل کے بعد ان کو کفن کیسے دیا جائے، کفن میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا طریقے ٹھیک ہے، کیا ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا جنازے کے مسائل. وہ کہ یہ مردوں سے متعلق ہے، لیکن ہم عورتیں خاص طور پہ جب ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملے تو ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اور عمرے پہ لے جائے، وہاں تو ہر نماز میں نماز جنازہ ہوتی ہے، اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ عورتیں یا تو بیٹھی رہتی ہیں، اور بعض پوچھ رہی ہوتی ہیں کیا پڑھنا ہے، ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں ہے نا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم پورا نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کے مسائل دیکھیں گے. پھر اس کے بعد تدفین کے مسائل، دفن کرنے کے وقت کیا کیا جاتا ہے، کیسے. ہم خواتین کو اس کی نوبت نہیں آتی کہ دیکھیں آنکھوں سے، مر جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ وہاں تک پہنچتے کہ نہیں. بالکل آپ سمجھ لیں کہ اس کورس کے بعد آپ اس قابل ہوں گی کہ ان ساری چیزوں کے اندر سیلف سفیشینٹ ہوتے ہوئے کام کریں، اور پھر ہم کوشش بھی کریں گے کہ اپنے لیے یہ ساری چیزیں ارینج کر کے رکھیں. جیسے کفن کی بات ہے، تو میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے کفن خرید کے رکھے ہوئے. ایک سسٹر کی بات یاد آ گئی کہ وہ کہتی کہ جب اپنے ان کے ابو کی ڈیتھ ہوئی تو کہتی کہ اس کے بعد پھر میں نے اپنا اور اپنی امی کا جو بھی حیات ہے اور بہن، تو میں نے ان کے کفن بھی خرید کے رکھ لیے، کہ آج مجھے یقین آ گیا کہ موت ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی وارڈ روب میں رکھا ہوا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ زندگی کا نقطۂ نظر بدل جاتا ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے آج سے ہی آپ نے نیت کرنی ہے کہ ہم اس کو انٹریکٹیو رکھتے ہوئے، اس کے اندر سے اپنے لیے رہنمائی لیتے ہوئے یہ سب کچھ کریں گے. اور کوئی ایسا وقت جو خدا نہ خاصا کسی کے ساتھ ہو تو کیوس نہ برپا ہو جائے، بلکہ اس وقت ہم اپنے ہوش کو قائم رکھیں. پھر اسی طرح جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا وہ زیارت قبور کے مسائل ہے. کبھی قبرستان جائیں تو کیا کرنا ہے، کیا عورتیں جا سکتی ہیں کہ نہیں، جائیں تو کیسے جائیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پوچھتے ہی رہتے ہیں. تو آپ جب علم لیں گے تو انشاءاللہ پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی. اور ایک پھر آخری ٹاپک جس کے بعد پھر ہم اس ٹاپک کو ریپ اپ کریں گے، وہ ہے ایصال ثواب کے مسائل کیا ہے، کہ مرنے والوں کو کیا ہم فائدہ دے سکتے ہیں. کتنے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں نا، کیا ہم قرآن خوانی کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیا مرنے والوں کو یاد کر سکتے ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سٹیپس کے ساتھ چلیں گی. میں آپ سب ساتھیوں کو اس چیز کے لیے آج سے کہوں گی کہ بغیر مس کیے اس کو اینڈ تک سنیے. تو اب ہم شروع کریں گے. اس ٹاپک سے فائدہ لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دوں. آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف آپ سنتے ہیں نا، اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ چلتے جائیں، وہ باتیں جو آپ کو یاد رکھنی ہوتی ہیں اس کو ساتھ لکھتے جائیں. ٹھیک ہے، جب ہم غور سے سن کے لکھ لیتے ہیں نا، تو وہ کسی کتاب کو فالو کرنے سے بھی زیادہ فائدہ دیتی ہے چیز. یہ میں نے اس طرح آزمایا ہے کہ جیسے گرامر ہوتی ہے نا، گرامر کی 10 کتابیں بھی آپ کے پاس ہوں، لیکن جو آپ کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس ہیں نا، اس کے ساتھ آپ بہت اچھی طریقے سے یہ چیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر اس جملے پہ ہم غور کریں تو ہم سب کو لفظ نفس کے نیچے اپنا نام لکھنا چاہیے. لکھیے، آج میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں؟ تاکہ میں اپنی موت کی تیاری کروں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی پیدائش اور وفات، یعنی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہمارے ہاں ایک خاص ٹپیکل سینس میں بولا جاتا ہے, ڈیٹ آف لفظ کو نکال دیجئے. بعض دفعہ ہم ڈیٹ میں الجھ جاتے ہیں اور اس کے ناطے سے ہم باقی چیزوں کو پیچھے ڈالتے ہیں, لیکن یہ دو بہت اہم مواقع ہوتے ہیں. سورت ملک میں بالکل پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے, جس نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں لفظ خلق الموت والحیات, تو زندگی اور موت یہ دو اہم نقطے ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. دوسری بات نوٹ کیجئے گا, اور وہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور قرآن پاک میں ہر موضوع پہ رہنمائی موجود ہے, یہ بھی بات کہتے ہیں نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہوتے ہوئے بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس پہ کوئی گائیڈ لائن نہ دیو, اور مرتے ہوئے شخص یا مرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ نہ بتاؤ. تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں پہ مکمل طور پہ گائیڈ کیا ہے. دیکھا جائے تو ہم عموماً پیدائش پہ خوشیاں زیادہ مناتے ہیں, ڈیٹ آف برتھ کو بڑے اتفاق سے مناتے ہیں, لیکن پیدائش کے مقابلے موت کے اثرات زیادہ گہرے اور دیر پہتے ہیں. انسانی طبیعت پر خوشی سے زیادہ غم کا اثر رہتا ہے. ایک بچے کے پیدا ہونے کی خبر ملی, سوچئے, اور ساتھ ہی اسی کے بعد فوراً کسی کی خاندان میں ڈیتھ کی خبر ملی, بتائیے کہ کس کا اثر ہماری طبیعت پہ زیادہ ہوگا؟ فوت کا ہوگا نا. تو اس سے مطلب کیا پتا چل گیا کہ پیدائش سے زیادہ موت کا اثر ہے. لیکن جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے موت, موت سے پہلے بیماری, بیماری کے ساتھ اسے اگلے پچھلے معاملات میں کیا گائیڈ لائن دی ہے, ہمیں اس کے بارے میں پتا؟ دیکھیے, آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ جنت سے نکل کے زمین پہ جائیے, کل نہ بھی تم انہ جمین فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خلاصہ کیا ہے کہ اب آپ دنیا میں جائیں, آپ کے پاس گائیڈ لائن بھیجوں گا, کتابیں آئیں گی, نبی آئیں گے, پھر جو ان کے اوپر عمل کرے گا تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, اور جو جھٹلا دے گا تو ان کے ساتھ برا معاملہ ہوگا. تو اس وقت یہ وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ جینے اور مرنے کی ہر وہ چیز جس سے انسان کو واسطہ پڑنا میں بتاؤں گا. اسی طرح حضرت آدم کے قصے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام بتا دیے. تو پتہ کیا چلا کہ مرنے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے. لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج چونکہ ہم مسلمانوں کا مزاج علم والا نہیں رہا, آج ہم نے کتاب کو کتاب ہدایت بنانے سے زیادہ جنتر منتر, دم, تعویذ, پڑھنے کی کتاب, اس کو کسی مرنے والے کے لیے پڑھنے کے لیے کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ موت تو چھوڑ دیجئے, بیمار ہوتے ہی بعض دفعہ ایسی شرکیہ باتیں شروع ہو جاتی ہے, کسی نے جادو کر دیا, کسی کی نظر لگ گئی, پتہ نہیں میں نے کیا. آپ سنے نا لوگوں کے کمنٹس, تو گویا کہ بے علمی کی وجہ سے انسان ایسے موقعوں پہ غلط باتیں کرتے ہیں. لیکن جب ذرا سوچئے کہ کسی کے گھر میں موت کا سلسلہ ہو, آپ میں اور میں نے نہیں دیکھا, ہر ایک نے دیکھا ہوا, کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور یاد ہوگا آپ کی زندگی میں. آپ دیکھیے کہ جب گھر میں کوئی بیمار ہو, اور اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری ہو جو جان لیوا ہوتی ہے, بعض اوقات ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنا وقت رہ گیا, اتنے مہینے, یہ کوئی غائب نہیں وہ بتاتے, سمٹمز دیکھ کے بتاتے ہیں, اور گیجٹس اور مشینیں یوز کر کے بتا دینا کوئی غائب نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیے کہ گھر کے اندر ایک عجیب سائیکولوجیکل کیفیت شروع ہو جاتی ہے, نفسیاتی طور پہ. ایک تو تیمار نام پر آنے والوں کا ہجوم, گھر والے احساس سے ناکامی ہے, ساری دوائیاں بیکار ہو رہی ہیں, پانی کی طرح پیسہ لگ رہا ہے, تقدیر کے آگے بے بس ہے انسان, پھر اپنے بھی بچوں, گھر والوں, جو بھی جا رہا ہے اس سے ہمیشہ کی جدائی کا احساس, اور سب سے بڑھ کے پھر موت کا خوف اور گھبراہٹ. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بندے کے ہوش گم کر دیتی ہیں. ایسے وقت میں اگر انسان وقت سے پہلے تیار نہ ہو ان چیزوں پہ, تو بلیو می, ایسے وقت میں تو دعا بھی نہیں منہ سے نکلتی. ایسا ایکسپیرینس ہوا, ہم کسی جگہ پہ تھے, اچانک کسی کی طبیعت خراب ہو گئی, تو بعد میں جو مان تھی وہ کہنے لگی کہ میں اتنی گھبرائی کہ میرے منہ سے تو اس وقت کل بھی نہیں پڑ رہے تھے کہ میں اس بچی پہ کل پڑھ کے پھونک دوں, کچھ کر دوں. حقیقت ہے نا, تو گویا کہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وقت سے پہلے تیاری کریں. گھر میں مہمان آ جائیں اس وقت سمجھ ہی نہیں آتا کیا پڑا ہوا ہے, پہلے سے پتا ہو تو ٹیبل لگا کے رکھ کے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت کی اپنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آج ہم سب کو کرنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے بعض اوقات, وہ ہر بندے سے کیا, کوئی کہتا ہے وہاں بابا جی دم کر ادھر پہنچ جائیں گے, کوئی کہتا ہے ہومیوپیتھی علاج ہے, کوئی کہتا ہے ایلوپیتھی, کوئی ڈاکٹر کوئی امریکہ بھیجو, اس قسم کا ایک کیوس برپا ہو جاتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ ایسے وقت میں شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچتے ہوئے بیکار شرکیہ کام, تعویذ, دم, درود اور ایسے کاموں کی بجائے قرآن اور سنت ہمیں کیا کہتا ہے اس کو کرنا. اور ابھی بھی دیکھی گئی کیسے وقت میں عموماً لوگ منتیں مان لیتے ہیں, چڑھاوے چڑھاؤں گی, ادھر جاؤں گی, ادھر جاؤں گی, لیکن کبھی بھی آپ کی سوچ لیں کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی کبھی کو بیمار ہوا تھا, ہوا تھا نا, آپ نے کیا کیا تھا؟ اچھا آپ کی زندگی میں بھی کبھی کو ڈیتھ بیڈ پہ تھا نا, ہوا تھا, تو وہ کیا تھا؟ اچھا پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں بھی کوئی فوت ہوا تھا نا, تو کیسے آپ نے دفن کیا؟ پھر اسی طرح بات کی چیزیں آپ دیکھیں گے, ایسے آپ کے سامنے گائیڈ لائن بنے گی کہ جیسے ہم اپنے بڑوں کو کچھ کرتا ہوا دیکھتے تو عموماً ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے نا, اما ایسے کرتی تھی, نانی ایسے کرتی تھی, دادی ایسے کرتی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بنا دیں گے تو اس کے ساتھ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم انوں میں ہوتا آیا, کیونکہ وہ تو بےچارے وقت ہے سیدھے سادھے تھے, کبھی کچھ کرتے تھے کبھی کچھ, ہم اچھا ہمارے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بزرگ یعنی صحابہ کرام وہ کیا کرتے تھے, تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا خوبصورت ایک آپ کی زندگی میں رنگ آ جائے گا. اور سب سے بڑی بات ہے پورے گلوب کے لوگ اگر اس بات پہ عمل کریں تو پوری دنیا میں ایک آپ کو ہارمنی دکھے گی, مشرق سے غربی, ایسٹ سے ویسٹ, نارتھ سے ساؤتھ, جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو ان سارے وقتوں پہ لوگ ایک ہی جیسے کام کرتے دکھیں گے. اس کے برعکس آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر کے حساب سے رسمیں بھی فرق ہے. پھر آپ دیکھیے چلے کوئی مرتا ہے اس وقت تو جو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں, موت کے بعد کیا ہوتا ہے جانے, ایک تو مرنے والے کی جدائی کا غم, رنج اور غم, انسان ہے بیوی ہے تو اس کا شوہر چلا گیا, پھر اس کے بعد بچے ہیں تو ان کو ہوش نہیں ہے, کبھی کبھی اتنا اچانک یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اپسٹ ہے اور گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے. مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے ایک ایسی سسٹر تھی کہ بالکل سڈن ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی, کسی سفر میں تھے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, ڈرائیونگ سیٹ پہ سمجھے کہ سائڈ پہ گاڑی کی تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا تھا اور اسی جگہ ان کی جان نکلی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی سڈن ڈیتھ ہوگی, قصہ مختصر کے جب ان کی ڈیڈ باڈی آئی تو بعد میں پھر گھر میں مہمانوں کا وہ سلسلہ چلے ایک نہیں دو نہیں تو تین دن, دس دس دن لوگ بیٹھتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ دوسرے تیسرے دن کے بعد اتنی زیادہ تھی کہتی میرا دل کرتا ہے یہ سب مجھے چھوڑ دے جائیں, میں سوچوں, میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں, میں ان کی یادیں دیکھوں, میں ان کی چیزیں دیکھوں, لیکن یہ اتنے کام ہیں اور گھر مہمانوں سے بھرا, ناشتوں میں اتنی اتنی ڈبل روٹیاں آ رہی ہیں, انڈے آ رہے ہیں, کئی ہزاروں کا خرچہ صرف ایک ایک دن پہ ہو جاتا تھا اس دور میں بھی. تو لہٰذا ایسے وقت میں بھی سمجھ نہیں آتا اور انسان کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, ہوش گم ہوئی ہے, اور ایسے وقت میں شیطان پھر آ کے بجائے اس کے کہ جو آئے وہ مسنون طریقوں سے میت کو بخشش کی دعا پڑھے, اس کے لیے کوئی اچھے کاموں کی نیت کریں, رونا پیٹنا, نوحہ خانی, کپڑے اور بال نوچنا اور ماتم اور اکیلے میں باتیں کرنا, اور جب گھر والے سامنے ہو تو ان کے سامنے بڑا دکھ کا اظہار کر دینا, بعض لوگ سیاہ کپڑے پہن لیتے ہیں, بعض سفید پہن لیتے ہیں, اس طرح پھر کئی کئی ہفتے بلکہ 40-40 دن تک یہ کام کیے جاتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. ابھی اس مشکل سے فارغ ہوئے تو اگلا مسئلہ کیا آ جاتا ہے, تعزیت کے بعد ایصال ثواب, جی اب اس میت کے لیے کیا کریں, اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کبھی اس کے نام پہ کچھ 11ویں 22ویں 40ویں کھانے پکانے, آپ دیکھتے ہیں نا. تو ہم آج انشاءاللہ اس سیریز کے دوران ہی نیت کرتے ہیں کہ جو جو چیز قرآن اور سنت نے کی ہم ضرور کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں نکلتی جائیں گی اور آپ کو اور مجھے اس سے فائدہ ہوگا. اور اخیر آپ دیکھیے کہ جو مدعی کہ اس کا طریقہ ختم ہوتا ہے وہ کہا ہے کہ قبرستانوں میں جا کے, قبر کچی ہو پکی ہو اس پہ پھول چڑھے, چڑھائیں نہ چڑھائیں کیسے ہو, اور بعض دفعہ اکیلی قبریں بنا کے اوپر اتنے بڑے بڑے کبے بنا دیے جاتے ہیں اور آنے والے دور میں وہاں شرک ہوتا ہے. آج کے دور میں دیکھ لیجئے کہ وہ نیک بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی توحید کے پرچار میں لگائی، لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے بارے میں بتاتے رہے، آج لوگوں نے ان کی قبروں کے اوپر مزار بنائے ہوئے. آپ کو حیرت ہوگی، صبح سندھ میں لواری ایک جگہ ہے، وہاں ایک مزار ہے، تو وہاں ہر سال حج ہوتا ہے، سال کے سال حج ہوتا ہے. آپ یعنی پورا اتنا ہی بڑا کمرہ ہے، بس کالا کپڑا نہیں ڈالا ہوا، یہ شکر ہے اللہ کا، گرین سا اور اوپر، اور لوگ بالکل باقاعدہ ویسے ڈور بنے ہوئے ہیں، ویسے خطیم کی جگہ سب کچھ، اور لوگ اس پہ چکر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتا کہ پھر بعد میں جا کے قربانی بھی دیتے ہیں. اسی طرح ایک تو بڑا معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا نا کہ پاکستان میں ایک ایسی قبر ہے جس کے اوپر انہوں نے بہشتی دروازہ بنایا ہوا، اور لوگ اس دروازے سے گزرنے کو جنت میں جانے کی دلیل مانتے ہیں، اور وہاں اتنا رش ہو جاتا ہے عرس والے دن کہ پھر پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑتا ہے، لوگ بہشتی دروازے سے گزر رہے ہیں اور وہاں سے گڈنڈے پڑ رہے ہیں. حالانکہ اللہ تو جنت کے لیے کہتا ہے کہ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، تو اللہ کی جنت میں جانے والوں کو تو طب تم اور سلام علیکم کی خوشخبری ہو رہا ہے، جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کو ہوتا ہے کہ ساہیوال میں بھی ایک ایسا یعنی دروازہ ہے، کئی جگہ پورے شہروں میں آپ کو دیکھیے پھیلا ہوا ہے، اور سال میں ایک دن اس کے نام پہ کھول کے نذرانے، لنگر اور یہ کچھ، اور بادشاہ وزیر جو بڑے چھوٹے لوگ ہیں وہاں پہنچتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب کچھ کر کے لوگوں نے کیا کیا. تو ساری باتوں کا مقصد کیا تھا کہ اس موضوع پہ بات کرنا اور سننا، اس کی اہمیت آپ کے ذہن میں ہے کیا؟ اب آپ یہ ساری باتیں سننے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ موضوع اہم ہے اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، انشاءاللہ تعالی اٹھانا ہے. تو اب ہم باقاعدہ ترتیب کے ساتھ چلیں گے. یہ ساری باتیں تو وہ تھی کہ جو ہم سب کو ضرورت پڑنی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ موت اور بیماری جو ہوتی ہے نا، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم بیماری کو موت سمجھ لیتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے ہیں جو کئی سال سے بستروں پہ پڑے ہیں، ابھی زندہ ہیں، اور گھر میں ایک دم اچانک کسی گھر والے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور دنیا سے چلا گیا. رائٹ، ایسا ہوتا ہے نا. تو اس کے اندر کہ موت کا بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اثرات شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا جسم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس میں کچھ نہ کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ ہمیں ان تمام غلط شرکیہ اور اس طرح کی چیزوں سے بچاتے ہوئے کس طرح سے ان چیزوں پہ لے کے جائے کہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو. سورۃ الانعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں کہ قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری عبادت، یعنی ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے. صرف چند آیتوں کے نمبر آپ کو نوٹ کرواؤں گی کہ جس جس جگہ شرک کی بات ہے، کیونکہ جو ہی آپ اس موضوع پہ کسی دوسرے کو بات کریں گے نا، تو لوگ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا نا، وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ وہابیوں کی باتیں ہیں، یہ کوئی سنی ہوگا، یہ اہل حدیث ہوگا، یہ کوئی سعودی عرب کا آیا ہوگا. تو نہ تو ہم سنی ہیں، نہ ہم اہل حدیث ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ ہم سعودی ہیں، نہ ہم کچھ ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہوا سماکم المسلمین. سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بڑا خوبصورت نام دیا، بالکل آخری آیتیں ہیں سورۃ حج کی، کہ تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا. تو یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کل ہو سکتا ہے جب آپ یہ آڈیوز کسی دوسرے کو گفٹ کریں، کسی کو ریکمینڈ کریں، تو وہ پوچھے گا جی ان کا مسلک کیا ہے، ان کی جماعت کے، ان کا گروہ کے. تو آج آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں نا میرے سے اتنا اہم موضوع سننے لگے ہیں، تو آپ کو پتا تو کہ میں کون ہوں، میرا مسلک کیا، میرا عقیدہ کیا. تو ہمارا مسلک کیا ہے؟ المسلمین، ہم مسلمان ہیں. ہمارا وہی مسلک ہے جو ابو بکر کا تھا، عمر کا، عثمان کا، علی کا تھا، یعنی قال اللہ وقال الرسول. اس لیے آپ اس پوری سیریز میں دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن کی آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے کم از کم نمبر ضرور بول دوں گی یا ان کے نام بول دوں گی. کچھ کچھ حدیثیں آپ میرے ساتھ دہرائیں گے بھی کہ آپ کو پورا شرح صدر ہو جہاں بیٹھ کے کہ آپ جو علم لینے لگے ہیں وہ قرآن اور سنت کا. میری کیا مجال ہے، میرے استادوں کی کیا مجال ہے، کسی بزرگ کی کیا مجال ہے؟ جتنا مرضی کوئی دعویٰ کرے کہ وہ قرآن سنت سے لیتا ہے، تو کیوں نہ ڈائریکٹ ریسورسز پہ آ جائیں. جیسے آپ دیکھیے کہ دودھ بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہوا کوئی لے گا تو اس میں تو شک ہی نہیں ہے، خراب ہے. باقی آپ کہیں دوسری جگہ سے لے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اس میں کچھ ڈالا بھی ہو سکتا ہے، کچھ نکالا بھی ہو سکتا ہے. تو چند نمبر نوٹ کر لیں صرف ابھی کہ جس جگہ قرآن میں شرک کی بات آئی ہے، اور خاص طور پہ اس موضوع سے ریلیونٹ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. گویا کہ آپ کہہ لیں کہ جانتے یا انجانے میں ہم نے شرک کیا اگر اور لا علم رہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ شرک کے اوپر تو جہنم کی وعید ہے. آیت نمبر سورت مائدہ کی 72. دوسری آیت نوٹ کیجئے گا, سورت نساء آیت نمبر 48 ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ کے ہاں شرک کی کوئی بخشش نہیں, وہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. آپ دیکھیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جو باقی ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ بعض دفعہ آپ پورا کھانا بنا لیتے ہیں, ایک چھٹکی برابر چیز کھانے میں ایسی ڈل گئی کہ جو زہریلی تھی, نمک کی جگہ آپ نے کاسٹک سوڈا ڈال دیا, کیا ہوگا؟ کیا وہ کھانے کا پتیلا کھانے کے قابل رہے گا؟ کوئی کہے گا چلو قطرہ ہی ہے نا, چھپکلی گر جائے, کاکروچ گر جائے, میرا خیال ہے مکھی بھی گر جائے تو ہم جیسے لوگ تو نہ کھائیں جن کے پاس اتنا کھانا ہے. تو شرک بھی مکھی کاکروچ اور چھپکلی اور ان سب سے کڑوی چیز ہے. ایک قطرہ شرک ہماری زندگی میں آ جائے گا نا تو یہ نمازیں تہجدیں تراویحیاں صدقے خیرات سب ضائع ہو جائیں گے. اگلی آیت ہے سورت زمر 65. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی, اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کا سب کیا کرایہ ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. کس کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کو بھی کہہ دیے کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل ضائع ہوں گے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کے لیے بھی یہی حکم تھا, بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جس میں 18 نبیوں کے نام لیے ہیں اور اللہ نے اس کے بعد یہ کہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا سب کیا دھرا ضائع کرتا. آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ سمپل سی مثال سے سمجھ لے تو شاید بات اور ہی کلیئر ہو جائے. دیکھیے, بیوی شوہر کی 10 باتیں نہ مانے, چاہے کا بنا دو نہ بنائی, اٹس اوکے, کھانا یہ نہیں وہ نہیں, دن میں چلتے ہی نا, کبھی مان لیتے ہیں, زیادہ مانتے کبھی نہیں بھی مانتے, اٹس فائن, نارمل ہے. لیکن بیوی کہہ دے کہ آپ کے ساتھ میرا ایک اور شوہر بھی ہے, یہ شرک ہے. سمپل سی بات ہے. اور شوہر بھی بیوی کی 10 باتیں نہ مانے, اٹس فائن, لیکن کہہ دے بس آپ کے ساتھ میں نے گرل فرینڈ بھی رکھی ہوئی ہے. شرک از جسٹ لائک میکنگ پارٹنرز اور ایسوسیشنز ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو شرک کتنی بڑی چیز ہے. اور آپ کہیں گے یہ اس ٹاپک میں شرک کا کہاں تعلق ہے؟ آپ دیکھیں گے اللہ کی گائیڈنس جب ہمارے پاس نہیں ہوتی نا تو ہم بندوں کو بعض دفعہ اللہ کے مقابلے پہ لے آتے ہیں. پھر اسی طرح اگلا نمبر نوٹ کیجئے, سورت شورا آیت نمبر 213. فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر فتکون من المعذبین. اے نبی, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنائیں ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں میں اور آپ کیا ہیں, اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں کہاں شک ہوگا. اور ایک آخری آیت, حالانکہ پورا قرآن شرک کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن صرف چند چودہ چیدہ چیزیں جو آپ کے میرے فائدے کی ہیں, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113. 113 سورۃ توبہ. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی اور اہل ایمان کو یہ زیبا ہی نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ سوٹس دیم, کیا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یعنی جو اناؤنس شرک پہ مر جاتا ہے, نام نہیں لینے کی ضرورت, لیکن کچھ نان مسلم ایسے مرے دنیا سے, آج لوگ بڑی ان کی فکر کرتے ہیں, مدر ٹریسا کدھر جائے گی, لیڈی ڈیانا کدھر جائے گی, پھر مجھے اور آپ کو کیا لگے کوئی کدھر جائے گا, ہمیں تو اپنی فکر ہے کہ ہم کدھر جائیں گے. لیکن اناؤنسڈ کوئی کفر پہ مرتا ہے تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. شرک کوئی کرے زندگی میں اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے, لیکن مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی. ولو کان اولی قربا, اگرچہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, اس کے بعد کہ یہ پتہ چل گیا کہ وہ مشرک جہنمی تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ نبی کی زندگی میں تو پتہ چل جاتا تھا نا, میرے اور آپ کے پاس تو نہیں تھا. تو یہ تو چند آیتیں تھیں قرآن کی. اب چند حدیثوں کے صرف نام نوٹ کر لیجئے کہ جہاں یہ موضوع آیا ہے. پہلی روایت جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے, اور وہ روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو ٹاپ کلاس حدیث ہوتی ہے, آپ کہہ لیں سپر سٹار حدیث ہے کہہ لیں. تو ایسی حدیثوں کو متفق علیہ کہتے ہیں, یعنی دونوں کتابوں میں یہ موجود ہے, صحیح بخاری اور مسلم میں. اور اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں, ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اجتنبوا سبع الموبقات, یعنی 7 تھنگز دیٹ ول کل دا پرسن. ان سے اوائڈ کرو. کون سی وہ چیزیں ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کی دیں گی؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز شرک اتنا برا ہے, پھر وہ سحر جادو کرنا کرانا, پھر تیسرا وہ قتل نفس اللتی حر الحق, کسی کو ناحق قتل کرنا یعنی کلنگ, یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے آتے ہیں. پھر وہ اکل الربا سود کا کھانا, انٹرسٹ, کتنا انٹرسٹنگ لفظ ہے انٹرسٹ, یعنی اتنی بلیک چیز, سود عربی میں بلیک کو کہتے ہیں, یعنی بلیک منی کو انٹرسٹنگ کر دیا آج ہم نے زبان کے فرق کے ساتھ, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. پھر اس کے بعد وہ اکل مال الیتیم, یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا, اور وتول یوم الزحف, اور میدان جنگ سے بھاگنا, یعنی اسلام کا فائدہ چھوڑ کر اپنا فائدہ کرنا. یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اجتماعیت سے نکل کر صرف ذاتی نیکیوں میں الجھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات, سیدھی سادی بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگانا, ایس فلاں لڑکی خراب ہے, اس کا ادھر تعلق ہے, اس سے دس اینڈ دیٹ, یعنی جسٹ لائک کسی کو اس طرح سے نام کرنا. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ موسٹ تھنگ از شرک. اگلی روایت ہے مسند احمد میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی, وصیت سمجھتے ہیں یعنی جیسے ایک اچھی ایڈوائز کی, کیا لا تشرک باللہ شیئا, اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا خواہ تجھے قتل کیا یا جلا دیا جائے, وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِقْتَ. اتنی بڑی بات ہے, باقی باتوں کو تو دور کیجئے. اس موضوع پہ اگر آپ زیادہ سننا چاہیں تو اس پہ الحمدللہ اسی سیریز کی پہلی کتاب کتاب التوحید کے نام پہ موجود ہے, الحمدللہ ویب سائٹ پہ بھی ہے, آپ لوگ اس کو بھی سننا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو باقی چیزیں بھی ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی کے اپنے عمل سے میں یہ ساری چیزیں بھی دیکھتی ہیں, صحابہ کرام کا عمل بھی یہ سارا کچھ دیکھتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم مزید سننے کی بجائے اب چلتے اپنے اس موضوع پہ, میں چاہوں گی کہ اتنی جو بات ہوئی جس میں ہم نے شرک کا تھوڑا سا ایک کانسیپٹ لیا, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی, ان کا سوال بہت اہم ہے کیونکہ آج انہوں نے شرک کے بارے میں اتنا کچھ سنا تو ان کے دل میں سوال آیا کہ دعا میں بعض دفعہ کچھ بزرگوں کے وسیلے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ نہیں ہے؟ پہلے تو میں آپ کو اس کے بارے میں پھر دعوت دوں گی کہ اسی سیریز کی ایک بک کتاب الدعا ہے, اتنی خوبصورت بک ہے وہ. میں نے اس سیریز کو ماشاءاللہ کافی بکس پڑھائی ہیں لیکن میں نے سب سے زیادہ انجوائے کتاب الدعا پڑھاتے ہوئے کیا, آپ ضرور سنیے, اس کی بھی آڈیو ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس بنا کے بات کی گئی ہے, تو اس میں دعا اور وسیلہ دیکھیے پہلی چیز ہے. لیکن ان شارٹ چونکہ آپ نے سوال کیا اور آپ کا حق ہے تو دیکھیں گے کہ کیا نبیوں نے دعائیں مانگی. سب سے پہلے تو ہمارے لیے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. آپ مسنون دعائیں دیکھیں, میرے پاس ایک بک ہے اس میں 61 دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 700 دعائیں ہمیں حدیثوں سے ملتی ہیں. اگر آپ ساری حدیث کی کتابیں اٹھا لیں اور اس میں کتاب الدعا کھول لیں تو آلموسٹ 700 دعائیں ہیں. کسی ایک دعا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا, ایون اس دور میں تو پروفٹس تھے, کہ اللہ میں تجھے ابراہیم کے وسیلے سے, نوح کے وسیلے سے, آدم کے وسیلے سے, عیسیٰ کے وسیلے سے مانتا ہوں. اور لارڈ یا دعائیں ہوتی ہیں اللہم, او اللہ, ٹھیک ہے, تو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ باقی نبیوں کو دیکھ لیں, ایک دعا تو آپ سب کو آتی ہوگی جو پہلے ہی نبی کی دعا, حضرت آدم علیہ السلام, چلیے انسانیت کا آغاز تھا نا, فرسٹ مین آن دس ارتھ, جب ان سے غلطی ہوئی شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے جنت کا درخت چکھا, پھر احساس ہوا, جنت کا لباس اترا, تو کیا کہا؟ سورۃ الاعراف کے بالکل شروع کے آپ دوسرے رکوع میں اس دعا کو پڑھیں گے, ربنا ظلمنا انفسنا, او آور لارڈ, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے دعائیں مانگی, ان کا بیٹا جو تھا وہ نافرمان تھا, اپنی قوم کے لیے دعا مانگی. سورت نوح 29 پارے میں پڑھ لیجئے, بہت ساری دعائیں حضرت نوح کی, ربی لا تزرف، یعنی اے رب نہ چھوڑے زمین پہ کافروں کا کوئی گھر. پھر آپ دیکھیے معروف نبیوں میں اس کے بعد حضرت ابراہیم کا نام ہے. حضرت ابراہیم کی بہت ساری دعائیں قرآن میں موجود ہیں. معروف دعا جو انہوں نے اولاد مانگی تھی، ربی ہب لی من الصالحین، او مائی لارڈ پلیز بلیس می ود اے چائلڈ، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگی، پہلے پارے کے بالکل لاسٹ اگر آپ دو تین رکوع دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی ساری دعائیں، مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی، یہ دعائیں موجود ہیں نا. تو کیا پتا چلا کہ انہوں نے بھی نہیں کہا. ایون انہوں نے یہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ رب محمد، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ سب نبیوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ نبی آئیں گے. پورا قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، نبیوں کی سب دعائیں او مائی لارڈ، اور اسی طرح مسنون دعائیں. آپ اپنی نیچر سے طبیعت سے دیکھیے، آپ اور میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن چاہتے ہیں کہ انڈائریکٹ. آپ اپنے ہسبینڈ سے کوئی کام ہے، کیا آپ خود طریقے سے ان سے بات کر کے وہ بات منوا سکتی ہیں؟ اپنے سمجھیں کہ بھائی کے بیٹے یا بھائی کو کہتی ہیں تم ان سے کہو. دیکھیے جب اپنا تعلق بگڑا ہوتا ہے تو پھر ہم دوسروں کو ڈال دیتے ہیں کیونکہ میری نہیں سنیں گے تمہاری سنیں گے. لیکن جب اچھے دن ہوتے ہیں، اچھے حالات ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تو بس آخری بات یہ کہہ دیتی اس سوال کے جواب میں، جن کا اپنا تعلق اللہ سے اچھا ہوتا ہے نا، وہ تو کہتے ہو مائی لارڈ. ایون گناہ کر کے آئے آپ، آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے غلط کام کر دیا نفس کے کہنے میں، پھر بھی فوراً جائیے پلیز رب اغفر لی ولی والدی، او پلیز اللہ فارگیو می. آپ کو بچہ کتنا پیارا لگتا ہے جو بچہ غلط کام کر کے آ کے امی سے لپٹ جائے، امی پلیز فارگیو می، امی پلیز آئی ڈیڈ دس دس دس. تو اللہ کو ان بندوں پہ بہت پیار آتا ہے جو غلط کام کر کے اللہ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ ہاں جی الحمدللہ. جی ابھی تو آج آپ نے سٹارٹ کیا ہے جنازے کے مسائل، تو بس ایک منٹ دو لوں گی. مجھے یہ بتائیں ابھی صرف حدیث تازہ کی جو ویسے بتائی نہ سوری آیات بتائی ہیں، کیا مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ کیسی ہے یہ، کیا فیلنگز آ رہی ہیں اس کے لیے؟ کیوں یہ پڑھنی ہمیں ضروری تھی؟ جی ویری مینڈیٹری. جی دیکھیں ہر کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہمیں وہ بھی جو ساگر جی نے کہا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا سے چلا جاتا، جانا ہے برحق ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں کیا نام ہے کلاس میں سوری جب ہمیں کسی کو نہانا نہیں آتا، ہمیں بیمار پرسی نہیں کرنی آتی، عیادت کرنی نہیں آتی، تو سب نے مرنا ہے، اسی لیے جاننا بے حد ضروری ہے. جی بے حد ضروری ہے، بلکہ پریکٹیکلی آپ کو بتانا چاہیے کیونکہ ہم کافی ساری ایسے رسومات ہیں بعض جگہ پہ، یا ڈیٹ اڑائیس بارے پڑھتے ہیں، کوئی کچھ عمل کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل بھی اس کو سنیں گے، آگے ہم سٹارٹ کریں گے بیماری اور مزاج جو بیمار پرسی کے مسائل ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو ابھی بس دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں کل کلاس میں لے کے آئے، تو اس وقت تک بھی آپ سب لوگوں سے آپ سب کا بھی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ حیات رکھے. جزاکم اللہ خیر، دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الى يومين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.